الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ایک سوچی محبت کرنے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بفضلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن مقاصد سے موصول اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عزیزان گرامی رفیقان ملت، آج کی شب وہ عظیم شب ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی اور عظمت کی وہ سنت اور وہ مقام عطا فرمایا کہ جس کے طالب حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بھی رہے، لیکن یہ نعمت، یہ مقام سرفرازی، یہ مقام شوکت و عظمت میرے آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی کے نصیب کے حصے میں نہیں آیا. معراج شریف مومن اور منافق ایمان کو جاننے کے لیے ایک عظیم کسوٹی ہے. یقین اور شک کو پرکھنے کے لیے، اخلاص اور نفاق کو جاننے کے لیے، ایمان اور کفر کو سمجھنے کے لیے واقعہ معراج سب سے عظیم دلیل ہے. پھر ہمارے بھائی طیب صاحب جگہ نبی کے شعر میں پڑھا کہ جس نے اس سفر کی تدبیر کی وہ صدیق ہو گئے، جس نے ان کا انکار کیا وہ ملحد و صدیق ہو گئے. تو سفر معراج کی محبت، اس کو بیان کرنا، اس میں ذوق لینا اور اس کو عقیدت احترام کے ساتھ منانا اور اس کا تذکرہ کرنا، یہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت کا عمل رہا اور یہ مومنین کی ہمیشہ سے ذلیل رہی. اس واقعے کو ہلکا سمجھنا، اس پر کیوں چرا کرنا، اس میں رکنے اور تراندازی کرنا، یہ ہر دور میں کفار اور منافقین کا طریقہ رہا، کیونکہ یہ ایک واحد واقعہ ہے کہ جس کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ شیطان پھر اس مومن کے قلب میں کے آپ کا بیج نہیں ڈال سکتا، کہ اس واقعے کو جو جان و دل سے تسلیم کر لیتا ہے اس کا دل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اس قدر معمور اور آپ کے فکر اور آپ کی خدمت کو تسلیم کرنے سے اس قدر محفوظ ہو جاتا ہے کہ شیطان پھر اس کے قلب سے نہ اس دولت کو چھین سکتا ہے، نہ اس کے اندر شک کو تشکیل اور نہ نفاق کو ڈھیل سکتا ہے۔ تو یہ اخلاص کی دعا اور ان کی محنت اور ان کی بتائی ہوئی منزل کے سبقے اللہ نے یہ دولت ہمیں دی ہے کہ آج ہم اپنی تمام تر مصروفیات کو مالا ساتھ رکھتے ہیں، اس عظیم عظمت سے محبت کرتے ہوئے اور اپنے کامل ایمان ہونے سے غریب مہیا کرتے ہوئے آج بھی کریم علیہ السلام والسلام کا سفر معراج سننے کے لیے یہاں ہوئے۔ یقیناً میری عمر تو بہت کم ہے، مجھ سے زیادہ بزرگ افراد یہاں پر بیٹھے ہیں اور انہیں ہر سال رجب کی 27 تاریخ کو یہ ذکر سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن اہل ایمان کے لیے ہر سال اس میں تازگی ہوتی ہے، وہی تعمیرات بنائے جاتے ہیں اور اہل علم عارفین اہل محبت اس سے نکات الگ الگ نکالتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اہل محبت کے قلب پر اپنے محبوب کی عظمت کو قبول کرنے کی بنا پر ہر وقت ایسے نکات نکالتا ہے کہ اور ایسے نکات ان کے قلب میں اپنے محبوب کی عظمت کے داغ دیتا ہے۔ یوں تو ہزاروں سال سے میرے محبوب پر یہ معراج کی باتیں لکھی گئی، لیکن آج بھی اگر کوئی میرے محبوب کی شان پر قلم اٹھاتا ہے یا تقریر کرتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے تو اس کی زبان کی جو بے قریب اس عظمت کے قبول کرنے پر ایسے جوہر اور ایسی محبت کے چشمے جاری کر دیتا ہے کہ جس سے اس کا خود بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور سامعین کا بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک بات انسان کی فطرت میں ایک بات رپیٹ کرنے سے اٹھ بھی جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، کبھی نجات پن پیدا ہو جاتا ہے، اس فکر کی تحقیر یا ہلکا بنا جاتا ہے، لیکن سفر معراج وہ عظیم سفر ہے کہ جس کو سارا سال اس کے مقابلے بیان کیے جاتے ہیں اور پھر خصوص 27 رجب المرجب کو بھی من وعن سارے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی تازگی اسی طرح رہتی ہے کہ جس طرح پہلی دفعہ سنا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی قبولیت کا ثمرہ ہے، اس بات پر اجر و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سیدنا ابو بکر کی تصدیق کو قبول کر کے انہیں مقامی صدیقیت عطا فرمایا، اسی طرح ان کے نام لیواؤں کو جب اس عقیدے کو لیتے ہیں تو مقام صدیقیت کی چند جھلک ان کے قلبوں پر ڈال دی جاتی ہے کہ جس کے بعد جب وہ سرکار کی عظمت کو سنتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، صرف ان کی نظروں میں میرے آقا کا مقام اور غلغلہ رہتا ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، بلا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری قدرت کی عظیم عملی شاہکار کو سننے کے لیے، تیرے محبوب کی عظیم عظمت کو سننے کے لیے ہمارا مقصد کسی کی ترغیب، کسی کی تدلیل، کسی کی تاخیر نہیں، ہمارا مقصد، ہماری حاضری کا مقصد مجمع میں اضافہ کرنا نہیں، شور شرابہ نہیں، علمی غلغلہ، علمی صلاحیت و لیاقت کو بیان کرنا نہیں، محض یہ ہے کہ جس طرح تم نے شان و شوکت سے اپنے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا ہے تو مولا اسی کے ذکر کے لیے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ تشکر پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کسی بھی قابل یقین کے ساتھ اور اس کا بڑے معراج کی عظمت سے جو نے آج ہم مسلمانوں کو جمع کیا ہے، قرآن کریم اس کی عظمت سے ہمیں آزاد قبر سے بھی نجات عطا فرما، دنیاوی رسوائی اور تجلیل سے بھی نجات عطا فرما، قرآن کریم کل قیامت کے دن صاحب سفر معراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں مقام محمود کو جناب سرفراز ہوں گے، آپ کا ذکر کسی طرح کرنے کا موقع محمد فرما اور بائے ہم کرے ہمارا حشر فرما، اور کل قیامت کے دن امتی امتی کی صلاح سے ہماری سماعتوں کو بھی سانا نماز بنا اور ہمیں آپ کی شفاعت بنا، اسی لیے اس کے ساتھ محبت سے میرے آقا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ضرور بات کریں۔ سفر معراج ایک بہت طویل سفر ہے اور اس پر اگر بات نہیں کی جائے تو ایک رات نہیں بلکہ کئی راتیں اس کے تمام مضامین پر محیط نہیں ہو سکتی، اور میں سوچنا بھی چونکہ حوالے سے بات کروں تو اس وقت مسلمانوں میں جو مسائل زیر بحث ہیں اعتقادی طور پر یہ سفر معراج سب کا جواب کوئی بھی مسئلہ ہو سفر معراج کو دیکھنے آپ اس میں ہر مسئلے کا جواب موجود ہے، تو اسی لیے مومن اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور ملحد و زندیق اس میں تشکیق اور شک نکالتا ہے، تو سفر معراج ایمان کی اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اگر اس سفر معراج کو سمجھ لیا جائے اور دل و جان سے مان لیا جائے تو حبیب کریم کی ذات پر جتنے اعتراضات قائم کیے جاتے ہیں سب وہ گویا کہ اس سفر معراج کے بہتے ہوئے سمندر اور سیلاب کے اندر پشو مکان کی طرح بہتر نکلتے ہیں، چاہے وہ مسئلہ حیات النبی کا ہو، چاہے وہ مسئلہ پسند و تبسل کا ہو، چاہے وہ مسئلہ استعانت و اعانت کا ہو، چاہے وہ مسئلہ دور دراز کی سماعت کا ہو، چاہے وہ مسئلہ بادل مناس تبسل کا ہو، چاہے وہ مسئلہ بادل مناس گویا کہ مشکل کشائی حاجت روائی کا ہو، چاہے وہ مسئلہ علم غیب سے ہو، چاہے وہ مسئلہ حاضر نازل سے ہو، من بعد سفر معراج اگر آپ لے کر بیٹھ جائیں اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے آقا کی سب سے بڑی بزرگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو اگر بصر و بصیرت کے ساتھ دیکھیں تو سب کا جواب سفر معراج ہے، اس میں کسی شخص کو راہ فرار نہیں رہتی کہ جو اس سرکار کی عظمت کو سمجھتے ہوئے سماعت کرتا ہے۔ یوں تو ہم نے اس پر تفصیلی خطابات ہر سال کیے ہیں جو ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، آج اس کو ایک نئے رنگ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سفر معراج کی تاریخ پر کہ یہ کب ہوئی کس وقت ہوئی اس میں مخالفین کا اختلاف ہے کہ آیا ہجرت کے بعد ہے، ہجرت سے پہلے ہے، یا مراد اس کی ہے کہ جناب اس میں مہینہ کون سا مختص ہے، یہ آپ کی بعثت کے پہلے سال میں ہوئی، دوسرے سال میں ہوئی، تیسرے سال میں ہوئی، چھٹے سال میں ہوئی، لیکن مفسرین اس بات پر مورخین آ کر اپنا مسلم اجماع ثابت کرتے ہیں، پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور وہ دو سرحدیں ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے لوٹے، اور ایک یہ کہ اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں، تو ہجرت کی طرف سرکار کا روانہ نہ ہونا یعنی مدینہ منورہ کی طرف سفر نہ کرنا، سفر کرنے سے پہلے اور واقعہ طائف کے بعد، اب اس میں چاہے ایک سال پڑھتا ہو یا دس سال کرتا ہو یا دو سال کرتا ہو، مگر میں وہاں پیش کر رہا ہوں، اس کے درمیان کبھی کئی مریض صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا گیا، یعنی سرکار طائف سے لوٹے ہیں اور آپ نے ہجرت نہیں فرمائی، یہ دو مسلم سرحدیں ہیں، یہ دو مسلم وجوہات ہیں، وجوہ ہیں، ایک یہ کہ سفر طائف سے لوٹنے کے بعد اور ایک ہجرت کرنے سے پہلے، اس کے درمیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرائی گئی۔ اس پر سے مقام آگے چل کر بھی عرض کرتا ہوں، لیکن کرم ایشو پر ایک بات عرض کروں، میں بھی لاہور میں عظیم پروگرام تھا، اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں جتنی عربی بارات کی حوالے جات کے اس کی تشریح اور توضیح پر علماء اہل سنت نے تقریباً 16 سال کے قریب کام کیا، اور الحمدللہ اتوار کے دن وہ تقریب جامع نظامیہ رضویہ شیخوپورہ کے اندر ہوئی، جس میں میں بھی حاضر تھا، 32-33 جلدوں پر فتاوی رضویہ شریف کی تقریب اور تشریح کے ساتھ مکمل کیا گیا الحمدللہ۔ تو وہاں سے لوٹتے ہوئے دوران اس سفر ایک میرے قریب میں بیٹھے ہوئے بھائی ایک کتاب مبارک کہہ رہے تھے،
میں ہم سفر کر رہے تھے تو بلا بھی قریب میں تو مطالعہ کر رہا میں نے جب نظر ڈالی ان کو اس کے کافی معراج کا ہی واقعہ تھا. جب انہوں نے مطالعہ کر لیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کتاب میں پڑھ سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا پڑھ سکتے. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ تو کہا ڈاکٹر اسلام صاحب کی ایک تقریر ہے اس کا یہ خلاصہ ہے وہ تحریر کیا گیا. میں نے کہا مجھے پڑھنے دیا اس کے پہلے سفے پر جو مرتب کی گئی تقریر کتنی بڑی خالی. کیونکہ جب تک ضد نہ ہو تو بات واضح نہیں ہوتی اور وہ بہترین موضوع بن جاتا ہے اس چیز کو بیان کرنے کا. اب اس میں کوئی رد و ترغیب کی بات نہیں. ظاہر سی بات اگر کوئی شخص کسی شے کا انکار کرے گا تو اس کے نقطۂ اعتراض کو بیان کر کے اس کی تفصیل بیان کرنا علم کے گوشوں کو واضح کرنے کی دلیل ہے. اور اسی میں اگر کوئی شخص یہاں پر ڈاکٹر اسلام صاحب کا مہم ہے تو وہ ان کا مہم ہونے کی حیثیت سے ان کی بات پہنچائے کہ جو آپ نے نظریہ اختیار کیا یہ ملحدوں اور زندیقوں کا لہر ہے اور اس پر امت محمدیہ کا اتفاق کبھی نہیں ہوا. آپ کے رہے ہیں امت کے معلم بننے اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اس کے پہلے سفر پہ ڈاکٹر اسلام صاحب کہتے ہیں کہ سرکار اسلام کلام کی معراج میں دو باتیں ایسی ہیں جو عوام الناس نے بے جا مبارزہ کرتے وقت پیدا فرمائی بلکہ وہ ہمارے شعر شاعری کرنے والے شعرا کا پیدا کیا ہوا سیدھا ہے. میں بڑا اور راضی ہوا. یقیناً میں نے کراچی جا کر معراج کی تقریر کر لی. اگر کوئی قابل فکر بات ہے تو یقیناً میں اپنی تقریر کا مواد بناؤں گا, اپنی نصیحت کا مواد بناؤں گا, کوشش کروں گا کہ خود بھی اس کا عمل کروں اگر بات قبول کرنے کی ہے. اپنے ساتھیوں اور دوستوں اور سالانی محدود سے بھی کہوں گا کہ اس پر عمل کیا جائے. میں نے فوراً اس عبارت طرف کی ساری توجہ محسوس کر دی اور اس بات کو پڑھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیا عقیدہ ہے سفر معراج کے اندر جو شعرا کی پیداوار ہے, شاعروں کا بڑا ہوا عقیدہ ہے, اس کا تحقیق سے حمید سے قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. ہم سن کر حیران ہوئے. توبہ توبہ کا یاد ملتا. سب پہلا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک نے سدرت المنتہا کے اوپر سفر کیا. کہا یہ منغلط عقیدہ ہے اور یہ کڑی ہوئی بات ہے. کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ سرکار نے سدرت المنتہا کے اوپر سفر کیا ہے, بلکہ صحیح نظریہ ہے کہ سرکار کے سفر میں آج سدرت المنتہا سے ختم ہو گیا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کی کہ دیدار الہی رب کریم کو دیکھنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ کسی عالم کی کتاب سے ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک شعر شاعری کرنے والوں کے گڑے ہوئے عقیدے ہیں. اس کا شریف مطالعہ سے کوئی تعلق ہے. یعنی دو بنیاد انہوں نے یہاں پر بنائی. سب سے پہلے ہم اسی بات کا محاذہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر آئیں گے تاکہ سفر معراج پر جو باتیں سدرا کے بعد کی رہ جاتی ہے آج وہ بھی مکمل ہو. جو تعلق کے اعتبار سے ہم قرآن مجید اللہ کی تفصیل کرتے ہیں تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ سورہ اسراء کی ابتدائی آیت سدرا باری اس کی تشریح کرتے ہوئے وقت اتنا ہو جاتا ہے کہ جناب آگے کے موقع بیان کرنے سے گویا کہ سامعین پر تھکن کی محسوس ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو بیچارے شاید انہوں نے کسی کی تقریر سنتے یا عقیدہ بنایا ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ کسی صحیح حدیث میں روایت ہے اور نہ کوئی معاملہ ہے. آئیے تحقیق کی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج کہاں تک کرائے گی. ایک بات احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں, احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں اور میں آپ کو کہوں گا کہ جستجو کرتے ہوئے کبھی نہ بھی چاہے تو اس نقطے کو سنیں, اس لیے کہ میرے آقا کی بہت بڑی عظمت پر در اندازی کی گئی ہے, ہاتھ ڈالا گیا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت عالی کو منغلط عقیدہ کہا گیا ہے. تو ایسے شخص جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ آخری زمان میں لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے درس دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, تو آج جو ہمارے کیو ٹی وی کے ہیرو اور قیام والی کے ہیرو جن کو تقسیم کیا جاتا ہے ان بزرگ کا عقیدہ یہ ہے کہ سفر معراج سدرہ پر ہے. اس کے بعد کا عقیدہ منغلط ہے, شعر شاعری کی پیداوار ہے. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے. سب سے پہلے ہم اس نظریے کو دیکھیں گے کہ سفر معراج سے متعلق ایک بات یہاں پر ایک میں کھل کر واضح طور پر حد کرنا چاہتا ہوں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کی بھی سلائن زیادہ سے استعمال کرتے ہیں. میں نے اس لیے کہ عوام نہ رہے بلکہ بات بن جائے, عوام نبی کی حکیم نہ رہے بلکہ اس میں اتنا شعور آ جائے کہ کسی بحث کو کس طرح سمجھا جاتا ہے, شریعت کے اصول کو جب ترتیب کیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے, وہ محض سامعین میں چلا ہو بلکہ مبلغین میں سے ہو جائے. میرے دوست کو دیکھیں قرآن کریم کو یاد کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں, احادیث کے شعبے کو سمجھنے والے کو محدث کہتے ہیں, قرآن کی تفاسیر کو لکھنے والے کو محدث کہتے ہیں. اسی طرح جس طرح کے ہے تو قرآن و حدیث ہی دین کا سرچشمہ, اب اس میں شعبے تقسیم ہوئے ہیں. ہر شعبہ کسی کی یہی قرآن و سنت اس کا ماقد ہے, کسی سے دلیل نہیں جا رہی ہے. لیکن قرآن و حدیث اتنا عظیم علم ہے کہ ایک شخص اس پر محیط نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن و سنت سے جتنے علوم کے دریا اور نہریں نکلتی ہے اس پر ہر ایک روزات منتخب ہے کہ جو اپنی اپنی فیلڈ کے مطابق قرآن و سنت سے استفادہ کر کے امت تک وہ بات پہنچا دیتا ہے, تاکہ حد تک وفاق کوشش کی جائے کہ ہم قرآن و حدیث کے کسی بھی مضمون سے محروم نہ ہو سکیں. آپ کی بات ہے, قرآن و سنت کی بات ہے. آپ اسکول کالج پڑھنے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے کئی شعبے ہوتے ہیں, وہ زبان کی ڈائریکٹ کتاب نہیں پڑھی جاتی, گرامر کا الگ شعبہ ہوتا ہے, اسی فتح کو بلاغت کا الگ شعبہ ہوتا ہے, اس کے ترجمے اور الفاظ اور لغات کا ایک الگ شعبہ ہوتا ہے. یہ تو انگریزی نام نہیں سمجھ سکتی, تو بہت مختصر سی زبان ہے, عربی کی بات کر رہا ہوں. تو ہر ایک صرف ترجمہ نہیں, ایک شعبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس زبان کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں, جس زبان کو ہم سمجھ رہے ہیں, جس زبان سے ہم استفادہ کر رہے ہیں, تو ہمیں اس میں خاص شعبہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس ثقافت اس کلچر سے واقف رکھتے ہیں. کیونکہ جب اس کلچر میں بولے جانے والے لب و لہجے سے واقف ہوگی تو اس کا ترجمہ کرن اور ہوگا. کیونکہ ہر ثقافت ہر اہل زبان اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہے. تو مختصر یہ زیادہ وقت نہیں ہے, تاکہ ایک کھیل سے عبادت صحیح کے لیے کئی شعبے ہوتے ہیں. تو قرآن کو وہ علم ہے کہ تبیان کلی ہے کہ ہر علم پر گفتگو کرتا ہے, اور قرآن یہ ہے کہ بنا ہاتھ بھی بنا یا کسی کے انصافی کتاب نہ بھی. اللہ فرماتا ہے یہ میرا وہ کلام ہے کہ دنیا کے علوم اور مخلوق کو ہم نے تقسیم کر دیا دو حصوں پر, بعض کو ہم نے خشکی پر ڈالا ہے, بعض کو ہم نے کئی پر ڈالا ہے. فرمایا لیکن ہمارا کلام کسی ایک گوشے پر کلام نہیں کرتا. فرمایا ولا نقری ولا یابسی, نہ کوئی خشک شے ہے نہ کوئی تر شے ہے, بلکہ سب کے ذکر کو اور سب کی معلومات کو اور سب کے علم کو ہم نے قرآن میں جمع کر دیا. ولا نقری ولا یابسی ان لاتے کتاب ہوئی. اب قرآن دیکھیں کتنا عظیم علم ہے. سورہ یاسین آپ ماشاء اللہ ہمیشہ پڑھتے ہیں, صبح شام پر اس کا پڑھتے ہیں, وہ کل شے اب کہ نہ ہو فری امام ہوگی, کہ ہم نے ہر شہر سے بڑا مطلب سے کل موجود ہے. اور ہم نے کہیں جس کو کل کہیں گے قرآن کی آیت اس پر آ جائے تو یا تو آیت اس کو روک کر اس کی حد بتا سکتی ہے, یہ حدیث متواتر بتا سکتی ہے. مولوی صاحب کا قول یا کسی مفسر کا قول اس کی حد بندی نہیں کر سکتا جسے اللہ عام کر دے. پڑھا وہ کلنا ہر وہ شہر, وہ کلنا شہر ہر وہ شہر, یہاں پر شہ نکرا ہے, یعنی ہر وہ شہر جسے شہر کہا جاتا ہے. اور خدا کے سوا ہر شہر شہر ہے, خدا کے سوا ہر ذات پر شے کا اعتراف ہوتا ہے, لیکن رب کریم پر شے کا اعتراف نہیں ہوتا. تو فرمایا وہ کل شے انعام کرنا ہوں امام الدین, کہ ہم نے مخلوق کے تمام طبقات کے علوم کو اٹھا کر اس سلام میں جمع کر. اب میرے دوست یہاں پر دیکھیں قرآن کا شعبہ ہے, اس کے الفاظ کو یاد کرنا ایک بات. قرآن کا شعبہ ہے, اس کے شان نزول کو یاد کرنا. قرآن کا شعبہ ہے, اس کے ناصب منسوخ کو یاد کرنا. قرآن کا ایک شعبہ ہے, اس کی گرامر کو یاد کرنا. قرآن کا ایک شعبہ ہے کیونکہ یہ لوگوں کی محاورے پر اترا ہے, کیونکہ جب مکہ میں اترا تو آپ کے محاورے پر اترا ہے. تو ایک شعبہ یہ ہے کہ اہل عرب کے محاورات پر عبور کیا جائے, ان کے لب و لہجے پر, ان کی گفتگو کی نزاکت پر گویا کہ عبور کیا جائے, ان کی نقل و حرکت کو دیکھا جائے, ان کی تہذیب اور ثقافت پر عبور کیا جائے. یہ ایک الگ طویل شعبہ ہے. ایک بات جو قرآن کی علوم ہے, اس کے بعد قرآن سے ثابت شدہ جو مسائل ہیں, ثابت شدہ جو مسائل ہیں, وہ مسائل کس طرح نکالے جائیں گے, وہ اصول بنانے کا شعبہ ہے. اب جب اس مسائل نکل گئے اس کو لکھنے کا شعبہ ہے, لکھ لیے گئے جس کا کیا درجہ ہے, پھر وہ ایک شعبہ ہے. اب مختصر یہ کہ کئی شعبے اس کے نکلتے ہیں, اور اسی لیے آپ اکثر سنتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے, یہ حافظ حدیث ہے, یہ مفسر ہے, یہ محدث ہے, یہ فقہا میں سے ہے, یہ محدثین میں سے, یہ فقہ اصول میں سے. میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کو آسان کرتے ہوئے سمجھے کہ قرآن و حدیث میں جہاں ڈیوٹیاں الگ الگ تقسیم ہیں, کہ کسی کی ڈیوٹی صرف اس کے لفظ کو یاد کرنے کی, کسی کی ڈیوٹی اس کے گرامر کو سجانے کی, کسی کی ڈیوٹی اس کی ثقافت اور بلاغت کو سمجھنے کی، کسی کی بیوٹی اس کی تشریح اور توضیح کو سمجھنے کی، کسی کی بیوٹی اس کے مسائل جو ثابت ہو رہے ہیں اس کی، اور کسی کی بیوٹی کے اس کے جو عقیدہ ثابت ہو رہا ہے اس کی، تو جس نے اس کی منشا کو ظاہر کیا وہ مفسر ہوا، جس نے اس کے الفاظ کو حفظ کیا وہ حافظ ہوا، جس نے قرآن و سنت سے ثابت شدہ نظریہ عقیدے کو اثر کیا اس طبقات کے علماء کو متکلمین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ متکلمین. اب یہ الگ ریشو ہے، ہم متکلم کو جو عقیدہ لکھتا ہے عقیدہ ثابت کر، اس کو حدیث کی ضرورت ہوگی تو یہ محدث کے پاس جائے گا، محدث کو عقیدے کی ضرورت ہوگی تو اس کے پاس آئے گا، کیونکہ شعبے تقسیم کر دیے گئے ہیں، شعبے تقسیم کر دیے گئے ہیں. ایک ہی ساری چیزیں مسلم کی جائے گی تو وہ ایسا ہی بولے گا جس پر ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں، شعبے تقسیم کر دیے گئے ہیں. تو سب سے پہلا انتہائی یقینی شعبہ ہے، امامی مسئلہ ہے. تو آئیے علماء متکلمین سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کیا، تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ کو نہ کہہ کے خطابت کا جوش تھا جناب، یہ تو جوش خطابت تھا، یہ مطلب کی اختلاف تھا، یہ نہ ہو سکے، بلکہ اس بات پر ہم غور کریں کہ جناب شرعی نقطۂ نظر سے فکری اور نظری طور پر عقیدے کے طور پر معراج کا سفر کیا ہے یہ رکھتا ہے، اور یہ سفر ہے کہاں سے کہاں تک، تاکہ جب بات پیدا ہو جائے اگر علماء متکلمین سدرہ کے اوپر کے سفر کو منع کر دیں یا کچھ بھی نہ لکھے، پھر ہم مان سکتے ہیں کہ یہ شہر شاعری والوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ جس کا کام عقیدہ لکھنے کا اس نے نہیں لکھا تو کسی نے شاعری میں ووٹ دیا ہوگا، لیکن اگر اس نے لکھا ہے تو شاعری والا عقیدہ مسلمانوں میں غزل کی لہر میں جوش دلانے کے لیے کہ عرش کی عقل دنگ ہے، میرا نام کہتا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہے اب کدھر تیرا مکان ہے، یعنی آسمان اور عرش کی آواز ہے یہ کہ عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے، یعنی آسمان خود پریشان ہے. یہ عقیدے کو شہر میں لا رہے ہیں، جب تم بڑی بڑی کتابیں نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں میرے نام کی ناز پڑھ لو، کہ جناب جو عقیدے کو ناتا ہے اشعار کو بیان کرتا ہے. ارے رحمت اللہ فرما عرش کی عقل دنگ ہے، آگے آج بھی ثابت کروں گا اس شہر کو کہ عرش کی عقل عرش ہے تو جناب دباؤ ہوتا ہے، فرما عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، پہلا دوسرا تیسرا ساتواں پھر عرش، پھر عرش کا بھی بڑا، ان کی عقل کیوں دنگ ہے، کہ کس چیز میں پریشان ہے، ان کی بولی تو سنو اب کیا بولتے ہیں کہ جانے مراد آئے اب کدھر تیرا مکان ہے، یعنی آپ تو تجاوز ہی کرتے جا رہے ہیں، آپ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. وہ گویا کہ شعرا جب باتیں کرتے ہیں نا وہ شاعرانہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ متکلمین سے بیان کردہ ہوتا ہے، لیکن عوام الناس جو ان بھاری بھرکم کتابوں کو نہ پڑھ سکے، علماء کی ایسی گیان قدر نشست میں نہ رہ سکے، وہ اگر فاضل بریلوی کے شاعری کو بنا رہے تو قرآن و سنت جو کہہ رہا ہے وہ ان کے دل میں آ گیا ہے. بھائی تمدو سے بات کر اس بات کو سن لیجیے گا، اگر کوئی میرا بھائی تھک نہیں رہا ہے تو میں کہوں گا کہ عقیدے کی بات سن لے، پھر اس کے بعد بڑا بھائی وہ چلے جائے. اس لیے کہ ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ معراج کی حیثیت کیا ہے اور اس اپنے معراج کیا ہے. حنفیوں کو لے کر چلتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو حنفی کہنے کی ضرورت مند ہے، ڈاکٹر شفیع عثمانی خانوی صاحب ان سے متعدد ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جناب حنفی کیونکہ الحمد للہ جب عقیدہ پیش کیا جاتا ہے تو متفقہ طور پر ہوتا ہے، امام ابو بکر صحابی حنفی، امام صحابی علیہ رحمت جن کے حدیث شریف کی کتاب مان الاثار صحابی شریف آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے عقیدے پر ایک کتاب لکھی ہے العقیدہ التحلیہ، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ سفر معراج کی کیا حیثیت ہے. فرماتے ہیں وقت اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی صلاۃ السلام کی سفر معراج وہ سیر جو وہ کیا ہے، فرمایا وہ آئے گا مجھول پڑے گا ہو ہی جا مشن خطوں پہ یب سفید سمائے سما ہے تو شاہ اللہ من الغلاء. فرمایا کہ سرکار کی صلاۃ السلام کا سفر معراج کیا ہے، فرمایا کہ آپ کا اپنے وجود کے ساتھ پھر یقے جاگتے ہوئے مزاری کے ساتھ آسمان کی طرف کا سفر ہے، سما پھر اس کے بعد آسمان تک پہنچ گئے، سما ارا ہے تو شاہ اللہ ہو من الغلا، پھر اللہ نے جہاں تک چاہا مزید بلندی کا آپ کو لے گیا، یہ علامہ طحاوی نے ایک بار نقل کیا. آگے چلتے ہیں امام نجم الدین نسوی علیہ احمد. یہ وہ اس شعبے کے علماء ہیں کہ جن کی ڈیوٹی قرآن سنت کے عقیدے کو حق کرنا ہے. میں نے جو علامہ طحاوی کا آپ کو قول نقل کیا, علامہ طحاوی کا سن رسال 321 ہجری ہے. کتنا؟ 21 ہجری. حضرت امام نجم الدین عمر بھی کہا جاتا ہے نسوی علیہ احمد, ان کا سن وفات 573 ہجری ہے. آپ کی کتاب عقائد نسبی جس کی شرح لائی بنتی ہے, فرماتے ہیں المعراج من رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت یشرف یستمائے ثم الى ما شاء الله من الغلا حق. وہی بات وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی معراج یہ ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے آسمان کی طرف سفر کیا اور آسمان کے بعد اللہ نے آپ کو انتہائی بلندی پر پہنچایا اور حق کن اور یہ عقیدہ حق ہے. حضرت صاحب الدین کا قزان رحمت, جن کی مشہور کتاب جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد, وہ اس بات کی تشریح کرتے ہیں کہ جو یہ علماء نے لکھا ہے مختصر طور پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے جہاں آسمانوں پر گئے, پھر وہاں سے اللہ نے جہاں چاہا وہاں پر آپ کو پہنچایا. درود پاک پڑھیے. دو علماء کے دو عالم بھی آپ نے حوالے سے بات فرمائے, علامہ طحاوی کے اور علامہ نسوی علیہ احمد کے. ان دونوں بزرگوں نے لکھا کہ سرکار علیہ السلام کو فطر معراج کیا ہے, فرمایا کہ آسمانوں تک جانا ہے اور آسمانوں کے بعد اللہ نے جہاں تک چاہا آپ کو لے کر گیا. تو اب علامہ طحاوی کا سرکار علیہ احمد جو متاخرین میں اس شعبے کے امام کہلائے, متاخرین کے اندر گویا کہ اس شعبے کے بادشاہ کہلائے, علامہ قزانی علیہ رحمت یہ وہ ہے جن کا سن وصال 793 ہجری ہے. ان کے بارے میں ایک بات آپ کر دوں کہ فرماتے ہیں میں چھوٹا بھی تھا مدرسے میں پڑھتا تھا, وہ سبق مجھے یاد نہیں ہوتا تھا, سبق مجھے یاد نہیں ہوتا تھا, استاد روزانہ ڈانٹتے تھے اور میں اپنی کلام مدرسے لکھ رہا ہوں. میں روکا بہت تھا کہ میں یہ بات کا دین حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد کیوں نہیں ہوتا. فرماتے ہیں رات کو میں سو رہا تھا سرکار تشریف لائے بہت. یہ کتاب ہر مقدر فکر میں پڑھائی جاتی ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ 793 ہجری ان کا سن وصال ہے, 793 ہجری ان کا سن وصال ہے, یعنی 700 سال سے ان کو گزرے ہوئے تقریباً ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ سرکار بعد میں تشریف لا رہے اور سرکار نے اپنے لوہے میں دہن میرے منہ میں ڈالا. فرمایا جب بیدار ہوا تو اس کی مٹھاس میرے منہ میں موجود تھی. فرمایا صبح کا وقت یہ تھا کہ میں کتاب دیکھ کر جب پہنچا تو مجھے نہیں پتا کہ ساری کتاب کی کتاب میرے سینے اور دل میں نقش ہو چکی تھی. اور جب میں نے اپنے استاد اس طرح کے جب استاد پڑھاتا ہے تو پہلے تقریر کرتا ہے سبق پر, ایک مراد سمجھاتا ہے محسوس سمجھاتا ہے, اس کے بعد کتاب کھول کے پڑھاتا ہے. تو میں نے استاد نے تقریر کرنا شروع کی تو میں نے تقریر برداشت کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں, آپ نے یہ کہا تو یہ کیسے, یہ کہا تو یہ کیسے, یہ کہا تو یہ کیسے. ساری کلاس حیران اور استاد بھی حیران. استاد کہنے لگے کہ تم تو وہ نہیں لگتے جو تم کل تھے, تم وہ نہیں لگتے کہ جو کل تم تھے اور شاستری قزانی بازار نبوت تھے اور میرے آقا کے لواب کے ایسے مرتبے پر پہنچے کہ آپ کی نظیر آپ جیسا ماہر عالم علم کلام کے اندر نہ آپ سے پہلے نظر آتا ہے نہ آپ کے بعد نظر آتا ہے. علامہ شاستری قزانی علیہ رحمت رضوان شرافت شریف ان کے عقیدے میں اتنی مضبوط کتاب ہے, ہر فن میں ان کی کتاب ہے, عربی گرامر کے اندر ہو, منطق میں ہو, فقہ کے اندر ہو, علم کلام کے اندر ہو, حدیث کے اندر ہو, یعنی سرکار کے جواب نے ان کے سینے کو ایسا کھولا کہ کسی ایک فن تک آپ کی فکر نہ رہی بلکہ آپ کی فکر نے اور آپ کے ذہن نے تمام علم کا احاطہ کیا ہے. ہر فن میں آپ نے کتاب چھوڑی ہے, اصول فقہ ہو, اصول حدیث ہو, اصول کلام ہو, منطق ہو. علامہ قزانی علیہ رحمت جو فیضان نبوت کے ایسے گویا کہ بلند ہوئے ہیں, یہ ان علماء کی پریمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دو بزرگ یہ کہتے ہیں بلکہ متقدمین یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے سفر جو فرمایا وہ معراج تک, معراج کے روشن پر سب آسمان تک تھا اور آسمان سے بھی سرکار نے عروج فرمایا بلندی کی طرف گئے. فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے کہ اللہ نے جہاں تک چاہا آپ کو بلندی عطا فرمائی, اس کا کیا معنی ہے؟ تو صرف اسی لفظ کی دماغ کا آملہ کہ خدا نے جتنا چاہا, اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قزانی کہتے ہیں اشارہ الى الاختلاف اقوال السلف, فرمایا کہ جناب متقدمین نے جو اس عقیدے پر اقوال بیان کیے ہیں اس کی طرف یہ اشارہ ہے. قیل علی الجنت فرمایا علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے بعد سدرا کے بعد جہاں پر سرکار نے سفر فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا علماء کا ایک مجمع یہ کہتا ہے کہ وہ جنت ہے, یعنی جنت تک سرکار نے سفر کیا. فرمایا دوسرا, فرمایا کہ علماء میں متقلمین میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں, ایسی عظیم جماعت بھی ہے جو کہتی ہے عرش کہ سرکار کی معراج عرش تک ہے. جہاں پر ڈاکٹر صاحب خدا پر کہہ رہے ہیں جو علماء متقلمین کہتے ہیں کہ جنت, علماء کی جماعت یہ کہہ رہی ہے عرش. فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ فوق العرش ہے کہ سرکار نے عرش کو بھی نیچے چھوڑ دیا اور عرش کے لیے وہاں تشریف دے. یہ سفر معراج پر علماء متقلمین کا عقیدہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا سفر معراج, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں تک, آسمانوں سے سدرا جنت عرش, بلکہ عرش سے بھی بڑا میری میری علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. ابھی تین طور پر عقیدہ ہوں گا, ایک مسجد اقصیٰ تک سفر معراج ہے, ایک مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمان تک یہ سفر ہے, ایک اس سے بڑا کا سفر ہے. اب یہ تین تینوں کے دلائل مختلف ہیں, تینوں کے دلائل مختلف ہیں. مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کا ذکر تو قرآن ہے کہ سبحان اللہ اقصیٰ اس سفر کا جو انکار کرے گا وہ قتل ہو جائے گا. اسی میں جناب قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے, یہاں تک تو وہ سفر ہے قرآن کے ذریعے. فرمایا اس کے بعد جو فلاں فلاں ہوا میرے مسجد الحرام میرے بیت المقدس سے قطعی اور ثابت ہو کہ مسجد اقصیٰ تک کا جو سرکار کا سفر ہے یہ قطعی ہے, ثابت ہے, اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. فرمایا اس کے بعد المعراج من الارض الى السماء مشہور ہوں گے, مشہور. فرمایا کہ جناب اب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتویں آسمان تک کا سفر یہ بے شمار احادیث کے اندر وارد ہوا ہے, بے شمار مشہور احادیث کے اندر وارد ہوا ہے. فرمایا اس طرح جو آپ کا جو ہے کہ سفر ہے ایک وہ منت کمائے ادھر جنت کے وہ ادھر آر کے وہ غیر ادار. فرمایا کہ اور یہ باتیں جو احادیث ثابت ہیں کہ جناب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر معراج فرمایا کہ ایک تو مسجد اقصیٰ تک ہے, دوسرا اس کے سفر کی جہد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتویں آسمان تک ہے. فرمایا تیسری اس کی جہد جو ہے وہ ساتویں آسمان سے لے کر جنت, جنت سے عرش اور اس کے ماں بنا سکے. اس کے شاعروں کا عقیدہ کہنا, اس کے جاہلوں کا عقیدہ کہنا, حضرت کو خود نہیں پتا کہ عالم کس کو کہتے ہیں جاہل کس کو کہتے ہیں. کہ جناب شخص کو یہ تمیز نہ ہو کہ علماء کا عقیدہ کیا ہوتا ہے, جو حالات عقیدہ کیا ہوتا ہے, اس کو رہبر بنانا, اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے فتوا دیں گے, لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ اپنی جہالت کی بنا پر قلت مطالعہ, اپنے چند مطالعے کی بنا پر, میں چند کتابیں پڑھی تو فرمایا کہ چند قلت مطالعہ کی بنا پر اور نا اہل ہونے کی بنا پر وہ لوگوں کو فتوا دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, میری امت کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ رب العزت ایسے بے صبرے اور لایانی باتیں کرنے والے مقتداؤں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تھوڑا سی بات آگے لے کے چلتا ہوں, سدرہ سے آگے کی بات یہاں اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں, تو جو میری طرف رکھیے گا. حضرت حافظ ابن حجر السیستانی رحمۃ اللہ علیہ, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جس وقت یہ کہا گیا کہ سرکار نے سدرہ سے اوپر سفر نہیں ہوا, صحیح بخاری شریف, یہ تو علم العقائد کی باتیں تھیں, اب آئیے حدیث کی بات. صحیح بخاری کتاب الصلاح, بخاری شریف اگر بندہ یوں مزے سے بھی پڑھ لے تو میں کہتا ہوں اس کی بھی نظر سے یہ حدیث نہیں دے سکتی. یہ جائے کہ کسی مدیر ہوں, اعلیٰ ہوں اور ماہر ہوں, شیخ الاسلام ہوں, ان جیسے شخص کی نظر سے یہ حدیث رہنا تو بڑھ چاہیے تھا کہ قلت مطالعہ کی بنا پر اس کا انکار کر کے. حضرت امام مالک سے فتویٰ پوچھا گیا تو آپ سے بیٹ کمان کیے گئے, صاف کام نے انکار کیا, میں لا عالم ہوں مجھے نہیں پتا. اور تین دام میں جواب دیا, کسی نے کہا کہ حضور صاحب آپ نے جواب نہیں دیا, پر میں میرے علم نہیں تھا, میں جھوٹ کیوں بولتا, میں نے یہی کہا کرنا بہتر جانتا ہے. اور ہر کئی فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے کا علم نہ ہو اس پر یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ خود علم ہے, یہ خود علم ہے کہ میں نہیں جانتا. پچھلے کے دین کی بات اگر غلط بات بتا دی وہ عقیدہ بن گیا, وہ نظریہ بن گیا, وہ تہذیب بن گئی, وہ کلچر بن گیا, لوگوں کے اندر وہ بات رج بس گئی, تو جناب وہ جتنے لوگ گمراہ ہوں گے اس کو گمراہ کرنے والا کون ہوا؟ تو میرے دوستو بخاری شریف کتاب الصلاح کی پہلی حدیث, یہ نہیں کہ آپ کو بہت غور و فکر کرنا پڑے گا اور بڑی جستجو کرنی پڑے گی اور بہت اس میں گویا کہ محبت اور بحث کرنی پڑے گی. بخاری شریف کتاب الصلاح کی پہلی حدیث اور حدیث پتا کس بیان میں باب پر واضح ہے کہ نمازیں کیسے پڑھنی. یعنی آپ قرآن کا درد دیتے ہوئے پڑھتے ہیں باقی کو صلاح کو واپس کرنا اور زور کتابت سے صلاح 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 تنظیم کرتے ہیں. کبھی آپ نے اس جستجو اس مسئلے کو سمجھا کہ صحابہ سرکار کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ حضور نماز کیسے پڑھنی. تو نماز کو بتانا ضروری ہے کہ نماز کی فرضیت کو بتانا ضروری ہے. تو جناب نماز کے مسائل پر تو آپ نے پہلی کی کاش یہ پڑھ لیتے تو میرے آقا کسی ولی عظمت کا انکار آپ نہ کرتے. اپنی عمر ہے توبہ کر رہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہ غلط عقیدہ ہے جس پر گویا کہ درس قرآن ہو یا فکر ہو. میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر یہ ایسا عظیم سفر ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے پڑھ لیا جائے تو آج سارا مسلم معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جب سے میرے بائیں وہ چیز ختم ہو سکتی ہے. مگر تب جب کہ اس پر سوچا جائے, نہ جب کہ غلط باتوں کو ریکارڈ کرایا جائے پھیلایا جائے اور اس پر رویہ بنایا جائے. اس لیے کہ آپ ایک کی شروع کریں گے اور 100 آدمی اس کو پڑھ کر گمراہ ہو چکے ہیں. ہے بخاری شریف کتاب الصلاح کی پہلی حدیث کہ نماز فرض کیسے ہوئی, معراج کی رات نماز فرض ہوئی کی کیا کیفیت ہے. صحابہ نے سرکار سے پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے باتیں گویا کہ وہاں پر ذکر فرمائی کہ اس طرح میں نے سفر معراج کی پوری معراج کی حدیث اس میں ہے. اور سفر معراج ہے کہ میں سویا ہوا تھا, اس طرح معاملہ ہوا, میں نے سفر کیا, میں بیت المقدس گیا, وہاں کے انبیاء سے ملاقات کی, پہلے آسمان دوسرے آسمان ساتویں آسمان, پھر ساتویں آسمان کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سما آ جا یا بولے گا دو الفاظ بخاری کے اندر ہے سما آ جا بیر حق ظہر کو مستبین سمعو فیہ سریر الاقلام. فرمایا کہ پھر حال میرا یہ ہوا کہ جس وقت میں نے آسمانوں کو پار کیا اس وقت میں اوپر ہوا یہاں تک کہ مستوی کے مقام تک پہنچا, مستوی کے مقام پر پہنچا اور وہاں پر میں نے کیا کیا آسمانوں فیہ سریر الاقلام, وہاں میں نے تقدیر کا جو قلم چلتا ہے اس کی آواز میں نے سنی. تقدیر کا جو قلم چلتا ہے اس کی آواز میں نے سنی. مولانا الیاس کانگریز جس کے بہت بڑا بندہ ڈاکٹر صاحب ہے اور علماء دیوبند کے قریب کا ایک مقام ہے الیاس کانگریز جس کو بینوری وغیرہ کی ان کے ہم اثر ہیں اور مولوی اشرف علی خان. مولانا الیاس کانگریز اپنی کتاب کی وجہ سبا کے اندر اشرف علی خان نے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ مقام جو مصطفیٰ کا مقام ہے اور یہ مقام جو سریل خلاف مقام ہے کہ جہاں پر قلم چلتا ہے یہ مقام ہے کہاں پر. حامد صاحب نے کئی سطح کے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مصطفیٰ کا مقام وہ مقام ہے کہ جب سدرا کے بعد یہ مقام آتا ہے, سدرا کے بعد مصطفیٰ کا مقام آتا ہے اور اس کے اوپر وہ مقام ہے جہاں پر خدا کا قلم چلتا ہے اور لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے. تو یہ مقام سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے, یہ مقام سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے اور اس کے بارے میں تمام علماء نے گویا کہ یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ کس قدر اوپر ہے اور سجدہ کس طرف ہے. علامہ حافظ ابن حجر السلامی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثم انطلق میں چلتا گیا انتہا بھی الی الشجرۃ کے میں درخت کے پاس پہنچا جس درخت نے مجھے گھیر لیا مجھے تھام لیا. فرمایا کہ جناب اس کا سایہ بہت طویل تھا من کور لونی اور اس کے رنگ جو تھے وہ بہت چمکتا ہوا رنگدار درخت تھا. جبریل فرمایا کہ جبریل وہاں پر رک گئے. آپ یہ بحث کرا لکھتے ہیں کہ جبریل وہاں پر رک گئے اور جبریل نے آگے جانے سے انکار کر دیا. وہ حضرت ساجدن اور میں آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا, اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا. اسی طرح حافظ ابن کثیر کم سے کم اس کی تشریف پڑے کے قلم سے تنیمہ تو کر گئی کہ جناب جبریل کے مبتدا ہے وہ کیا لکھتے ہیں. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کے اوپر ہوئے اور فرماتے ہیں بڑا پتا نہیں ہے جبریل جبریل نے مجھے چھوڑ دیا اور جبریل نیچے رہ گئے اور وہ حضرت تاجدن جبریل نیچے رہ گئے میں آگے بڑھ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا. تو یہ وہ مقام ہے صحاف کا اور رف رف کا مقام جو جبریل پیچھے رہ گئے اور جبریل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رف رف پر بٹھایا اور وہاں سے روانہ کر دیا. قاضی یاز علیہ رحمت نے شفا کے اندر کیا لکھا, یہ خوبصورت کی وہ کتابیں ہیں جو عام کتابیں جو مطالعے میں ہوتی ہیں. اب جبریل نے پیچھے چھوڑا تو وہ منظر کیسا تھا. قاضی یاز علیہ رحمت حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ فارق علی جبریلو کا جبریل نے جس وقت مجھے چھوڑا تو میں اتنا بلند ہوا کہ جناب جہاں پر قلم کی آواز مجھے آ رہی تھی, جو تقدیر کا قلم چلتا ہے وہ آواز مجھے آ رہی تھی, روایت میں آتا ہے کہ جبریل سدرہ پر رک گئے, اس لیے کہ جہاں قلم چلتا ہے وہاں پر پیغام کی ایسی نورانیت ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. وہ لکھا ہوا پیغام سب سے پہلے سدرہ پر آتا ہے, وہ لکھا ہوا پیغام سب سے پہلے سدرہ پر آتا ہے, اور سدرہ تک جس کی رسائی ہے وہ جبریل ہے, وہاں سے وہ پیغام لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور دیگر فرشتوں نے گویا کہ تفصیل فرما دیتے ہیں, لیکن اس کے آگے کہیں نہیں جایا نہیں جا سکتا کہ رب جہاں کلام کرتا ہے اور رب کا کلام جہاں تحریر ہوتا ہے اور تحریر کے بعد وہ کلام سیدھا کی فرماتا ہے, تو سکا فرماتے میں سیدھا سے آگے نکل گیا اور اس جگہ پر میں پہنچا جو بخاری کے اندر سکا کی سرا اس کا نشان فرماتے ہیں کہ لیکن اس قبیل اسماؤں کی شریر شریف الفاظ ہے کہ میں اس مقام پر پہنچا کہ میں نے اپنے کانوں سے قلم کی چلنے کی آواز کو سن لیا. اور ابن کثیر کہتے ہیں شفا کے مقاضیات لکھتے ہیں اس الفاظ کو کہ جب جبریل کو میں نے نیچے چھوڑا تو میں کتنا اوپر گیا, فرمایا کہ فن قابل اسباب وانگی کہ میں نے پھر اتنا عروج پکڑا کہ وہ قلم کی آواز بھی نیچے رہ گئی, اب مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی اور میں بلند ہوتا ہوا چلا گیا. یہ وہ سب روایتیں ہیں جو علماء نے گویا کہ اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمائی. غلامی قاری شرح شفا میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بلند ہونے لگے اور معاملے میں پہنچ وقال مقاصرا, جبریل نے مقاصرا عذر بیان کیا اور اجازت طلب کی کہ حضور میں نہیں جا سکتا. یہ غلامی قاری جو ہنٹیوں کے پیشوا ہے عظیم موقف ہے جن کی کتاب شروع شفا میں نہیں سمجھتا کہ عالم کے مطالعے سے رہ جائے, کیونکہ یہ عام سی کتاب ہے جس کے بغیر پڑھے بندہ سیرت کو نہیں سمجھ سکتا. فرمایا کہ حضرت جبریل نے وہاں پر خود بیان کیا کہ حضور میں آپ کو آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کرو تو ان سکو, فرمایا کہ حضور اگر میں ایک انگلی کے کوڑے بھی آگے چلا گیا تو میں جل جاؤں گا. ایک انگلی کے کوڑے بھی آگے چلا گیا, ایک انگلی کے گویا کے کوڑے کے مطابق دے کر آگے چل گیا تو میں جل جاؤں گا. اس تمام علماء نے یہ باتیں اپنی کتابوں کے اندر گویا لکھی ہے. اور سیدنا امام قرطبی علیہ رحمت جو تفسیر کے بادشاہ امام قرطبی علیہ رحمت نے یہ جو آیا تھے کہ فتدن بنا فتدن کا کہ میرا محبوب ہمارے قریب ہوا اور انتہائی قریب ہوا, اس قرب کی بات کیا ہے؟ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ شب معراج فجلت علی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے, ثم رفع پھر رفعت نے آپ کو اٹھایا, فدنا من ربه آپ کے رب کے قریب تک پہنچا دیا. فرما فار علی جبریل, جبریل رہ گئے اور میں آگے بڑھ گیا. وہ ایک مت انی اسواہ اور مجھ سے قلم کی آواز, ہر شہر کی آواز, آواز کا عالم, سوت کا عالم نیچے رہ گیا اور میں آواز کے عالم سے بھی اوپر چلا گیا. جسم کا عالم تو زمین پر رہ گیا تھا, جسم بشری عالم تو زمین پر رہ گیا تھا, آسمان کو تشریف لے گئے یہ نوری ملائکہ کی طرف, کیونکہ یہاں وہاں پر جو رہنے والے پرواروں پر یاد والے ہیں, بشر تو زمین پر رہ گئے, عالم بشری کو تو آپ نے زمین پر چھوڑ دیا. جب آپ اوپر بلند ہوئے تو جب آپ بلند ہوئے ہیں اس عالم کی طرف جو عالم نور ہے, اب عالم نور بھی سدرا پر ختم ہو گیا, عالم نور بھی سدرا پر ختم ہو گیا. کیونکہ نور کی اصل اور اطاف اگر کی ہے تو مثال جبریل اور فرشتے کی بھی جاتی ہے. اب جبریل جیسی نورانی تمہارا فرشتہ کہتا ہے کہ حضور اگر آگے چل گیا تو آگے نور اور جلال کی ایسی قوت ہے, ایسی شدت ہے کہ اگر میں آگے بڑھ گیا تو میں جل جاؤں گا. تو بشر تو آسمان پر چڑھ ہی نہیں سکتا, اور جو نور ہے جس کی رفتار جس کا محلہ آسمان ہے وہ سدرہ پر چڑھ جاتا ہے. میرے آقا نے عالم بشر کو زمین پر چھوڑا, عالم انوار کو سدرہ پر چھوڑا, عالم اخبار کو کنک پر چھوڑا, اور آپ کے بنی کو سارے مسائل بنانے کی اور معاملات کی وہاں پر حل ہوتے ہیں. جو ایک مثالی نہیں ہر حل خالی بڑی بھی کہتے ہیں وہ تو نام مکان کے مقیم ہوئے, مکہ ہے کہاں پر اپنا سواد نہیں چلے گا, کوئی آواز نہیں, کوئی جہد نہیں, کوئی شہر نہیں. بابے بھائی بھی دیکھیں کتنی موٹی بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی, لیکن یہ شہر پڑھنے کے بعد ہمارا مان میں آ جائے. ہم بھائی کہتے ہیں وہ تو نام مکہ کے مسیح ہوئے, سر عرش تخت نشین, وہ تو نام مکہ کے مسیح ہوئے, سرعش تک نشیر ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام.
مقام جدا کو کہتے ہیں.
وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام
اور وہ خدا ہے جس کا مقام ہے.
یہ عقیدہ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو اصول کی کتابوں میں ہوتی ہیں. بڑے بڑے نے کام ناز پڑھنے والے کے لیے اس بات کو والے کر دیا کہ وہ تو نامقام کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام ہے. کیونکہ مقام اس جگہ میں وہ شہ آتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے. جو جسم رکھتا ہے وہ جگہ بھیجتا ہے. چاہے دھواں ہو وہ لطیف جسم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی جگہ گھیرتا ہے. وہ جگہ بناتا ہے پانی جگہ بناتا ہے لیکن پکڑے کے باب نہیں پکڑ سکتے. تو ہر وہ شے مخلوق کا جسم ہوتا ہے. تو جس کا جسم ہوتا ہے اس کے لیے جگہ ہے. خدا مخلوق نہیں اس کا جسم نہیں. جب اس کا جسم نہیں تو اس کی جگہ نہیں. تو کہیں خدا عرش پر تھا تو فرمایا وہ نبی کا مکان تھا. تو خدا کیسے بیٹھ سکتا ہے کہ جو بیٹھے گا وہ جسم بیٹھتا ہے. بیٹھنا اٹھنا تو جسم کسی بگڑا رہی. بیٹھنا اٹھنا جسم کسی بگڑ اور جسم فانی شے ہوتا ہے. اور جو فنا ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. تو خدا مخلوقات کی صفت سے مبر رہا ہے. وہ جسم کے پاس ہے. تو بھائی بھائی بھی کہتے وہ نام مکان کے مکین ہوئے کہ سارے مکان رہ گئے. سدرا پر دنیا ختم. سدرا پر دنیا ختم. اب اوپر کچھ نہیں. اب اس پر اوپر عالم سے اطلاع نہیں ہے. اور میرے آقا اوپر تشریف لے جائے ہیں. فرمایا کہ وہ نام مکان کے مکین ہوئے. وہ نام مکان ہے لیکن خدا نے اس کو وہاں تمقی کر دیا. مایا کہ یہ تو قاعدے قواعد منطق اور فلسفہ سب ہوا کے رہا رہ گیا کہ خدا جو چاہے کرے. فرمایا وہ نام مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام. وہ خدا ہے جس کا مقام ہی. قرآن گرامی آپ نے دیکھا کہ شریف الاقلام کے جہاں کرم لکھا جاتا ہے سرکار اسلام السلام کے بارے میں. تمام مجلہ علماء نے اس بات کو لکھا کہ سرکار اسلام السلام اس میں بڑا تشریف لے گئے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت اشارہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 143 ہے تو اللہ کا کلام پہلے سنتے تھے تو کلام سننے کے ساتھ لذت بڑھ گئی کہ جس کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے اس کے دیدار میں کتنی مٹھاس ہو. بس اس فکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حضور عرض کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتے ہیں اور ربی ارنی انظر الیک. یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں. میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جو فاتح لکھتے ہیں کہ جب کلام کو سنا اسے شوق اتنا بیدار ہوا اتنی حلاوت. کیونکہ رب کریم کو دیکھنا اس کے کلام کو سننے کے بعد ایسی حلاوت پیدا ہوئی کہ رات کہا کہ اب کوئی شہر اچھی نہیں لگتی. اب تقاضا یہ کہ جس ذکر میں اتنی تفکیر ہے جس کے کلام میں اتنا سکون ہے جس کے کلام میں اتنی محبت ہے جس کے کلام میں اتنا انہماک ہے تو اسے منہمک ہو کر کہتے ہیں کہ مولا اب میں کیا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حافظ سلام ہے جنت کی جنت میں چلے جائیں گے اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھے گا اے جنتیوں تمہیں وہ چیز مل گئی جو اس کا میں تم سے وعدہ کیا تھا جو میں نے تمہیں دینا تھا. جنت اس کلام کو سن کر بہت محسوس ہوگی. سبحان اللہ. اور کہنے والا جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں ہمیں مل گئی. اللہ نے فرمایا چلو اب میری میرا دیدار کے لیے تیار ہو. صحیح بخاری کتاب السلام میں روایت موجود ہے. میرا آقائے صلوات و سلام فرماتے ہیں کہ رب کریم اپنے شایع نشان اہل جنت پر جلوہ گر ہوگا. سبحان اللہ. جلوہ گر ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیفیت کیسی ہوگی. فرمایا آنکھیں ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آنکھوں کو مل کر اس طرح آنکھیں پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صحابہ نے کہا چودھری رات کے چاند کو کبھی دیکھا ہے. صحابہ نے وہاں دیکھا ہے. فرمایا وہ کیسا روشن ہوتا ہے. چودھری کا چاند تو خود اپنی نہیں لوٹا ہے روشنی کے اندر. فرمایا جس طرح ملا کر کی چودھری کا چاند افق کا جب آتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے نہ آنکھیں ملنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ گویا کہ پنکھوں کو دراز کرنا پڑتا ہے. فرمایا اس لیے قرآن پہ قریب اہل جنت میں جب بدر ہوگا اور سارے جنتی اللہ کی عزت کا دیدار ہے. سبحان اللہ. فرمایا وہ دیدار ایک دفعہ ہوگا, اور جب رب قریب کے جلوے دوبارہ کرنے میں جائیں گے تو جنتیوں کو جنت کی ساری نعمت ملے گی. اللہ فرمایا کا کیا ہے کہ مولا اب اس میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت تیرے دیدار میں ہے. فرمایا کہ اہل جنت کے درگاہ ہیں, جو دائیں میں جتنا بلند ہوگا وہ رب کریم کو تین دفعہ لے گا, اور جو میرے حبیب کے قرب خاص میں ہوگا تو میرے حبیب کی نارائن کے برکت سے وہ ہمارے اشاروں کو دیکھتا رہے گا. ہمارے جنت میں تو بے شمار لوگ جائیں گے, لیکن جو حبیب کا خاص قرب ہے علیہ جہاں بتائے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہیں, وہاں پر جو رہے گا وہ ہمارا اللہ کی عزت کا دیدار اور رب کریم کی نارائن کرے گا. ایک دفعہ محبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, بعض لوگ بڑا زور لگاتے ہیں مناظرے کرتے ہیں اسے کہ اللہ کو نہیں دیکھا. ہم نے کہا بھائی اللہ کو نہیں دیکھا اتنا زور کیوں لگا سکو, وہ ساتھی ہے بھائی اللہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, ہم نے کیوں نہیں دیکھ سکتا جی محال ہے. ہم نے کہا بہت تمہیں اتنی تمیز ہے خدا کے بارے میں اور خدا کی توحید کے بارے میں خدا کی عظمت کے بارے میں کہ خدا کو اس دور میں اس عالم میں دیکھنا محال ہے, دیکھنا محال ہے. ہم نے کہا محال سوال کرنے والا جاری ہوتا ہے, جو چیز ملنے والی نہ ہو, جو چیز ملنے ہی نہ والی ہو سرے سے اس کا تقاضا کرے تو سمجھدار آدمی بولتے ہیں بس یہ دیوار ادھیکاری گزر گر گئی, یہ تو وہ کیسی باتیں کر رہا ہے جو چیز کبھی مل نہیں سکتی. اور جتنی بات تم سمجھتے ہو رب کریم کو دیکھنا محال ہے اور اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو تم سے زیادہ خدا کا کریم اس بات کو جانتا ہے. جو نبی ہے نبی کو تم سے زیادہ خدا کی معرفت ہے, نبی کو تم سے زیادہ خدا کی پہچان ہے. اگر تم اس سے زیادہ سمجھدار ہوتے تو تمہیں تو خدا نے نبی نہیں بنایا, حضرت موسیٰ کو بنایا. تو خدا جس کو نبی بناتا ہے جو خدا کی ذات کا زیادہ آشنا ہوتا ہے اور آشنائی کے اور معرفت کے نقطے تک پہنچ جاتا ہے اسی کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کو صرف نبی نہیں بنایا رسول بھی بنایا ہے, اور صرف رسالت پر نہیں رکھا, فرمایا کہ کل کرو تو فضل آباد و مولا آباد میں ہوں من کل اللہ. موسیٰ وہ ہے جس سے رب کریم نے کلام کروایا اور اپنے کلام سے بھی نوازا ہے اور لوگوں کو اس سے مستور رکھا ہے. حضرت گرامی حضرت موسیٰ جو خدا کی بارگاہ میں کہ آداب اور نیاز اور رب کریم کی بارگاہ کے تمام لحاظ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, خدا کے نبی ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا تجھے دیکھنا چاہیے. یہاں پر جنہیں اللہ نے نازل کیا ان علماء نے کہا کہ نبی کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی رب کو دکھا جا سکتا ہے, جسے رب دکھائے جسے رب دکھائے کہیں یہاں دیکھا جا سکتا. ہم نے کہا ہم نے سب کا یہاں دیکھا جا سکتا, خدا کو دکھانے پر قادر ہے تو پھر وہ نامکان پر بلا کر دکھاتا ہے کہ محبوب مجھے نہ دیکھنے کی شرط, مجھے دیکھنا محال تو عالم مکان میں ہے اور میں دکھانے پر قادر ہوں تو عالم مکان میری کسی کے نیچے رہ گیا اور پورا مکان پر آ گیا. حضرت مصالح برام نے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, رب کریم نے یہ نہیں فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ نصیحت تاکید کے ساتھ کہا بارا رنگ کرا دی اس کو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, موسا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. پھر ہم نے موسا کی جو سوجو جب رنگ لائی تو آگے فرمایا بولا کن نیون سو لیکن ہاں دیکھ دیکھ اس جبل اس کو کی طرف اس پہاڑ کی طرف دیکھ میں سکڑا مکان ہوں پتل پتانی میں اس کو اپنا آئینہ بناؤں گا, میں اس کو اپنی ذات اور صفات کا آئینہ بناؤں گا. اگر میں اس سکڑا مکان ہوں پتل پتانی اگر یہ اپنی جناب رکھ گیا اور میرے جلوے اس میں سما گئے تو یہ آئینہ بن جائے گا میری ذات کا اور تو اس میں مجھے دیکھ لے گا. فرمایا اگر یہ کچھ نہ بن سکا تو پھر دیکھنا بھی تیرا حال بھی کیا ہوگا. کہ مولا جلوے دکھا اور جانت فرما. اب رب کریم میں جو روایت میں آتا ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے جب اپنی صفات کی نور کی ایک گویا کہ بہت ہی کم جھلک اس کوہ طور پر فرمائی صفات کی نور کی فرمایا فلما تجلى ربه للجبل، جب رب کریم نے اپنے صفاتی نور کی تجلی فرمائی اس پہاڑ کے ساتھ، جعل سقطا، پہاڑ پورا لیتا لیتا ہو گیا، وہ خر موسا صحیح تھا اور حضرت موسا بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے، حضرت موسا بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے. آپ دیکھیں یہاں پر کتنی سختی کرنے فرمایا، لن ترانی حضرت نہیں لے سکتے، اس پر بات کبھی نہیں لے سکتے، فرما ہرگز نہیں لے سکتا. اللہ کسی کے پریما کہتے تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو دیوا ہے بے نیاز، کہیں وہ جوش دن کرانی بشرتی جوش سے نہیں ہرگز نہیں لے سکتا. فرمایا کہیں وہ جوش ہے دن کرانی، کتنی شدت سے کہا جا رہا ہے دن کرانی، ہرگز نہیں لے سکتا. تو میرے امام نے اس لفظ کو بھی جوڑے میں لے لیا، فرمایا کہیں پر وہ جوش ہے دن کرانی، کہیں تقاضے وصال کے لیے. محبوب آپ کی شان کیا، وہاں پر تو حضرت موسیٰ کو انتہائی جوش میں انتہائی شدت سے منا کر دیا، دن کرانی ہرگز نہیں دے سکتا. فرمایا کہیں پہ وہ جوش ہے دن کرانی، کہیں پتا دے نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دے سکتا. اب جب وہ جبل پر اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی، وہ پہاڑ پانچ پانچ ہو گیا، لیدا لیدا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر آ گئے. اندازہ لگائی چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کس طرح بیان کرنے والوں کے عقیدے پر، اور جس کا یہ عقیدہ کہ نبی گاؤں کی چودھری کے مانی نماز اللہ حساب سے کہا تک مان لیں کہ جناب نبی کی مثال ایسی ہوتی ہے جس کا گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، ہر حیران بندہ ان کے دماغ کے امیر کو اگر چودھری کہہ تو ناراض ہو جائے گا، یہ ہم تو پوری امت کے امام ہے تم ہم کو گاؤں کا چودھری بول رہے. تو بھائی نبی کی مثال یوں سمجھو جس طرح گاؤں کا چودھری ہوتا ہے. ہم نے تو نبی کی مثالیں قرآن میں نہیں دی تھی جو آپ کو تبھی پیش آئی، نبی کی مثالیں قرآن میں نہیں دی تھی کہ نبی کیا ہوتا ہے کہ آپ گاؤں کا چودھری کہنے کی ضرورت آئی کہ نبی کس کا نام محمد و علی و کسی کس کا مختار نہیں. آج آپ دیکھیے مسئلہ یہاں پر کیسا حل ہوتا ہے، رب کریم نے جب اس پہاڑ پر تجلی فرمائی، اور وہ تجلی ذات کی نہیں صفات کی تھی، صفات کی تجلی فرمائی، اس میں اتنا جلال تھا، اتنی حیبت تھی. آج ایٹم بم کو لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب گر گیا تو ہر شہر کو کیسا اس کر سکتا ہے، تو ایٹم کے اندر، ایٹم بم کے اندر وہ کیا شدت ہوگی، کیا قوت ہوگی، رب کریم کے ذات کے اندر اور صفات کے اندر جو جلال کی شدت ہے کہ صفاتی روح جب گیا تو قرآن کے اندر تک کا قرآن کہتا ہے کہ جناب پہاڑ تاش تاش ہو گیا، تو جناب صفاتی روح جس پر ڈالے اور ڈالے بھی پہاڑ پر، اور پہاڑ ہے بھی ہمارے معاشرے ہمارے عالم میں سب سے مضبوط جسم مضبوط ہے، اور اس پر جب رب کریم صفات ڈالے صفاتی روح ڈالے وہ کاش پاش ہو جائے، اور وہاں پر جب سرکار جناب عین ذات کو دیکھے، عین ذات کو دیکھے، بلا واسطہ دیکھے، بلا حجاب دیکھے، اور قرآن یہ کہے کہ ماں بار بار رکھو وہ ماں کہا میرے محبوب نے دیکھا نہیں کیا تھا، فرمایا کسی کی پان کر دیکھا ہے کہ آنکھوں نے خیال بھی نہیں کیا، بلکہ آنکھیں عین ذات پر رکھی ہوئی. لیکن وہ پہاڑ جو صفاتی تجلی پا کر ریزا ریزا ہوتا ہے، تو میرے آقا کے وجود کی قوت آپ دیکھے، جو رب نے کہا فرمایا بیچنے دان کی وجود کی طاقت آپ دیکھے، جو صفات کو نہیں، صفات کی ادنا شرط کو نہیں، عین ذات کو پورے شراب پر دیکھ رہے ہیں، عین ذات کو پورے شراب پر دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن کہتا آپ کیا بنا، قرآن کہتا ہے ماں دادا نہ کرو وہ ماں کرا، نہ نظر نے کوئی دوسرا روپ اختیار کیا ہے اور نہ آنکھیں چندنا گئی ہے، بلکہ میرے محبوب نے ہمیں دیکھ لیا. تو آپ اندازہ لگائیے نبی پاک کی بشریت اور آپ کی نورانیت، آپ کی قوت، جس تجلی کے صفا کی تجلی کی اگلا صفت کو لے کر پہاڑ ریزا ریزا ہو رہا ہے. تو یہاں صفات نہیں، صفات کا مطلق مکمل رنگ نہیں، بلکہ ذات اور ذات کی بلا حجاب ہے. اور آپ دیکھیں حضرت مولا نکاری نے لکھا کہ نکال ہم نے جبریل امین سے پوچھا تھا کہ جبریل کبھی تمہیں ایسا وقت آیا کہ تم خدا کے بالکل قریب ہو چکے ہو؟ تو کہا کہ کیا سنا، ہاں ایک وقت آیا. فرما ایک وقت ہو کہ کریم نے اپنی کلام کی محبت میں مجھے بہت قریب ہوا، کہا میں اتنا قریب ہوا کہ عالم میں کوئی اتنا قریب نہیں ہوا، اور نہ اس سے پہلے کبھی میں قریب ہوا کہ جبریل کبھی تمہیں ایسا وقت آیا کہ تم خدا کے بالکل قریب ہو چکے ہو؟ کہا کہ ہاں ایک وقت آیا. میں ایک وقت ہوں کہ اپنے کریم نے اپنے کلام کی محبت میں مجھے بہت قریب کیا، کہا میں اتنا قریب ہوا کہ عالم میں کوئی اتنا قریب نہیں ہوا، اور نہ اس سے پہلے کبھی میں قریب ہوا، بس ایک دفعہ ہوا پھر ہٹا دیا گیا. کہ وہ قریب کیا قرب کیا تھا؟ فرمایا 70,000 قرضوں کا فاصلہ تھا. قرب کیا تھا؟ کہ 70,000 قرضوں کا فاصلہ تھا. جبریل امین, جبریل امین, جبریل جبریل امین وہ امین ذات ہے کہ جو خدا کے اتنے قرب کے اندر ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے سارے فرشتوں نے ساری مخلوق میں اتنا قرب ملا, وہ ملا ایک ہی دفعہ اور بعد مجھے وہاں سے ہٹا دیا گیا. یہ کتنا قرب تھا؟ کہ اتنا قرب تھا کہ میرے اور باری تعالیٰ کے درمیان 70,000 پڑھتے تھے. کتنے؟ فرمایا تو اس سے آگے جاتا تو جل جاتا, اس سے آگے جاتا تو ختم ہو جاتا. تو جس روح کو, جس جبریل کو خدا روح کہے, انتہائی لطیف قسم والا جو خدا سے اتنا قریب ہو کہ پھر بھی 70,000 پڑھتے رہے, بتائے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے. حضرت علامہ علی اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جبریل کی شان یہ ہے کہ ان جبریل امام ظہوری بین یدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دحیت کلی, کہ جبریل سرکار کے پاس مدینے میں جب آتے تھے تو سرکار کے خوبصورت صحابی کے حضرت دحیہ کلی ان کی شکل میں آ کر بیٹھتے تھے. علماء لکھتے ہیں کہ جب جبریل سرکار کے پاس آ کر بیٹھتے تو سدرہ والی کرسی پر کون ہوتا؟ وہ کرسی خالی ہو جاتی. اس پر جبریل کی جو کرسی ہے, جو آپ کی مسند ہے, جو آپ کی جگہ ہے. فرشتوں کیسا بولتے کہ رکو میں بھی آ رہا ہوں, تو کہ جبریل یہاں پر آ جاتے اور یہ معاملہ گویا کہ وہاں کا خالی ہو جاتا. ہم نے پنامہ آلوسی علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ جس نے خدا جتنا قرب پایا کہ 70,000 پاتے رہے اس کے جسم کی رفتار کیسی ہے؟ فرمایا رفتار ایسی ہے کہ جب وہ مدینے میں سرکار کے سامنے ہو لم یفارق کو شدت سے منتہا لیکن پھر بھی شدت سے جدا نہیں ہوتا ہے. یعنی سرکار کے پاس ہو پھر بھی شدت سے جدا نہیں ہوتا. تو جس نے 70,000 پاتے نہیں بلا حساب بغیر پردوں کے دیکھا ہے, اس کی نورانیت اور اس کی حضوری پر انکار کیا جاتا ہے, اس کی حضوری پر انکار کیا جاتا ہے تو پہن پا. اور یہ گمبئی بات خود لکھتے ہیں کہ جبریل امین کو روح اس لیے تھا. اور ساری بات آپ سے دیکھیں کہ جناب صرف رب کا نام لو, رب کا نام لو, اللہ اللہ کے نام پر ذکر کرایا گیا اور اللہ کو یاد کرو, اللہ کے ذکر کی کثرت کرو, تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ یہ جسم ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور روح غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے. روح غالب ہونا یعنی جسم کی کثافت ختم ہوتی ہے, نورانیت آنا شروع ہو جاتی ہے. علامہ شاہ اللہ مودی سے ڈر بھی لکھتے ہیں کہ بندے میں جب مرنے کے بعد کم عبرت دیا جاتا ہے تو وہ انسان کے اندر نوری صفت بھی اور بشری صفت بھی ہے. نوری صفت اس کو نماز روزہ اس کی طرف لاتی ہے اور گویا کہ شیطانی بہینے والی صفت اس کو زنا چوری کی طرف لے جاتی ہے. فرمایا خدا کے ذکر سے بندہ اس قوت کو جلا لیتا ہے, جلا لیتا ہے. یہ قوت پھر اس قوت پر غالب آ جاتی ہے, یہ قوت پھر غالب آ جاتی ہے. روح جسم پہ اختیار کر جاتی ہے اور یہ بندہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح جا کر فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہے, فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہے. تو جناب یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اعلیٰ, شان اکبر کا مقام آپ دیکھیں کہ جناب آپ امتی اگر اللہ کا نام لے ذکر کرے تو جناب اس میں انوار پیدا ہو جاتے ہیں. تو جو خدا کو جا کر دیکھ لے تو اس کی شان کیا ہوگی, اس کی شان کیا ہوگی؟ اب یہاں پر یہ جو آخری قرآن کی آیت کا حصہ ہے جو وہ ہر رحم سے صحیح ہوں, جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے. طبرانی موجود القدیر اور کئی سندوں کے ساتھ یہ روایت ہے کہ بے ہوش ہو گئے اور سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش نہ رہے ہوش میں رہے, بے ہوش نہ ہوئے ہوش میں رہے, پہاڑ پھٹ گیا آپ سلامت رہے. فرمان ونسن نے حاضر قرآن ہرا جبئی لڑائی کا اوقات یہ متفق رشید اللہ. فرمایا ہمارے اس کلام کے اندر ہمارا اتنا روب ہے اور ہمارا اتنا خوف ہے. فرمایا کہ اس کو پہاڑ اٹھا دے ایک ہر اترے اور پہاڑ ہمارے خوف سے ریزا ریزا ہو جائے, تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے اور سرکار کی صلاح و سلام رب کے قریب ہو جائے, دو کناروں کی نچل ہو جائے اور اینے ذات کو دیکھے اور آپ کا وجود برقرار رہے, تو وہ محمد علی وہ پھر وہ ایسا محمد ہوگا کہ جس کی مثل نہ کوئی مثال ہوگی نہ کوئی نظیر. سرکار علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کے عالم میں جو چمک آپ کی آنکھوں میں آ گئی, جو چمک پڑی اور وہ چمک سے آپ کی آنکھیں چندلا گئی اور آپ اس سے کشی کھا گئے, جس طرح کہ بہت تیز روشنی دیکھنے سے دماغ گھومنے لگ جاتا ہے اور گویا کہ دماغ ماؤ ہونے لگ جاتا ہے, آنکھیں چندلانے لگ جاتی, دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو تجلی میں اتنی تاثیر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں چندلا گئی اور آج زمین پر آ کر گویا کہ زمین پر تشریف فرما ہوئے بے ہوشی کے عالم میں، لیکن وہ بے ہوشی تھی، آنکھیں چندلا گئی لیکن کچھ تو دیکھ لیا، صفات نور کے کچھ حصے کے کچھ حصے کو دیکھ لیا تھا۔ صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا تو سرکار اسلام نے فرمایا کہ موسیٰ کی نشان یہ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں، بعض علماء نے کہا 30 میل، بعض نے کہا جی 30 میل، بعض نے کہا جی 100 میل دور رات کے اندھیرے میں پہاڑی پر کالی چونکی چلے بغیر کے مسئلے کیا کرتے، رات کے اندھیرے میں کالی رات رات کے اندھیرے میں اور انتہائی سیاہ رات اور پہاڑ پر کالی چونکی چلے تو حضرت موسیٰ دیکھ لیتے تھے۔ اس صفات کے نور کے ادنا حصے اور اس کی بھی ادنا جھلک جسے آپ کی آنکھیں گزرا گئی تو بتایا پالن یہ ہو گیا کہ آپ رات کے اندھیرے میں اگر چونکی بھی چلے ایک لمبی مسافت کو آپ دیکھ لیتے تھے تو دل میں کیا نہ دیکھتے ہو، اور میرے آکار خیال اسلام نے صفات ہی نور نہیں کتابی نور کے ساتھ ساتھ کا عین دیکھ لیا ہے تو گنبد حضرات سے مسجد حریریہ کیسے کوشش لا رہے ہیں؟ اور حضرت روح کو بڑی لطیف اور نورانی ہوتی ہے، اور حضرت جبریل کو تو خدا نے روح نہیں روح الامین کہا ہے، روح الامین کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اتنا قریب ہوا کہ میرے اور رب کے درمیان 70,000 پردے رہ گئے، فرمایا یہی قرب ہے، کہا یہی قرب ہے، اور امت کے بات میں اجماع ہے کہ رب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عین ذات کو ملاحظہ فرمایا، عین ذات کو ملاحظہ فرمایا۔ اب کیا شے گویا کہ اس کے اندر رہ جاتی ہے کہ جس میں گویا کہ تقابل کیا جائے یا بحث کیا جائے اور اپنے جھوٹے مذہب کی بنیاد رکھی جائے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی ہے، نبی کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ جو لاٹھی پکڑتے ہیں نا، لاٹھی اللہ نے اس سے اتفاق کرا فرمایا، ہونا تو کبھی نہیں کہا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے لاٹھی، اچھا ہے تو صرف رب کریم کے کلام کی توجہ لاٹھی کی طرف، لاٹھی سے بات نہیں کہ لاٹھی سے بات موسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں وہ لاٹھی ہے تو اتنی پیاری ہوگی کہ رب کریم اس سے باتیں کرتا ہے، اور رب کریم کا کلام اس طرف جب ہوا کہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، یہ کیا ہے، یعنی کلام اس طرف ہوا تو اس سے پھر ہوا کیا، حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ صرف رب کلام رب کریم کے کلام کی چہت اس طرف ہو گئی تو اس لکڑی کی شان یہ ہو گئی کہ وہ اگر موسیٰ زمین پر ڈالے تو وہ حیات کی صورت اختیار کر جائے، پھر وہ حاجت ادائی ایسی کرے کہ خدا کی توحید کو جب بنوانا ہو اور نبی کی رسالت کو بنوانا ہو تو سفیروں کے سارے سڑک کو نکل جائے اور حاجت ادائی کرتے ہوئے خدا کی قدرت کو ظاہر کرے۔ تو خدا کے کلام کی کلام کا جہت اور نسبت جب حضرت موسیٰ کی لاٹھی پر ہو جائے تو وہ بھی حاجت ادائی کرتی خدا کی توحید کو ثابت کرتی، اور جو سرکار نے اصلاح اسلام تشریف لے گئے۔ اس میں ایک بات یہ ہے، دیکھیں آپ کہ جب اللہ نے تجلی فرمائی کوہ طور پر تو کوہ طور جل تھا، جل رہا، لیکن سرکار نے آگے ذات کو دیکھا، شروعات کا وجود تھا لیکن آپ کے کپڑے میں بھی آگے رہی، نہ اس کو کچھ ہوا، جس طرح آپ نے دیکھا کپڑے پر بھی کچھ نہیں ہوا، تو یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ کے وجود کی برکت ایسی ہے کہ جب آپ کے جسم سے جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی سلامت رہا، اور یہاں تک پہاڑ تک تجلی پڑی تو پہاڑ میں آگ لگ گئی، پہاڑ میں آگ لگ گئی۔ تو حضرت موسیٰ کی لاٹھی کی طرف خدا کا کلام جب ہوا تو جناب اس میں یہ برکت آ گئی کہ وہ مسیحائی کرنے لگی تو فرمایا ہمارے محبوب کا بھی کلام، جب ہمارے محبوب کی بات ہوئی تو پھر آپ نے زندگی میں جو شہر بھی اپنے اوپر ڈالی وہ بھی امت کی حاجت ادائی کرنے لگی۔ مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہے، حضرت آسما بن کی حدیث بکر کہتی ہے کہ میری بہن چھوٹی بہن حضرت آسما بڑی تھی، 18 سال کے قریب بڑی تھی حضرت عائشہ سے اور دوسری ماں سے تھی، حضرت آسما کہتی ہے کہ میری بہن عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے ان کے پاس سرکار کا جبہ تھا، سرکار کا جبہ تھا، فرماتی ہے کہ جب ہم نے کوئی بیمار ہو جاتا مریض ہو جاتا تو غازی حضرت موسیٰ کی لاٹھی میں اتنی مشکل کشائی نہیں تھی، یا حضرت کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو آپ دیکھیں، فرمایا کہ وہ جبہ جو تھا وہ حضرت عائشہ کا جب بیمار ہوا تو وہ جبہ میرے پاس آیا، فرمایا کہ جب ہم نے کوئی مریض ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مریضوں کو جمع کر کے ایک خال رکھا جاتا اور اس جبے کو اس خال میں پانی ڈال کر ڈبو دیا جاتا، نہ اس سے ہم اس
جبے کو دھوتی اور اس کا بخارے کا پانی جو ہے وہ نسپکی بہار مرتا مریض کو پیاسے بولا شفاتا. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے حضرت عثمان جو تانے ہیں فرماتے ہیں نظر کا کوئی علاج نہیں ہے, نظر جس کو لگ جائے لگے پاس فرماتے نظر زندے کو قبر میں اتار دی, زندے کو نظر بد زندے کو قبر میں اتار دی. بولا جی خالی فرماتے ہیں کہ نظر بد زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے تو نظر خیر مجھے وہ زندہ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ جب فن میں اتنی تاثیر ہے تو خیر میں تو بدل جاؤ اور تاثیر ہے کہ جب نظر فن انسان کے جسم کو پھاڑ سکتی ہے تو نظر خیر بھی مردہ جسم کے اندر غیر ڈال سکتی ہے. تو حضرت عثمان کہتے ہیں جو تابعی تھی وہ کہتے ہیں اہل مدینہ مدنی ہے اور مدینے والوں کا عقیدہ, میں نے کہا نجیوں کا نہیں مدینوں والوں کا عقیدہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. مدینے والوں کا عقیدہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ جب ہمارے مدینے میں کسی کو نظر لگ جاتی اور وہ نظر سے مرنے لگتا اور زندگی موجود ہے سرکار کے صحابی کو نظر لگی اسے مرغی کا دورہ آ گیا, مرغی کا دورہ آ گیا اور مرغی کے دورے کی بنا پر سرکار نے یہ فرمایا کہ جا استنجا کر کے پانی کے منہ پہ ڈال دے, اس استنجا کر کے پانی منہ پہ ڈالا مریض صحیح ہو گیا, مریض صحیح ہو گیا. تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہمارے مدینے میں کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور شہر کوئی اور قسم کی بیماری لگ جاتی بخاری ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اس وقت ہم سرکار اسلام السلام کی اہلیہ مسلمانوں کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مریض ہے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جناب, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جناب, آہا ایسا اگر دوا نہ کرے یہ رضا سب کو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہم اس مریض کو لے جاتے, حضرت عثمان یہ نہیں کہتی کسی طبیب کے پاس لے جاؤ, فرمایا کہ ہم جب مریض کو جمع کرتے یا اس کی ایک مریض کو لے جاتے تو آپ فرماتی کہ اپنے گھر سے برتن لے کر آؤ اور وہ مرغ دبا وہ برتن ہے جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں, تو فرمایا کہ جناب وہ ایک برتن جس میں پانی جمع کر کے ہم لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ سیدہ پانی لے کر ہم آ گئے, یہ بھی نہیں کہ اپنے گھر سے پانی دیتی ہیں, ورنہ پانی تم لاؤ بس سیائی ہم کر دیں گے, پانی منگوا رہی ہے پانی لایا گیا. فرماتی ہے کہ کہتے ہیں تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جاتی اور ایک چینک نما چھوٹی سی ڈبیا جس میں سرکار کا سرخ موئن بالک تھا لال کلر کا گاڑی کا موئن بالک نہیں تھا وہ تھا, کہتے ہیں وہ ناٹی اور اس پانی میں ڈبو کر سی پانی نکالتی. نظریات کو ندی کے وجود کی بات کرتا ہے, یہاں ندی کے بال کی بات ہے, صرف بال ڈال کر نکالتی مریض کو پلا جاتا مریض شفا پا جاتا. یہ اہل مدینہ کا قیدہ ہے اور ممبر پر چوڑے ہو کر یہ تو اللہ نے جبا کوئی جبا نہیں دے سکتا, جو شفا کا عقیدہ رکھے وہ کافر. میں نے کہا اہل مدینہ کا قیدہ ہے اور الحمدللہ یہ مدینی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو الحمدللہ یہی کام کرتے ہیں اور اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ کی نگرانی جہاں حضرت موسیٰ کی ذاتی نے مسیح آئی کی ہے وہاں میرے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معاملات میں مسیح آئی کی ہے. آخری چند جملے اس آیت کے حوالے سے گزارنا میں چاہوں گا, آپ سماعت کرتے چلے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے روز پر ہے قرآن میں اس کا سبحان اللہ سبحان, میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم قرآن حمید کا نزول گویا کہ اس کا نازل ہونا لوگوں کی زبان پر اس کے ماحول کی سب تو یہاں پر سبحان اللہ کہنے کی وجہ علماء نے بہت سی چیزیں میں نے گزشتہ درسوں میں بھی آپ سے مرکز کیا, یا ایک نیا طرز اختیار کرتا ہوں. اہل عرب جب کسی بات کو متعجب ہو جاتے ہیں تو وہ سبحان اللہ سبحان, جب یہ کیا معاملہ ہوا تو یقیناً یہ عقل اس واقعے کو قبول نہیں کرتی اور انتہائی تعجب والا عمل ہے, اس لیے اسے کہیں سبحان اللہ کے اس پر فرمایا کہ فرمایا کہ اگر تم تعجب میں ہوتے ہو اس لفظ سے توصیف کرتے ہو تو آؤ ہم اپنے محبوب کی نیاز کی توصیف اسی لفظ سے کرتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا, کہ سبحان اللہ وہی ذات پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کر. اور کیونکہ اپنے شریر اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ جناب یہ معاملہ ہو سکے, اگر اللہ بھی معاف کر سکے تو یہ غائب ہو جائے, کہ چلو انسان بھی نہیں کر سکتا کہ نئی لنگ یہ تو تنقید ہے, یہ تنقید کی انتہائی مختصر عرصے میں ناراض ہوئی. آپ نے نافیہ عقیدے میں بھی سنا کہ جناب دروازے کا پورا ہل رہا تھا, بستر میں گرمی چھوڑی نہیں تھی, ابھی وضو کا پانی پہلا کر سکا تشریف لے آئے اور یہ مسجد اقصی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آپ تشریف لے آئے, تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو قبول نہیں کرتا اور اگر یہ بات اللہ کے لیے بھی محال ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے ہر کمزوری سے ہر عیب سے, کون سی ذات پاک ہے, فرمایا سلام جس نے محبوب کو سیر کرنا.
اچھا واقعی میں آپ کا واقعہ ذہن میں نہیں آتا اور اگر اسے قبول کیسے کرے. او ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے سبحان کہہ کر اس واقعے کی تصدیق کر لی. اگر یہ لفظ سبحان اس کے شروع میں نہ ہوتا تو معراج کا کوئی ثبوت نہ ہوتا. علماء نے فرمایا لہجہ ایسا نہیں اختیار کرو کہ سبحان کا لفظ اگر اس آیت کے شروع میں نہ ہوتا تو گویا کہ معراج ثابت نہ ہوتی. بات ایسی کرو کہ بات مکمل بھی ہو جائے اور کوئی توہین کا نقص نہ نکلے. بات ایسی کرو کہ خدا ہے تو سبحان ہے اس کے پاس. اگر واقعہ معراج نہ ہوتا تو سبحان کا کامل ضرور نہیں ہوتی, کیونکہ سبحان کا یہ معنی ہے کہ ہر عیب کے پاس, ہر کمزوری کے پاس ایسا کوئی واقعہ لے کر آئے جس سے سبحانیت کی صفت واضح ہو جائے. معراج واحد ایک واقعہ ہے کہ جو رات کے چھوٹے سے حصے کے اندر اتنی بڑی سیر کرا کر لے آیا تو پتا چلا کہ لفظ سبحان اس آیت کے شروع میں نہ ہوتا تو معراج ثابت نہ ہوتی. ہم نے کہا یوں کہو کہ معراج نہ ہوتا تو سبحان کی کاملیت کا ثبوت کیسے ملتا. بھائی معراج سبحان اگلی بات ہے گزار جس نے اپنے عبد کامل کو سیر کرائی مختصر جملے استعمال کرائی اور لفظ سبحان اللہ کو پسند بھی بہت ہے, اللہ کو پسند بھی بہت ہے. اس طرح گھر کے بعد آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کو کون سے کلمات بہت محبوب ہیں, بہت سے کون سے کلمات بہت محبوب ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ. رب کریم کو جو کلام اور جو ذکر بہت محبوب ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ. ایک اور ابھی خدا شاہ سوال فرما لیجیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے دل میں سو رہا سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیا فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے گئے اگرچہ سمندر کی کھاتی بنا تھا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کہ چاہے وہ گناہ سمندر کی کھاتی برابر ہو. تو یہ ذکر خدا کو خود بھی محبوب ہے اور یہ خدا کی گویا کے اختیار کلی پر اور قادر مطلق ہونے کا سب سے بڑا دعویٰ ہے. اس لیے اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے ہر عیب سے کامل ترین ہے وہ ذات جو اللہ ہے. تو فرمائیے جب اللہ کو بہت محبوب ہے اور اس لیے اللہ رب العزت نے اس عظیم واقعے کے شروع میں اس کو گویا کا ذکر فرمایا. یا ایک بات یاد رکھیں, فرمایا کہ اصلا سیر کرائی, یہ نہیں کہا کہ سفر کرایا, کیونکہ سفر بھی عربی کا لفظ ہے, سفر بھی عربی کا لفظ ہے کہ سبحان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا. سفر عربی کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اصلا سیر کرائی. سفر کبھی زبردستی بھی ہوتا ہے چلو, اور سیر خوشی اور مرضی سے ہوتی ہے. سفر زبردستی میں بھی ہو سکتا ہے, دکھ درد سے بھی ہو سکتا ہے, ناراضگی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن سیر خوشی سے ہوتی ہے, مرضی سے ہوتی ہے. اور سفر میں بندہ بس سفر مکمل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے لیکن سیر میں ہر چیز کو دیکھتا ہوا جاتا ہے. اس سے تفریح کرتا ہوا, سرور پاتا ہوا, راحت پاتا ہوا جاتا ہے. فرمائشے بڑا سبحان نبی اصلا پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب کو سفر نہیں فرمایا خوشی والی سیر کرائی, سیر کرائی ہے. اب دیکھیں اور یہ سیر بھی کیسی ہے. بندہ جب سیر کرتا ہے کہاں جا رہے ہیں, سیر کرنے جا رہے ہیں, دماغ بن جاتا ہے کہ جناب یہ پھر پورے راستے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظاروں سے مستفید ہوتے ہوئے جائیں گے. کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا شہر کا کہ بعض وقت ملے نہ ملے, آئے تفریح کا وقت مل گیا تفریح تو مانا راحت کے راحت قبول کرنا ہے. شریف تفریح ویسی ناجائز ہے لیکن تفریح شریف ہو تو خدا کو محبوب ہے. اللہ خود فرماتا سیرو فرت, ارے دنیا کی سیر کرو تمہیں پتا چلے کہ خدا کیسا مالک ہے کہ اس نے درختوں پر گویا کہ درختوں کو کیسے اگایا, پہاڑی کی چوٹیوں پر چشمے کیسے بہائے. اور کافروں نے کہا, فرمایا کافروں سے پوچھو محبوب کہ اگر ان پہ ایک لوٹا پانی دے دیا جائے اور ان سے کہو کہ اس چوٹی پہ لے جا کے رکھو تو ان کا کلے یا منہ کو آ جائے. فرمایا ان سے پوچھو کہ ان تم ایک چانا پانی اس پہاڑ کی چوٹی پر نہیں لے جا سکتے تو کون ہے وہ رات جس نے چوٹی پر چشمے بہا دیے, جس نے اسے پہاڑ برف سے بھر کے لگ لیا ہے. فرمایا سیرو فلت سیر کرو, فرمایا ہم کو بھی سیر کرائی, نہ سیر تو سب کو کرائی. فرمایا سیر صرف زمینی نہیں تھی بلکہ ایسی سیر تھی کہ جناب فرماتے ہیں میں جدید احمد کے قریب سے گزرا تو میں نے سیر صرف زمین کی نہیں تھی, میں نے بھر مسافر کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. وہ سنگ قائد ان کی قبری میں نے دیکھا جناب ان کی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور قبر سراسر قید ہے, سراسر قید ہے. عالم وہ عالم ہی گزرا ہے, اسے عالم برزخ کہتے ہیں, اس عالم برزخ کہتے ہیں, یہ عالم شہادت ہے. قبر سراسر غائب ہے
میرے آپ فرماتے ہیں سیر کیسی؟ فرمایا سیر ایسی کہ جب میں گزرا کسی کا حضرت شریف سے تو میں نے کوئی دور پر بھی نماز ادا کی, وہاں پر میں تھوڑی دیر رکا اور آگے گیا اور میں نے دیکھا کہ کسی احمد کے قریب میرے بھائی موسیٰ کی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہی نبی تو قبر میں کروٹ نہیں بدلتے, تو میں نے کہا کروٹ تو نہیں بدلے گا ان شاء اللہ, اور نبی اور نبی کے ماننے والے قبر میں کروٹیں کیا, خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں, قیام بھی کرتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے بھی ہیں, ہر جگہ آتے جاتے بھی ہیں. فرمایا کہ یہ اس وقت طلب نہیں کری, شاہ صاحب آپ نے دعا دے دی, تو میں نے کہا اس نے دعا دی نبیوں کو, یہ نبیوں کو دعا دی اس نے کہ نبی کا قبر میں کروٹ نہیں بدلتا. تو میری بات پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو کٹو لیجیے, میں نے آپ کے ایمان کے خلاف نہیں, آپ کے اور اپنے نبی کی تعریف نہیں کہا, آپ کو یہ اعتراض بڑا پیارا لگا کہ جناب نبی اس سمے میں کروٹ نہیں بدل سکتا, اس کو تو آپ نے سن لیا. میں نے کہا تو نہیں بدل سکتا, نبی تو قیام بھی کرتے ہیں, تو پھر یہ بات بھی آپ کو بری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہر شے خدا کے محبوبوں سے لینی چاہیے. ہر واقعہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں, میں نے کہا چلو کر دیتا ہوں, اللہ اسے ہدایت کا فرمائے اور ہدایت دے, گھر کی باتیں ورنہ خاتمہ بھی ابو جہل کے ساتھ ہوگا, تو ہدایت سے ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ ہدایت کا فرمائے. لیکن کیا ہے اس بات کا بھی شروع ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ میں نے بلا لیا اس کی ہدایت کی دعا دے, سرکار نے جناب کعبہ میں چھپے ہوئے تو قتل کرنے کا حکم دے دیا, جناب کعبہ میں چھپے ہوئے تو قتل کر دینے کا حکم دے دیا ہے. قرآن نے شیو تاریخ کو فائد الفاظ کی تیار کی, آپ کو زیادہ قرآن سے زیادہ اخلاق جانتے ہیں آپ, قرآن کہتا ہے شرکت کرو منتروں پر, اور آپ کہتے ہیں کہ جناب نرمی, ہم نے کہا یہ نرمی نہیں ہے یہ گناہ ہے, اس لیے کہ جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی گناہ ہے, اور جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی گناہ ہے. یہ شریعت کا فائدہ ہے, یہ شریعت کا اصول ہے, صحابہ تو ان کی گردن اتارنے کے چکر میں ہے اور تم کہتے ہو معاف کر دو, میں نے کہا معاف کر دو تو دورہ جی اسلام نہیں پہنچتا پھر, اگر ایسا معاف کر دیا جاتا تو پھر دورہ جی اسلام نہیں آتا, یہ گویا کہ معاف اخلاق ہی تھا کہ ان سے مقابلہ کیا جائے, جو آج الحمد للہ یہ چمکتے ہوئے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں. اور اللہ تعالی فرمایا کہ سیر کرائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں, دل مگر ہیں, فرمایا میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو بھی دیکھا. اب دیکھیے میں نے تین نقطے سے پیش کیے, آپ نے دو نقطے پیش کیے, سفر نہیں تھا, قید قید صرف عالم شہادت کی نہیں تھی, عالم برزخ کی بھی تھی, عالم ناسوت کی بھی تھی, عالم لاہوت کی بھی تھی, عالم روح کی بھی تھی, اور ایسے عالم کی تھی جہاں عالم ہی نہیں تھی, اور ایسی جگہ کی تھی جہاں جگہ کا الفاظ اور نقشی نہیں استعمال ہو سکتا. فرمایا جی چلو ایک بندہ اپنی طرف کو سیر کر لیتا, وہ کہا جی تو سارا جگہ رہتے ہم نے, ارے یار مجھ سے پوچھ کر تو جاتے میں بتا دیتا, بات بھی اچھی جگہ بندہ جب سیر کرتا تو چیزیں رہ جاتی ہیں, چلو سیر تو کر رہی لیکن سیر کرنے میں چیزیں رہ جاتی ہیں, سیر کرنے جا رہے ہو آپ بھی جاتے تو پوچھ کر سکتے یار مجھے اچھی جگہ بتاؤ کہ رہنا جائے, رہنا جائے پوچھا جاتا, لیکن جب آپ کو اس علاقے کا حاکم نہیں بولے آؤ میں تم میرے شاہی مہمان ہوں میں تمہیں سیر کرا ہوں, تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق اپنے علاقہ دکھائے گا, اپنے شان کے مطابق اپنا علاقہ دکھائے گا کہ دیکھ کر جائیں تاکہ یہ کہیں کہ جناب بڑی سرکار ہے بہت بڑا آدمی ہے. اللہ فرماتا سبحان اللہ اپنا سیر محبوب نے خود نہیں کی, ہم نے کرائی ہے, ہم نے سیر کرائی ہے, یہ ہم نے سیر کرائی کا لفظ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ محبوب کریم کو خوشی اور نعمت اور وقار اور انتشار کے دن ایسی سیر کرائی گئی ہے, جب رب نے خود سیر کرائی تو پھر کوئی چیز رہے نہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک روایت بخاری شریف سے پڑھی تھی کہ سکا فرماتے میں بلند ہوتا چلا گیا, کہاں تک پہنچا فرما جہاں کوئی مستقبل حتیٰ اسمعو فی شریر حتیٰ اسلام, فرمایا کہ میں سدرا سے بلند ہوا اور میں مصطفیٰ کے مقام پر پہنچا, اور میں ایسے مقام پر پہنچا جہاں قلم چل رہا تو اس کے بعد آئیں گے میرے آقا, آپ کو وہاں پہنچنا یہ آپ کی معراج پر نہیں, آپ کی اصل معراج پر دیکھ نہیں کی ضرورت ہے, یہ تو شہر کی معراج روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سدرا پر سارے فرشتوں کو جواب دیا, فرما محبوب آ رہا ہے اور اس کو کہا کہ دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے. روایت علماء نے یہ بھی لکھی ہے اقبال کتابوں میں یہ بھی موجود ہے, جو زیر مطالعہ میرے بہن اس کو میں نے انڈرلائن کیا گیا, حوالہ کر کے میں دکھا بھی سکتا ہوں کہ فرشتوں کو محض اس لیے خراب کیا تھا کہ سرکار کی ضرورت ہے, سرکار کی ضرورت کریں اور اپنی معراج کروائیں, سرکار کی ضرورت کر کے اپنی معراج کرنا ہے کہ معراج کروانا بلند ہونا, یقیناً میرا آقا افسد ہے کہ معراج ہے, آسمانوں پر گئے معراج ہے, سدرا گئے معراج ہے, نام ادا پر گئے معراج ہے, لیکن جو روح ہے معراج ہے وہ دیداری لائی ہے, اس لیے کہ میرے آپ میں جب تک اچھا نہیں گئے تب بھی محمد رسول اللہ ہے, تب بھی آپ کو کہا جا رہا ہے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارے نبی, آپ جب تک آسمان پر نہیں گئے تب بھی آپ کو کہا جا رہا ہے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. جب تک آپ عرش پر جلوہ گرنا ہوئے تب بھی آپ کو کہا جا رہا ہے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. آپ کو پہلے ہی سے جا رہے تھے. دراصل یہ اکھڑا کی طرف لے جانا یہ مسجد اقصیٰ اور انبیاء کی معراج ہے. آسمانوں پر لے جانا ان فرشتوں کی معراج ہے. سدرہ پر لے جانا سدرہ کے مکی کی معراج ہے. نامکان پر بلا کر اپنی جان دکھانا یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. کیونکہ خلق کی معراج اس کے حبیب کو دیکھنا, حبیب کی معراج خدا کو دیکھنا. جس نے سرکار علیہ السلام کو دیکھ لیا یقینا اس کی قسمت کو تو جبریل درج کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام کو بلندی کیا ہے کہ اپنے رب کو دیکھنا, اپنے رب کی زیارت کرنا. تو فرماتے ہیں کہ سرکار کہ میں وہاں پر پہنچا جہاں قلم چل رہا تھا. میرا امام اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمت اللہ فرمائے امام ملت الدین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ بات سرکار جو قبرہ شریف میں لکھتے ہیں کہ سرکار اپنی والدہ کے بطن میں سے سبحان اللہ سیدہ طاہرہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ملت زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام سیوطی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس مسلمان ہوئے انہوں نے سرکار سے پوچھا تھا کہ وہ کیا معاملہ تھا کہ چاند اشاروں پر چلتا تھا. فرمایا کہ وہ چاند مجھے اپنے گہوارے میں کھلاتا تھا. کہا چاچا اس پر تعجب نہ کرو, یہ بھی تو سنو کہ جب میں اپنی ماں کے قدم پہ تھا تو یہی شریف القلم جو قلم چلتا تھا اس کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. ماں کے بیا خاص قرآن ذلت ودی جو ان سے زیادہ بڑے محدث, اتنے بڑے محدث کہ جنہیں تقریباً 2.5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. بقول اندر شاہ کاشمیری صدر مدرس کے مدرسہ دیوبند اپنی کتاب قید الباری میں قید الباری میں لکھتے ہیں کہ آپ نے 22 دفعہ مصر میں اپنے مکتب کے اندر بیٹھ کر اپنے دفتر میں سرکار کی زیارت کی ہے. سرکار یہ امام ملت مدینہ امام جلالی شریف علیہ رحمۃ الرحمان کا مقام ہے. تو آپ نے یہ سرکار کڑی مطلب یہ بھاری کے ساتھ کہ میں وہاں پر پہنچا جہاں پر قلم چل رہا تھا ہمارا تو میرا آپ پہلے سن چکے. تو آپ دیکھیں یہ مقام جو سرکار اب شہر ہو رہی ہے نا ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ سفر نہیں ہے سیر ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سیر کرائی گئی ہے, پھر خود نہیں کی گئی کرائی گئی ہے ایسی سیر ہے. اور وہ سیر صرف عالم شہادت کی نہیں ہے بلکہ تمام عوالم کی ہے اور عوالموں سے 12 جگہ کر دی ہے جہاں پر کریم کی ہدایت آپ نے فرمائی ہے. ایک بار آپ کے پتا فرماتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک حوالہ آ رہا ہے, اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہوا میرے لیے مقام مستوی ایک جگہ ہے جہاں پر اقلام تقدیر کی آواز میں نے سنی. اقلام تقدیر کی آواز میں نے سنی حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمۃ جن کی بخاری کی سب سے معنیات شرح ہے ان کا تلکاری شرح بتائی. یوں تو شرح حافظ نے حضرت علائی بھی کی ہے لیکن اس سے بڑھ کر شرح جس نے کیا ہے وہ علامہ عینی علیہ رحمۃ الرحمٰن ہے. آپ کی سن وفات 855 ہجری ہے. 855 ہجری مصر کے بہت بڑے عالم ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, حنفیوں کے بڑے عظیم محقق ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو سرکار نے یہ سیر کری تو اس میں نقطہ کیا تھا. فرماتے ہیں المانا اس کا معنی یہ کہ انی اقمت مقاما مجھے اللہ نے ایسے مقام پر کھڑا کر دیا. اللہ نے مجھے سیر کراتے ہوئے ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا بڑے تو بھی میں مرف حاصل محلے اس مقام تک جا پہنچا کہ میں تمام کائنات پر مطلع ہوا. کائنات کے تمام معاملات پر گویا کہ مطلع ہو گیا. فرماتے ہیں اثرات کو الگ سوائیے وہ ظاہر علی ما یراد من امر اللہ وہ تدبیر فی خلقی وہ ہا واللہ هو المنتہی الذی لا نقدم فیہ لاحد علیہ. فرماتے ہیں اس کا معنی یہ کہ اس مقام پر جا پہنچا کہ میں تمام کائنات پر مطلع ہوا, مجھ پر مخلوق کے بارے میں اللہ کے تمام حکم تمام تدبیریں اللہ نے مجھ پر ظاہر کروائی. اللہ نے جو اپنے مخلوقات کے لیے تدبیریں رکھی ہیں حکم تو ہے تدبیریں کہ جو اللہ کا ارادہ ہے قیامت تک اللہ کرتا رہے گا. آج دیکھیں قبلہ اول قبضے میں چلا گیا اور مسلمان پتی کی طرف جا رہے ہیں تو خدا کی تدبیر کیا ہے کون جانتا ہے. فرمایا خدا کی جتنی تدبیر اپنے بندوں کے قبضے میں جانا ہے تم چوکڑی لے کے حساب کرو کل کیا ہوگا کل کیا نہیں ہوگا. یا علامہ عین علیہ رحمت یہ اہل عرب کا عقیدہ ہے, رجیوں کا نہیں اہل عرب کا ڈاکوؤں کا نہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جن کے کندھوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں. علامہ عینی فرماتے حوالے کے جملوں پر نظر رکھیے. فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جو جو حکم اور جو جو تدبیریں جو جو حکمتیں اپنے بندوں کے لیے بنا رکھی ہے وہ مجھے بتا دو. اگر رب کی ساری حکمتوں کے جاننے کا سیدھا شرک ہے تو اللہ معنی کا کیا حکم لگا ہے؟ جواب شاہ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے نہیں, مجھ پر اللہ نے ظاہر کر دیا ماں جو, اور ماں ان کے لیے آتا ہے. فرمایا جو تھا یوراب میں ہم ادائی و تدبیر ہی کی خلق ہی, اپنے خلق کے بارے میں خدا کا جو حکم ہے, جو اس کی منشا ہے, جو اس کی رائے ہے, جو اس کی تدبیر ہے, جو اس کی حکمتیں ہیں, جو پردے میں پوشیدہ ہے, فرمایا سب ہمارے معیار کی ایسی طے کرائے کہ سب بتا دیا مجھے, فرمایا سب بتا دیا مجھے. فرمایا وہ المنتہا, فرمایا اللہ کی قسم یہ وہ انتہا ہے, یہ میرے علم کی وہ انتہا ہے, یہ میرے معلومات کی میرے آپ بنانے کا انتہا ہے کہ نبی لا مقدم ہو کی یہاں علیہ, میرے سوا اس پر کوئی مطلب نہیں ہوا, میرے سوا اس پر کوئی مطلب نہیں ہوا ہے. اس کی پتا چلا کہ سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیروں کے سارے علم عطا فرمایا. دیکھیں مسئلہ علم غیب کا مسئلہ بھی یہاں پر ہوا ہو گیا, اور بزرگوں کے پاس یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب اللہ کی تدبیروں کو مکمل علم جاننا یہ اکیلا شرک نہیں, یہ سفر معراج کا توحفہ ہے. جو معراج کو قبول کرے گا, میں پہلے عرض کر رہا تھا, اس میں کبھی یہ تر اندازی اور شر انگیزی کی بات پیدا نہیں ہوگی, کیونکہ سفر معراج ایک ایسا میٹھا جام ہے کہ جس کے پینے کے بعد نبی پاک ایسا پاکیزہ تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ ذہن پر نہ پھر شیطان کبھی وسوسوں کا چنگل ڈال سکتا ہے, نہ دل میں نبی کے مقدمے کے بھی نشان ڈال سکتا ہے. ایک رمن کے پاس نہیں, یہ جملہ ذرا غور سے سنا سنائیے گا. فرما دیا عبدی ہی, یہ جملے ذرا سنیے, وراثت یہ مدد دیتے ہیں جو رمضان کی عبدی سبحان نبی اسراب پاک ہے گزار. یہ دو دو نقطے پیش کر رہا ہوں, آپ کو گھر بھی جانا ہوگا کہیں اور بھی جانا ہوگا, اس لیے ورنہ مفسرین نے, امام راضی نے, اعلی حضرت نے, دیگر محدثین نے اتنے نکات لکھے ہیں. میرے جیسا نکما شخص آج پڑھ رہا تھا تو ایک کیفیت تھی کہ جذب تھا, کیفیت تھی کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا کہ ہم پر خدا کا کتنا پرم ہے کہ ایسی بزرگ شخصیت کی امت میں پیدا فرمایا اور ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ وجد رنگ میں علماء نے لکھا کہ بندہ فنا ہو جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے کیسی بزرگ عطا فرمائی. حاضر بریلوی نے حق فرمایا کہ فرش والے تیری شوکت کا عروج کیا جائے, فرش والے تیری شوکت کا عروج کیا جائے. ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے راتیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے راتیرا. یقیناً قرآن کہتا ہے بھی عبدی ہی, ہم نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی. یہاں پر آپ کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ یہاں غریب کو سیر کرائی؟ یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی؟ پہلا یہ نقطہ تو یہ تھا کہ سنا ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اب کا لفظ یہ بولا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کی امت گمراہ ہو گئی تو آپ کو امت نہ ہو گئی. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. سنو اب اس لیے کا لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا بندہ ہی نہیں مانتے, تو بات کرتے ہیں ٹھیک. حوالہ چلا رہا ہے تو صرف ریپیٹ کروانے کے لیے, ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے. کتابیں تو لکھی جاتی ہے, آپ اس پہ اختلاف کیجیے گا, لیکن نبی کے متعلق جو بات ہے اس کو دستوری میں بول دیجیے گا. یوسف لدھیانوی صاحب کو اس دور کا بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. ان کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم, کہ اختلاف امت ہے اور صراط مستقیم کیا ہے, ان میں اس میں سنیوں سے متعلق کتنے عقیدے گڑے ہیں, یعنی شیعوں کا بھی انہوں نے رد کیا, ان سارے فرقوں کے لے کے رد کیا, سب کی کتابوں کے حوالے لے کے رد کیا. لیکن جب ہماری بات آئی تو کہنا کہ ایک گروہ ایسا ہے جسے بریلی کہا جاتا ہے, تو دیوبندی حضرات بھی قادری ہیں, وہ بھی قادری, یہ بھی کشتی, وہ بھی کشتی, کوئی اختلاف نہیں. تو ہم نے تو کتاب کیوں لکھی, پھر آگے لکھتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جو مطلب حق ہے دیوبند جو ہے وہ نبی پاک کو بے مثل بشر مانتے ہیں, لیکن جو دوسرا گروہ ہے وہ نبی کو بشر مانتا ہی نہیں ہے, جبکہ قرآن نبی کو بشر کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں نبی نور ہے, بشر تو ہے ہی نہیں. مولوی صاحب آپ مفتی سے کسی اعلیٰ نبی کو کتاب کا حوالہ دیتے تھے, سنی کسی عالم کا کتاب کا حوالہ دیتے. ہم نے تو سنا کہ ابو جہل غفار مر گیا, لیکن اس نے اتنی بڑی وراثت چھوڑی ہے کہ جب اتنا صحیح جھوٹ, یعنی ایک مسلمان ہمارا عقیدہ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ جنوبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے, جو اپنی مصر سمجھے وہ زندگی اور بے دین ہے. نبی بشر ہے لیکن سید البشر ہیں, افضل البشر ہیں. اس ملا کی طرح نہیں ہے, جبریل کو عزیز میرے آقا و عظیم بشر ہے کہ کوئی طور جس کی بات کی قدر بھی نہیں پا سکتا میرے آقا و عظیم بشر ہے کہ جو ہے نے ذات کو دیکھ کر آیا تھا. جبریل جو عالم نور ہے وہ رب کریم سے 70,000 پردے دور رہنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. میرے آقا ایسے عظیم بشر ہیں کہ رب کریم کے عالم ذات کو دیکھتے ہیں لیکن جبریل کی نورانی پڑے رہ جاتی ہے اور آپ کی نورانی بالا ہو جاتی ہے. یہ ایک غریب ترین عقائد اہل سنت کے خلاف پھیلائے گئے اور اس کتاب پر جیسی کوئی کتاب نہیں ہے, دعوت درد ہے, تبلیغ ہے, میں نے کوئی تقریر کر کے دعوت نہیں بھاگ جانا ہے. تو اس کتاب پر بات بھی ہو سکتی ہے لیکن جسوجی ہوئی ہے رب ہر وقت کرتا ہے اور وہ سرکار اور اللہ اس رسول کی بات کو بنا کر کرتا ہے لیکن جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, حوالوں سے بات ہونی چاہیے, تاخیر سے بات ہونی چاہیے. قرآن یہاں کہتا ہے سبحان نبی السلام ابھی ہی اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو اور سنو سنیوں کا جواب یہاں سے مسلمانوں کا جواب رسول اللہ کی بشریت سے پہلے کہ یہاں پر عبد کیوں کہا, نبی کیوں نہیں کہا کہ ہم نے نبی کو سیر کرائی, یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے حبیب کو سیر کرائی, یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے رسول کو سیر کرائی. ہمارا جواب سنو, عبد اس لیے کہا کہ سنو ہم نے محبوب کو کتنا سفر کرایا تم سوچ بھی نہیں سکتے. فرمایا اس ساری کائنات زمین کو چھوڑ دیا, آسمان پر چلے گئے, آسمان پہ چھوڑ دیا, نامکان پہ چلے گئے, پھر بھی وہ بندے ہی رہے معبود نہ بنے, پھر بھی وہ بندے ہی رہے عبد ہی رہے معبود نہ بنے. فرمایا ایسی بلندی کو کسی کو نہ ملی جتنی بلندی جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. فرمایا جتنی بلندی دے گی عبد ہی, پھر بھی بندے ہی رہے معبود نہ بنے, بندے ہی رہے معبود, اور جس کو ہم نے ہر شہر سے اس کا نہیں کیا. فرمایا زمین سے اٹھایا اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ زمین کا مقام ہے. فرمایا پہلے آسمان سے بھی اٹھایا کوئی یہ نہ سمجھے یہاں رکنے کا مقام ہے. فرمایا ساتھ سے بھی اٹھایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ آسمان کا مقام ہے. فرمایا سجا پر پہنچایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسب کا مقام ہے. فرمایا سارے عالم کو نارائن چلے سفر کروا دیا اور اوپر بلا لیا اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا محبوب عالم کا مقام ہے. زمین سے اٹھایا اس لیے کہ زمین اس کی محتاج, وہ زمین کا محتاج ہے, زمین اس کے وجود پہ چاہتی ہے, وہ زمین وہ کہ شرط پوچھے تو یہ زمین کے لیے شرط کی بات ہے. فرمایا ہم نے زمین سے اس لیے اٹھایا تاکہ ہمارے محبوب کی عظمت بن جائے کہ وہ زمین پر چلنے کا محتاج نہیں بلکہ زمین اپنے سینے پر ان کے قدم کو لیتی ہے تو زمین کو شرط ملتا ہے, زمین پہ شرط ملتا ہے. فرمایا اس نے اتنا برن کر لیا پھر بھی وہ آج کا عبد ہی رہا معبود ایک آدمی. آپ اس لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی امت نے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا. فرمایا اب اس لیے ہے ہمارا جناب تاکہ آپ کی امت گمراہ نہ ہو, آپ کی امت گمراہ, بولو بولو گمراہ. فرمایا اس لیے فرمایا ہم نے اپنے اب اپنے بندے کو گویا کہ آسمانوں کی سیر کرائی. اور لفظ عبد جو ہے نا, لفظ عبد جو ہے یہ بزرگی کا سب سے بڑا مقام ہے, لفظ عبد بزرگی کا سب سے بڑا مقام ہے کہ انسان اپنے آپ کو بندہ کہے, اللہ کا بندہ کہے, یہی سب سے بڑا مرتبہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ مقام غوثیت کے بعد جو مرتبہ ہے جس پر غوثیانوں سے فراز ہے وہ مقام ابدیت ہے, وہ مقام ابدیت ہے جہاں ذات سے گویا کہ بندے کو آشنا کیا جاتا ہے. تو مقام ابدیت اس کی بندگی کا مقام یہی سب سے بڑا مقام ہے, انسان کی نظر اس کی بندگی کے مقام پر پہنچنا, اس کے بندگی کے مقام پر پہنچنا. تو فرمایا کہ عبدیت یہ انسان کے لیے سب سے بڑا مقام ہے, سب سے بڑی بزرگی ہے. اس لیے سرکار نے اسلام و سلام کو لفظ عبد کے ساتھ یاد کیا, یعنی اللہ نے جب بھی آپ کا انعام کی بارش کی آپ کا فرمایا مطلب دیکھیے, فرمایا اس نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, ساری تعریف اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. اس مسئلے کو سنیے نا, سورہ فرقان میں آپ پڑھتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. اسی میں آج فرما واؤہا الی عبدہ ما اوحا, تو وحی کی اس نے اپنے بندے پر جو کرنی تھی, جو کرنی تھی. لوگ کہتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے, تو ہم نے کرنا فرما رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں. ہم نے کہا قرآن کہتا تھا اوحا, ایک وحی ہم نے کیا پھر آپ کی اپنے محبوب پر, ما اوحا جو وحی کرنی تھی, ذرا بتائیے نا وہ وحی کون تھی, اسی قرآن سے بتا دیجیے کہ وہ وحی کون تھی. لیکن حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وحی نبی عباس کو رکی ہے اور وہ قرآن ہے.
ہم نے کہا یہ کون سی وحی ہے جو اللہ فرمایا پاؤ ہاں ہم نے وحی کی الہی ہی اپنے بندے پر ماں اوہا جو وحی کرنی تھی اللہ نے کھولا ہی نہیں رہا ماں اوہا جو وحی کرنی تھی. اور بھائی کون سی وحی تھی وہ قرآن سے بتا دو.
فرمایا وہ وہی وحی تھی جو قرآن کی تشریح کے نبی پاک کی زبان سے حدیث اتر رہی ہے. حدیث اتر رہی ہے حدیث پاک کا ثبوت ہونے پر حدیث پاک کی عقل پر بہت بڑی دلیل دہی آیا یہ وہ وحی نہیں جو قرآن والی ہے. یہ وہ وحی نہیں ہے جو قرآن والی ہے. یہ قرآن سے ہٹ کر وحی ہے جس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے متعدد وحی نے فرمائی جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کبھی آپ کو پردے کی اور سے وحی کی, کبھی ہم نے آپ کے پاس فرشتہ بھیج کر وحی کی, کبھی ہم نے آپ پر جو وحی کی ہے وہ پردے کی آڑ کے اندر کی ہے, کبھی اشارے سے وحی کی ہے. اشارے سے کوئی بات کی جو آپ سمجھ گئے اس میں سے ایک وحی یہ ہے جو حدیث پاک کا باؤ تھا پھر آپ بھی ماؤ تھا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے تینوں آئے وہ کہتے جو لفظ آ رہا ہے وہ آپ بھی آ رہا ہے. اللہ جب بھی اپنے حدیث پر کلام اتارتا ہے بڑی چیز اتارتا ہے تو آپ کو حمد کہتا. فرمایا کہ ہم نے کتاب اتاری اپنے حمد پر وحی کی اپنے حمد پر. تو سوال ہوتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے تو سارے انبیاء کو حمد سنایا ہے اس سے فرق کیا ہے؟ اگر آپ کو حمد کہا تو اللہ نے حضرت زکریا کے متعلق ارشاد فرمایا ذکر رحمت ربک کا انتہ زکریا سورہ مریم کی شروع میں پڑھا ذکر رحمت ربک کا اب کہوں زکریا کہ یہ وہ ذکر ہے میرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا. تو یہاں پر دیکھیے حضرت زکریا کو بھی حمد کہا گیا. تو میں جو چاہوں گا یہاں پر جملہ دیکھیے کہ اللہ نے اگر سرکار کو حمد کہا اور یہاں پر اللہ نے ذکر انبیاء کو بھی حمد کہا ذکر رحمت ربک کا اب کہوں زکریا اللہ نے حضرت زکریا کو بھی یہاں پر حمد کروایا اب کہوں زکریا اور وہاں پر سرکار کو بھی حمد کہا. اب اس میں فرق کیا ہے؟ علامہ شیخ زادہ علیہ رحمۃ الرحمٰن جو عظیم مفسر ہیں قصیدہ گردہ شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ قرآن پاک دیکھ جہاں پر سرکار کو عمد کہا تو صرف عمد کہا, کسی اور نبی کو عمد کہا تو اس کا نام بھی لیا جائے اس کا نام بھی لیا ہے. یہاں پر دیکھ کے فرمایا ذکر رحمت رب کا عمد ہوں زکریا تو جہاں عمد کہا وہ زکریا نے کہا اس کا نام لیا. فرمایا فرق ہے اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں بالکل فنا ہے اور ایسے فنا ہے کہ آپ کا وجود ایسے فنا کہ اللہ آپ کو ہم کہتا ہے اور آپ کی ذات ایسے فنا کہ پھر آپ کا نام بھی نہیں لیتا ہے. پھر آپ کا نام بھی نہیں لیتا یعنی آپ کا نام بھی اللہ میں فنا ہے اور آپ کا وجود بھی رب میں فنا ہے. فرمایا یہ کامل ترین فنا یہ صرف اور سرکار کا مطلب ہے نے بھی لکھا کہ یہ کامل ترین فنائیت کا منصب یہ صرف سرکار کا منصب ہے کہ جو آپ کا وجود بھی رب کے جگہوں میں غلط ہے اور آپ کا نام بھی غلط ہے. اس لیے رب کریم آپ کو عبد کہتا ہے اور جب عبد کہتا ہے تو نام نہیں لیتا ہے نام. اور ایک حدیث بڑی کہنے نکل فرمائی فرمایا کہ دیکھو اس کی وجہ تم سمجھ جاؤ گے. فرمایا وہ کہ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ہر نبی جب آئے گا وہ کہے گا نفسی 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 نفسی. قیامت کے دن سارے نبی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ حدیث موجود ہے کہ نفسی 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 اپنے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ جناب میری ذات میری ذات میری ذات. سرکار کیا کریں گے؟ امتی 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 وہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی. سرکار کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی. فرمایا کہ ان کو ذات کی کاملیت نہیں ملی اس لیے وہ نفسی کہیں گے. سرکار کا نام بھی بھرا ہے ذات بھی بھرا ہے اس لیے اس وقت بھی سرکار اس طرح کو کھڑا اپنا نام نہیں لیں گے بلکہ اپنی امت کا نام لیں گے. فرمایا کامل ترین فرائیت جناب محمد رسول اللہ کامل ترین فرائیت کہ حضور کی ہستی وجود حق میں اس طرح فنا ہو گئی ہے کہ نام بھی باقی نہیں رہا اور ذات بھی باقی نہیں رہی کہ جہاں انبیاء رب کے سامنے میری ذات میری ذات کا کیا ہوگا کہہ رہے ہیں اس وقت سرکار میری ذات نہیں کہہ رہے. فرمایا میری امت کا کیا ہوگا میری امت کا کیا ہوگا. تو فرمایا یہ آپ کا رتبہ ہے یہ آپ کا مقام ہے جب سارے انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو آپ کو نفس کی کچھ نہیں پڑی ہوگی اپنی ذات کی کچھ نہیں کیونکہ وہ تو فنا ہو چکی ہے رب کی رحمت.
نام تو بڑا ہو چکا ہے رب کے نام پر، تو اس وقت آپ فرمائیں گے امتی 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 کہ میری امت میری امت میری امت، فرمایا یہ وہ کامل ترین درجہ ہے جو کسی کو نہیں ملا، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده، پاک ہے وہ ذات ایسے جس نے اپنے ایسے عبد کامل کو سیر کرائی ہے۔ یہاں پر فلاحیت کے بعد الحمد اللہ عام سے رہتی ہے، بڑی پیاری بات ہے، فرما سرکار کو فلاحیت میں کیا مقام ہے اور آپ کی بلندی کتنی ہے، کیونکہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ خدا کے جلووں میں اتنا غرق ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اس کی توجہ اتنی اس طرف گویا کہ چلی جائے گی اور اس طرف کی طرف گویا کہ وہ آشنا ہو جائے گا۔ اللہ معلوم سیکھتے ہیں کہ اس طرح سمجھو کہ ان لکھوں لیا حدم قبلت، کہ ہر ذات کے لیے ایک توجہ کا مرکز ہوتا ہے جس کی طرفوں کی امیدوں کو پہنچاتا ہے، اپنی آرزوؤں کو اس کے نظر کرتا ہے۔ پرناد وکیل کے مقربین لاش کہ اللہ کے مقرب بندے جو ہیں ان کی توجہ کا مرکز عرش ہے، ان کی توجہ کا مرکز کہ جب وہ تقریر کریں یا تحریر کریں یا ذکر کریں تو سامنے کوئی نہیں ہوتا، خدا کا عرش ہوتا ہے۔ تو فرمایا مقربین کا مرتبہ ہے، فرمایا روحانیین الکرسی کے، فرمایا جو مقربین یہ تقوی میں درجے ہیں، فرمایا مقربین جب ذکر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو سامنے مسجد کا محراب نہیں ہوتا، جسم تو ان کا محراب کے سامنے ہوتا ہے لیکن روح کا سجدہ اس کو ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا روحانیین کا کیا مرتبہ ہے، فرمایا روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، رب کریم کی وہ کرسی وہ قدرت اس کے سامنے گویا کہ ان کی روح جا کر اس کا تلاش کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ انبیاء قبلے کا بیت المقدس ہے، اور محبوب آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہا، وہ قبلہ کو جب نکل کعبہ، محبوب بس تو جہاں کھڑا ہوتا ہے تو تیرے جسم کا قبلہ، تیرے جسم کی توجہ کا، تیرے جسم کا مرکز کعبے کی وہ عمارت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ قبلہ تو روح ہی کا نا، لیکن محبوب اب دیکھیں کہ خدا کے محبوب بندوں مقربین بندوں کی روح کا قبلہ عرش ہے، اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی روح ذکر میں فرا ہو کر بلندیوں کی طرف سیر کرتی ہے، بلندیوں کی طرف سیر کرتی ہے، یا جب ذکر الہی میں پانچ بن کر کے گم ہو جاتا ہے تو اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، بلکہ جہاں وہ گم ہے وہ یاد رہتا ہے، جہاں وہ گم ہے اس کو استغراق تام کہتے ہیں، استغراق تام اور جنگ کی کامل ترین کیفیت ہوتی ہے۔ سرکار وقت آدم کا آپ نے کال سنا ہے نا کہ میں دنیا کو رائے کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں، نظر تو جمانی حکم سے کہ میں خدا کی خل کو ہتھیلی میں رائے کے دانے کی برابر دیکھتا ہوں، جس کا کیا مطلب ہے کیا اتنی بڑی دنیا رائے کے دانے کی طرح ہو جاتی ہے؟ فرمائیے وہ مقام ہے جب آپ فکر میں جذب کیا نہیں ہوتی، اور آپ کا جسم تو مریضوں میں ہوتا ہے لیکن روح کو بلندی مل رہی ہوتی، اور وہ مقربین راش جب روح کعبے سے بلندی پاک رائش کے گرد پہنچتی ہے تو رب فرماتا ہے رب القادر کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں، اللہ وہ اکبر پڑھ رہا ہوں، فرمایا میری بلندی بیان کی، کہا یا اللہ، فرمایا نیچے دیکھ میں نے تجھے کتنا بلند کر دیا، دیکھا تو فرمایا نظر تو الہ بلال اللہ جمال، کہ ہر غلطی میں راہ میں تمہاری فرمایا مقام روحانیت ہے جب اس پر خدا پہنچاتا ہے، اور میری طرف جو مجھے دیتا ہے کہ دیکھ تو نے میرے ذکر کو بلند کیا، میں نے تجھے کتنا بلند کر دیا، یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کی روح عرش پر پہنچتی ہے، سب سے بڑی کیا چیز ہے دنیا میں، آپ کے غلاموں کی روح عرش پر پہنچتی ہے اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ بھارت اللہ معلوم کی فرماتے رب کریم کی جانب سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ محبوب قبلہ تو جسدیکل کعبہ، تیرے جسم کے سامنے جو تیرا مرکز ہے وہ تو کعبہ ہے، لیکن تیری روح کی رفتار کیسے، محبوب تیرا نام تیرا نقب پانے والا عبد القادر کی روح عرش تک آ سکتی ہے تو تیری روح کہاں پہنچے گی؟ فرمایا تو قبلہ کو روح ہی کہنا، تیری روح کا قبلہ تیرے رب کی ذات ہے، تیری روح کا قبلہ تیرے رب کی ذات ہے، جب ہر شہر کا مرکز ہے تو رب کا بھی مرکز ہے، فرمایا تو قبلہ کی انتا اور تیرے رب کی توجہ کی جگہ تیرا چہرہ مقدر ہے۔ یہ پوری تفصیل اللہ معروف علیہ رحمت نے گویا کہ روح مائن کے اندر نقل فرمائی ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ توجہ اور جذب کی کیفیت کے تحت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت شروع پاتے ہیں اور بار بار حضرت بلال کو کہتے ہیں بلال
نماز کا وقت نہیں ہوا، اذان کب دو گے؟
اذان کب دو گے؟ صحیح بخاری موجود ہے احسان میں، فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھتے ہو،
فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھتے ہو، فرمایا کہ یہ مرتبہ تمہیں نہیں ملا تو یوں سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے،
تو فرمایا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ بلندی اور یہ مقام عطا فرمایا، اور بے عقیدگی سے مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ سرکار خواب میں نہیں گئے، کیونکہ خواب منام نوم اس پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا، اس پر روح کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب عبد کہہ دیا جاتا ہے تو وہ روح اور بدن دونوں کا مجموعہ ہے، تو قرآن میں یہ کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو اس کے مراد یہ ہے کہ سرکار کی معراج خواب میں نہیں ہوئی ہے، جاگتے میں ہوئی ہے اور روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اگر خواب میں اگر ہوئی ہے تو روح ہے جسم تو پڑا ہوگا، لیکن اگر عقیدہ قرآن کا کیا ہے اور عربی محاورہ اور اس کا سرد تحاق بھی یہی ہے کہ عبد کا اطلاق کب کیا جاتا ہے، اب کا اطلاق کب کیا جاتا ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ سفر کیا جائے، اور یہ اصول عربی اور قواعد عربی اور اخلاق عربی کے عام مطابق ہے، اس لیے قرآن نے کہا عبد ہی، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ ہم نے اپنے بندے کی روح کو نہیں اپنے بندے کامل کو سیر کرائی ہے، میں رات کے ایک مختصر کے حصے میں آپ کو سیر کرائی، یہاں پر ایک سن لیجیے کہ رات کو سیر کرانی چاہے علماء نے فرمایا کہ اللہ اپنے سارے بھاری اور اہم امور رات ہی کو منتقل کرواتا ہے، فرمایا اس لیے رات کا انتخاب، بعض لوگوں یہ جواب دیے کہ دن انسان یہ کیفیت دیکھ نہیں سکتا، جاگنے والے یہ کیفیت دیکھ جیل میں یہ کیفیت دیکھے گا اس کا حال کیا ہوگا کہ جب یہ حال ہو رہا ہے، فرمایا کہ سزا کو حکم جا رہا ہے اور لوگ دیکھ کر انتہائی حیران مستر ہوں گے، اور ان کے لیے وہ بات خیر نہیں رہے گی، بلکہ بات ایمان ہے اور اس کا خیر رہنا بھی ضروری ہے، اس لیے لوگوں کی نظروں کے اوجل فرمایا، پھر پوچھا کہ بتاؤ مانتے نہیں مانتے، جس نے مانا وہ صدیق ہوگا، اور جو آج سے تقریب کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر کے بارگاہ سے وہ بھیک پا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، تمام رات کے لیے بھی اندر وقت خلوا، یہ خلوت کا وقت ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایمان کی شہر اور ایمان کی قید ہے، اور جو چیز دیکھ لیا جائے تو اس پر امتحان کہتا، تو اس لیے اس کو رات کے اندھیرے میں رکھا گیا، فرما اہل ایمان کے لیے غیر ہے، اس لیے اضافے کے لیے رات کو دن پر چھٹی رکھے، یہ ایک بات مسلم ہے، دن رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر ایک دن مقابلہ کرتا ہے وہ جمعے کا دن، ایک دن اصل ہے جمعے کا دن، ورنہ سارے دنوں سے رات اصل ہے، کیونکہ رات کو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو دن میں نہیں ہوتی، رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں جو دن میں نہیں ہوتی، رات کی ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے اعتراض سے بہت مقبول ہوتی ہے، اور رات دن کے وجود سے پہلے ہے، رات ہوتی ہے پھر دن آتا ہے، تو فرمایا اس وجہ سے یہ حکمت علماء نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک کو جتنی عظمتیں ملی وہ رات کو ملی، فرما دے تو ہجرت آپ نے رات کو، ہجرت آپ نے رات کو، شکل قمر جو آپ کا عظیم موجود ہے، جو آپ نے چاند کو دو گزرے وہ رات کا وقت تھا، دن میں تو جان نکلتا نہیں، وہ رات کا وقت تھا، جو شکل قمر کا جو موجود ہے وہ بھی رات کو ہے، ہجرت آپ نے کی وہ بھی رات کو ہے، دار سہار میں جو آپ پر انعام اور اکرام کی بارشیں ہوئی وہ بھی رات ہی کا گویا کے معاملہ ہے، اور رات کے وقت میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بالتجلی بین الارض فاغواب الليل، میرے آقا فرماتے ہیں رات کو سفر کیا ہے، فرمایا رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، رات کو سفر کیا کرو، رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، اور دیگر انبیاء کرام ہی ارے کوئی گویا کہ رات کی کو سارے انعامات ملے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس راتوں کا جو آپ نے اعتکاف کا حکم آپ کو ملا وہ رات ہی کو ملا، اور ان سے رات کو ہی اللہ رب العزت نے کوہ طور پر خطاب کیا، رات کے اندھیرے کے اندر وہ ڈر جو چمکا ہے جس کی روشنی کو دیکھتے ہوئے آپ سے ادھر کپورا کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے کہا دو آج کا ہے سب کی رات ہے، میں آج لے کر آتا ہوں، جس وقت آپ کوہ طور پر پہنچے تو رب کریم کی آواز آئی کہ موسیٰ جو کے اتار دو، تم ایک مقدس وادی میں آ چکے ہو، سبحان اللہ، تو یہ رات کی عظمت ہے جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ایران کا سفر کروایا، ایک بات یہاں بہت سنیں، علماء نے اس کو بھی زہر بیچ رہا ہے کہ شب معراج افضل ہے یہ لیلۃ القدر افضل ہے، علماء نے اپنی طرف سے دلائل بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات جو دل میں رکھتی ہے وہ یہ ہے، فرمایا لیلۃ القدر کو کلام سنتے ہیں اور لیلۃ الاسراء کو رات کو دیکھتے ہیں، فرمایا تمہارے لیے افضل اور غیر افضل کی بات نہیں ہے، سرکار کی فرمایا افضل دونوں ہیں، فرمایا فضیلت ساری دونوں ہیں، فضیلت افضل کون، فرمایا کہ افضل کو لیلۃ الاسراء ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کو اس محبوب ذات کے کلام سنے جا رہے ہیں اور لیلۃ الاسراء کو عین ذات کو دیکھا جا رہا ہے. وہاں پر جو بات نہیں یہ قابل رشید چند پوائنٹ میں جو میں گروا رہا ہوں آپ کے سامنے، آخری چند رہ گئے، ایک دو رہ گئے. فرمایا ادھر مسجد اقصا، ہم نے مسجد اقصا تک اپنے رحم کو سیر کرائی. مسجد اقصا کا لفظ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، ایک اس مسجد کی فضیلت اور ایک یہ ہے جو حقیقت میں ہے، جو ہمارے ضرور بیان فرمائی کہ معراج کو ثابت کرنا اور اس کا امتحان ہے. کافروں نے آسمان کو تو دیکھا نہیں تھا لیکن فلسطین کا سفر تو ضرور کیا تھا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے یہ میدان معاشر بنے گی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ میدان معاشر بنے گی اور یہاں پر جو ہے کہ معاشر کا میدان بتا دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ علاقہ وسیع ہو کر ملک کے شام تک پہنچے، اس لیے کہ شام کی زمین کے متعلق بھی گویا کہ روایت موجود ہے میدان معاشر کی. بعض روایت سنی گئی ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، کہ جس میں آزاد کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن ان کو یہ بات رب کریم کی قدرت سے بڑی نہیں ہے کہ جناب اس علاقے کو بھی اس میں گویا کہ شامل کر لیا جائے. لیکن میری نظر میں جو رواج ہوئی ایک یہ ہے کہ مسجد اقصی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ میدان معاشر بنے گا اور ملک کے شام کے متعلق بھی مجموعہ زوائد وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ اہل معاشر کو جہاں پر ان کا حشر کیا جائے گا وہ شام کی سرزمین ہوگا. اب یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ مسجد اقصی مسجد اقصی کافروں نے دیکھ رکھی اور کافی اس بات سے گویا کہ بالکل آشنا تھے، اور اس لیے سردار نے اس بات کو دعوت دوں گی. میں مسجد اقصی گیا اور میں نے مسجد اقصی دیکھی. اب کافر جب بالکل رسوا ہو گئے، انہوں نے جہل کو کھڑا کیا تو کیس کر رہا ہے، تھوڑا سوال آپ سے کیا جس دن سوال پوچھا سرکار اسلام پوچھو، بخاری میں روایت موجود ہے. اب انہوں نے سرکار علیہ السلام سوال آپ سے گٹ مقدس کی دروازے کسی نہرا دے کسی کھڑکیاں کسی، اس میں بے شمار لوگ ہیں جو پچاس ہزار سال سے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. ان سے اگر کوئی پوچھے وضو خانے پر نل کتنے، مسجد ہم پنکھے کتنے، وہ کہہ رہا جناب پنکھے گننے تو نہیں آیا تھا، میں تو مسجد حبیبی آیا تھا، پنکھے گننے تو نہیں آیا، مسجد حبیبی آیا تھا، پنکھے گننے نہیں آیا، نل اور لوٹے گننے نہیں آیا، یہ کہنے میں نہیں آیا. یہ سوال ہی درستگی اور اپنے سلیم کو دے بھی نہیں دے گا، لیکن تھا وہ ابو جہل، اس کو جتنا کافی کہتے ابو الحکم ہے، حکم اس کی عقل کامل ہے، میرا کلفم ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے، اس کو ابو الحکم کوئی نہیں کہتا، میرے آقا نے جس کو جو لفظ دے دیا وہ مشہور ہو گیا. ابو جہل کو ابو جہل کہنے والے میرے آقا ہیں. ابھی آپ لوگوں کے نام رکھ رہے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جہاں پر ایسے لقب دینا ہے وہی نیکی ہے، اور یہ لقب نہیں دیں گے تو پھر وہ بات نیکی کی نہیں لیتی ہے. تو بنا نیکی یہی ہے کہ جو جس چیز کا مستحق ہو وہ اس کی طرف منسوخ کر دیا جائے، وہ شاید اس کی طرف منسوخ کر دیا جائے. اب جہاں نے کہا یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسا مہارے کتنی رنگ کتنی سکا، فرماتے ہیں میرے دماغ میں اور میرے آپ میں اس کے سوال سے وحشت ہونے لگی، گھبراہٹ ہونے لگی. بخاری میں ہے کہ میں ایک پتھر بلند پتھر پر کھڑا ہوں. اب ابو جہل ایک ایک سوال کرتا ہے، محرابے کتنی اس میں رنگ کتنے ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل کیا دیکھو اٹھا بیتل مقدس کو حضرت جبریل نے اٹھایا. روایت فجن فجندا لی بیت المقدس، اللہ نے زمین بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے روشن کر دیا. سکا فرما کے تم کیا بھول، وہ کہتا ہے یہ سرکار فرما دے کیوں، وہ کہتا ہے یہ سرکار فرما دے کیوں. تو فرمایا مسجد اقصی کا ذکر اس لیے فرمایا، اب ایک حضرت سلیمان کے لیے فرما دے کیوں، وہ کہتا ہے یہ سرکار فرما دے کیوں. تو فرمایا مسجد اقصی کا ذکر اس لیے فرمایا، اب ایک حضرت سلیمان کے لیے بلقیس کا تخت لایا گیا. تو تخت ایک شاعر اس کے لانے میں، انہوں نے بہت بڑی کرامت ہے آپ کا، آپ کے لیے بہت بڑی شرط کی بات ہے، اور آپ کے غلام حضرت عاصف کی بہت بڑی کرامت ہے، لیکن میرے آقا کے سامنے جو بیت المقدس لا کے رکھا گیا اس کی پرمدت میں زیادہ ہے کہ جناب یہاں پر مکان کے شے لے جا کر رکھی جا رہی ہے اور وہاں پر زمین کا پورا ٹکڑا اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ کعبہ اولیاء کے تباہ کے لیے جاتا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب بدادر النوادر میں بھی مسئلہ ہے. تھانوی صاحب انتقال کرنے سے پہلے اس بات پر فتویٰ دے گئے کہ اولیاء کی یہ شان ہے کہ کعبہ ان کی تلاش کے لیے جاتا ہے. پھر خود سوال قائم کرتے ہیں کہ کعبہ جب ان کے سوال کے لیے جائے گا اور ان سے ملنے کے لیے جائے گا، ان کے تلاش کے لیے جائے گا، تو بولتے ہیں
کہ صرف کعبے کو دیکھنے والے ہیں, وہ دیکھیں گے کعبہ کہاں چلا گیا, ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر خود جواب دیتی ہوں, اللہ نچلے کعبہ وہاں پیدا کر دے گا. تو میں نے کہا میرے آقا نے جس کعبے کی طرف منہ کر کے لوگوں کی توجہ کروائی,
وہ کعبہ جب کہیں جائے تو پیچھے جگہ خالی نہیں رہتی, تو وہ جو نبی فیض دے رہے ہیں وہ اگر گنبد خطا کے آگے آ جائے تو جناب قبر شریف سے جگہ کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ کعبے کے لیے بات تو مسلم عمارت جا رہی ہے, اور یہ بات خود خان صاحب نے کئی لوگوں پر لکھی اور فرمایا کہ روحانیین کے لیے اور اولیاء کاملین کے تمام کے لیے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کعبہ جاتا ہے. شامی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے, بتا شامی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب کعبہ افضل ہے کہ نبی پاک, ہم نے کہا دیکھو یہاں پر بات خود دیکھو کہ نبی پاک کے نام لینے والے جو ہیں ان کو سلام کرنے کے لیے کعبہ جاتا ہے. کعبہ وہ عمارت ہے, خدا نہیں رہتا اس میں, خدا نہیں رہتا اس میں, وہ ایک عمارت ہے جو خدا کی توجہ کی طرف بیا کے راستہ دے رہی ہے. کسی نے یہ کہا کہ میں نے کعبے کے پتھر کو سجدہ کیا وہ کافی ہو جائے, کسی نے یہ کہا کہ میں نے کعبے کے پتھر کو سجدہ کیا وہ مسلمان کو نہیں رہا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے سجدہ میں نے اللہ کو کیا ہے, کعبہ میرا قبلہ تھا, کعبہ میرا مرکز تھا قبلہ تھا. تو فرمایا کہ جناب بیت المقدس کو اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کو پیش کر دیا گیا, تو کیا کعبہ عظمت والا ہے بیت المقدس عظمت والا نہیں ہے؟ تو چاہیے کہ نبی پاک ان کا ہاتھ پکڑ کے باندھ لے جائے کہ چلو عظمت والی جگہ ہے, عظمت والی ہے لیکن مقاصد سرکار کے ساتھ ہے, سامنے جو ذات ہے نبی کریم علیہ السلام کی, سرکار یہ نہیں فرماتی کہ چلو وہاں پر ہم چلتے ہیں اس گھر کی طرف اور وہاں نشانی بتاتے ہیں. تو جو اس لیے کہ فائدہ بھی جو عام اور اکثر ہے کہ مبذول جو ہے وہ افضل کی طرف جاتا ہے, افضل منظور کی طرف نہیں آتا, تو بنا کشمیر اکثر کے تحت جب یہ کریم کا مسئلہ اس عمارتوں کے اور ان کی عظمتوں سے آ رہا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے وہی رکنا کعبہ تیرے قدموں میں پیش کر دیا جائے گا. تو بیت المقدس جو اصل کعبہ اول کعبہ ہے اس کو سرکار کے حضور پیش کر دیا گیا, جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, صحیح بخاری شریف کے اندر واضح طور پر موجود ہے. حضرت سلیمان کے لیے بلکہ کا تخت لایا گیا, نبی پاک کے لیے کوئی تخت کوئی شہر نہیں بلکہ پورے مکان کو اٹھا کر آپ کے حضور کو ایسے پیش کر دیا گیا. اور آپ کی عظمت پر بلانے کی بڑی ساری بات کی, فرمایا ہم سے اگر کوئی شہر ہو جائے گا یا ہم گھر میں رکھ کر آ جائیں یا آپ کو یہاں سے قبرستان جانا ہے اور پھول آپ سب پر چھوڑا ہے امید پر رکھ کر آئے, ہم آپ کو تکلیف میں یاد آئے لفظ پھول جو میں نے بولا, ارے ایک پھول تو میں باہر چھوڑا ہے, یہ بات پھر بھی نہ آ رہا ہے تو آپ کی توجہ تو نہیں, اب جو ہٹ گئی آپ یہاں پر آ گئے تو اب آپ کی توجہ اس پر پہنچی, لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے میں فون کر دیتا ہوں گھر پہ اہلیہ کو یا بچی کو کہہ دیتا ہوں, گھر میں کسی عزیز کو کہہ دیتا ہوں کہ جناب سنا جگہ پر یہ وہ چیز اٹھا کر لاؤ, لیکن اب ششوپنج میں ہی کیونکہ بچے تو گھر میں کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی پرفیکٹ جگہ نہ بتائی جائے کوئی نقطۂ امتیاز نہ بتایا جائے تو چیز آ نہیں سکتی, تو آپ خود سوچیں کس طرح رکھا تھا, ٹیبل پر رکھا تھا, الماری پر رکھا تھا, فریج کے اوپر رکھا تھا, کتاب کی الماری میں رکھا تھا, کپڑوں کی الماری میں رکھا تھا, اب شہر ایک اس سے توجہ ہٹ رہی ہے, اس کے وجود سے توجہ ہٹ رہی ہے, لیکن ایسا تو نہیں کہ وہ چیز بھی کبھی فریج پہ جا رہی ہے کبھی ٹیبل کے اوپر جا رہی ہے کبھی میز کے اوپر جا رہی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا, یہ میری پاس کی عظمت ہے اور آپ کا مقام ہے, اجلاس کی توجہ کسی شہر سے ہٹتی ہے تو خدا اس جگہ کو اس جگہ سے ہٹا دیتا ہے, آپ کی توجہ جس شہر سے ہٹی وہ شہر اپنی جگہ سے ہٹی, کیونکہ جب بیت المقدس میں فیصلہ کرنے لگے نبی پاک کی توجہ ایک طرف سے دوسری طرف ہو رہی کہ وہ رنگ کیسا ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, رب فرمان معروف کی توجہ اس رنگ سے ہٹتی ہے, ہم بیت المقدس کو ہٹا کر ہی پیش کر دیتے ہیں, اب دیکھ کے بتا دیں کہ جناب وہ کیا چیز ہے. یہ سرکار کی بزرگ کی رسمت ہے, جس شہر سے آپ کی توجہ ہٹی وہ جگہ اپنی شہر سے ہٹی اور آپ کے حضور کو پیش کر دی گئی, یہ سب سے بڑی بات اور یہ سب سے بڑی برکت گویا کہ وہاں پر بیان کر دی گئی ہے. آخری بات یہاں پر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں, لقد من آیت رب الکبری, قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اس کے رب نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی, بڑی بڑی نشانیاں دکھائی, آیات دکھائی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر آیات کہا ہے, آیات دکھائی, یہ تھوڑی بات آیات دکھائی, یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ رویت آیات ہے, رویت ذات کو نہیں, یعنی آیات دکھائی گئی, نشانیاں دکھائی گئی, ذات کو نہیں دکھائی گئی, اگر ذات دکھائی جاتی تو قرآن کیا کر دیتا. قاضی صلاح اللہ بادشاہ اللہ پاک کے خلیفہ ہیں, ہاں فرماتے ہیں دراصل آیات ذات کا آئینہ ہوا کرتی ہے, آیات ذات کا آئینہ ہوا کرتی ہے. جس طرح کہ سورج آئینے میں چمکتا ہے تو وہ آئینہ اس کے جلووں کا راز بنتا ہے, وہ آیات کے ذریعے نشانیوں کے ذریعے ذات کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ کو اسی نشانیوں کے ذریعے آپ نے رب کریم کو دیکھ لیا, رب کریم کے جلووں کو دیکھ لیا. اور ایک بات یہاں پر علماء کی بڑی مضبوط تھی, فرمایا کہ دیکھو رب کریم کو دیکھنا اگر محال ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب نہ دیتے اور سوال نہ کرتے, رب کریم اس پر یہ کہتا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, بلکہ فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا, ہمیں کون دیکھ سکتا, کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں یہ جو آیت ہے کہ لا تدرک الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, یہ سب کے لیے کس عالم کے لیے, اور اس عالم کے لیے کیسے کہ آنکھیں اس کو رب کریم کو مکمل طور پر دیکھ لے جیسا وہ ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اہل ذات کو دیکھا, کیسا دیکھا ہمیں نہیں معلوم, دیکھا کیسے پتا ہمیں نہیں معلوم, یہ ہمارا سیدھا ہے دیکھا ہے صحیح, کیسا دیکھا کہیے محبوب نے دیکھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ماذا کل بسر ہوا تھا, قرآن نے وہ دیکھنے کو جملوں میں پوچھ رہا ہے, اور قرآن نے اللہ عالم نے بڑی بات کیا بات کی, فرمایا ہم نے واضح طور پر اپنا نام اس میں نہیں لیا کہ پھر ایک فتنے کی بات بنتی, ایک فتنے کی بات بنتی. فرمایا جو چیز اس سے تعریف کرنی تھی نظریات کفار کو مسلمان کرنی تھی, اس باتوں کو دادے واضح کیا, اور آپ کا جو معاملہ تھا اس کو الفاظوں کے چارے میں رکھا تاکہ رب ایک راز ہے تو وہ راز بھی الفاظوں میں ہی رہے, وہ راز بھی الفاظوں میں ہی رہے. فرمایا کہ رب کریم نے وہ دیکھا, کیسے دیکھا مجھے نہیں پتا, لیکن اہل ذات کو دیکھا. فرمایا لا تدرک الابصار, آنکھیں اس کا ارادہ نہیں کر سکتے, ہم نے کہا کب ارادہ کرتی, لیکن دیکھا ضرور ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ہدایت پیش کی کہ جنتی سرکار نے صلوات و سلام شاہ فرماتے جنتی رب کو دیکھیں گے, جنتی رب کو دیکھیں گے. اللہ فرماتا ہے انہوں آتے ہیں کل کو سر محبوب میں نے تجھے انعام کی کثرت کہا, فرمایا جب آپ کے نارائن کے صدقے آپ کی امت کے افراد کو جنت میں آپ کے نارائن کی برکت سے رب کریم کی دعوت ہو سکتی ہے, تو وہ آنکھیں جو آپ کی امت کو جنت میں مل رہی ہے وہ خدا لا مقام میں آپ کو نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا, کیوں نہیں دے سکتا, بالکل دے سکتا ہے کہ جب آپ پر جمع کرنے سے وہ آنکھیں آپ کی امت کو مل سکتی ہے, اور آپ کی فضیلت ہر درجے میں اپنی امت سے آنا ہے, فرق یہ ہے کہ آپ کی امت کو جنت ملے گی آپ کو پہلے ہی مل گئی ہے. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان محمد محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا, فرمایا رہا بے بکری ہی وہ بھوائی ہی, ایک دفعہ آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا, ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. ابھی کیسے دیکھا, یہ کیفیت مجبور ہے, دیکھنا حق ہے, دیکھنا حق ہے. جس طرح کہ رب کا عرش پر بیٹھنا کیفیت مجبور ہے, لیکن مستوی عرش ہونا حق ہے. ابھی اس کے اندر ہی سے کلام پڑا گیا کہ عرش پر ہے لیکن عرش پر مشہور ہے, کیونکہ بیٹھنے سے خدا پاک ہے. فرمایا عرش پر مستوی ہونا استواء عرش حق ہے, کیفیت مشہور ہے, کیفیت کے ادراک نہیں کیا جا سکتا, تو دیکھنا حق ہے اور کیفیت اس پر جو ہے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا, وہ مشہور ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے آسمانوں پر تو فرمایا کہ یہ حضرت آدم ان کو سلام کرے, یہ حضرت موسیٰ ان کو سلام کرے, یہ حضرت ابلیس ہیں ان کو سلام کریں, یہ فلاں نبی ہیں ان کو سلام کریں. اب کہتے ہیں نبی اگر حضرت آدم کو جانتے ہوتے ان کو علم ہوتا تو جناب خود سلام کرنے دے. میں نے کیسی بات کرتے ہو کہ بیت المقدس میں مل رہے ہیں, کیسی بات کرتے ہیں, کیسے اعتراض ہو سکتا ہے, ابھی بیت المقدس کے اندر مل کر آئے ہیں اور تمام معاملات گویا کہ وہاں پر واضح طور پر ہو چکے ہیں, اور مل کر کیسے آئے نبی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیہ رسول اللہ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ کے میں آپ پہنچے ہیں تو سارے انبیاء موجود تھے, اور سارے انبیاء کی آپ نے زیارت کی, سب سے سلام دعا ہوئی, سب نے آپ کی تعریفیں کی, آپ نے ان کی تعریفیں, انہوں نے آپ کے پیچھے نماز گویا کی ادا کی. یہ سارے معاملات مسجد اقصیٰ کے اندر ہو چکے اور وہ تمام کیفیات ہو چکی. اب وہ نبی جو آئے ہیں تو کیا ان کی روحیں آئی ہیں؟ نہیں, تمام روایات موجود ہیں, فقان فرمایا رت المدت سے متعلق جو نماز پڑھی ہے بخاری موجود ہے, ابن کثیر نے 50 روایتوں کا دعویٰ کیا ہے اس پر, ابن کثیر نے 50 روایتوں کا دعویٰ کیا ہے اس پر,
کہ سرکار فرما را آدم رام موسا را ابراہیم، سرکار نے نہیں فرمایا کہ را روح آدم رہا روح ابراہیم، یہ نہیں فرمایا سرکار نے روح ابراہیم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آدم کو دیکھا ابراہیم کو دیکھا تو پتہ چلا ان کی روحیں نہیں آئی اہم ذات آئی ہے، یہ ملا قاری علیہ رحمت نے بھی لکھا کہ اہم ذات آئی ہے، اور سب سے بڑی بات حیات نبی کا مسئلہ یہاں پر ایسا حل ہوتا ہے کہ سرکار کی صلاۃ والسلام نے جب حضرت موسیٰ کی ملاقات کی تو سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر 45 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، محبوب ان سے پوچھ، آج ملاقات ہو رہی ہے تو ان سے پوچھ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، یہ یہودی حضرت موسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، محبوب ان سے پوچھ، وَسْأَلْ سوال کر، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں معراج کے وقت کی رات ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے محبوب کو، محبوب پوچھ ابراہیم سے، پوچھ حضرت عزیر سے، پوچھ حضرت ابراہیم سے، کیا پوچھ، من صلی من قبل کا محبوب لینا، محبوب ان سارے رسولوں سے پوچھ جو تیرے سے پہلے آ چکے ہیں، ان سے سوال کر، اجعل من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، انہوں نے اپنی امت کو یہ حکم دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھنا، خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تمام مسلم کہتے یہ آیت اس رات کی ہے کہ جس رات سرکار نے سارے انبیاء سے ملاقات کی ہے، اور بے چلی فرماتا محبوب ایک ایک سے پوچھ، ان کی امت آج مکہ میں شرک کر رہی ہے، ان سے پوچھ کیا انہوں نے اپنی گویا کے قوم کو اس رات کی بھی کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ دینا، وہ آیت کریم اس بات پر بیان دلیل ہے کہ خدا نے سوال کرنے کے لیے کہا وہ سارے نبی موجود تھے، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور آیت جو سورہ سجدہ آیت نمبر 23 ہے، اس میں یہودی جو بہت سننا تان کے پھرتے تھے، اللہ نے فرمایا نہرو ولقد آتینا موسی الکتاب، محبوب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، سبحان اللہ کہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، اور سرکار مل کر آئے ہیں حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ سے مل رہے ہیں یا مل کر آئے ہیں، اب روح کو دیکھا کس کو دیکھا، میں نے کہا قرآن جو کہتا ہے مان لو، قرآن جو کہتا ہے مان لو، اللہ کہتا ہوں ولقد آتینا موسی الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ولا تکن فی مریۃ من لقائه، محبوب موسیٰ کی ملاقات کو شکر کرنا، ولا تکن فی مریۃ، محبوب اس کی روحیت میں شک نہ کرنا، من لقائه ملاقات میں، محبوب موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا، تو نے روح موسیٰ کو نہیں اپنے موسیٰ کو دیکھا ہے، اپنے موسیٰ کو دیکھا ہے، پتا چلا حضرت موسیٰ جو قبر میں تھے، یہ قرآن اس پر اشارہ کر رہا ہے کہ ابھی موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہ حضرت موسیٰ بیت المقدس میں تھے، قرآن کہتا ہے قرآن کروں کہ میری اپنی ملنے کا ہی کہ موسیٰ سے ہی ملاقات کی ہے، شک نہ کرنا، شک آسمان پر موسیٰ کو دیکھا، فرمایا بھیا سکوں کی میری اپنی ملنے کا ہی موسیٰ ہی کو دیکھا ہے، روح موسیٰ کو نہیں دیکھا، روح موسیٰ ہی کو دیکھا، اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حیات نبی کی بیان دلیل ہے، سرکار نے حضرت موسیٰ کے انتقال کی ہزاروں سال بعد حضرت موسیٰ سے ملاقات، نمازی بھی پڑھی، آسمانوں پر بھی دیکھا، یہ حضرت موسیٰ کیسے چلے گئے، میرا سرکار یہ حضرت موسیٰ کے لیے آسمان تھا، یہ سب کیسے چلے گئے، کیونکہ پہلے آسمان تو ہر تاروں کی ترتیب سے خبر آنے شروع ہوتا تھا، تو سارے انبیاء سے یہاں ملاقات ہوئی، وہاں پر سارا سلسلہ ہو گیا، نبی یا مناظروں میں عقیدہ لکھا دیتے جی نبی اپنی خبر سے نکل ہی نہیں سکتا، ہم نے کہیں کیسے آ گئے، یہ کیسے آ گئے، اس پر ابن کثیر کہتے ہیں 50 حدیثیں ہیں، میں نے کہا اپنے بزرگوں کو پڑھ لو یار، اس بات کو ختم کرو حیات نبی، وہ نبی کیسے آ کر قبر دے، بس قبر میں گئے، میں نے آپ کے لیے قید ہے، نبی کے لیے نہیں، آپ کے لیے قید ہے، نبی کے لیے نہیں، وہ انبیاء کاملین سرکار کے ماں سوا جتنے انبیاء ہیں سرکار کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ کے قبروں میں بھی تشریف لے جا رہے ہیں، آسمانوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، اب تین جگہ پر ہے، وہ جو اپنی قبروں سے گرے تو کیا قبر خالی ہوگی، قبر خالی ہوگی، اب اگر قبر خالی نہیں ہوئی یہ یہاں پر پہنچے تو قبر میں کون ہے، اب یہ پہنچ گئے آسمانوں پر بھی، ابھی تین تین جگہ پر سرکار ان کو دے رہے ہیں، سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ وہ اپنی، میں نے ایک ہی دفعہ دیکھا بعد میں حضرت جبری نے مجھے فوٹو دکھائی ہے، یہ حضرت آدم ان کو بھی آسمان کا سلام کر، یہ حضرت موسیٰ ہیں ان کو بھی سلام کر لیں، کیونکہ فوٹو سے مراد تصویر کشی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت نے بھی تصویر کی ہے، تابوت سکینہ میں یہ موجود ہے، تابوت سکینہ جس کو یہودی اپنے سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، قرآن میں جس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس میں فضل الفاضل نعیم الدین مراد غازی رحمت
اور امام سیوطی کی تمام بزرگوں نے لکھا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور ہے، آپ کا آقا، آپ کی نارائن، آپ کا جبا، آپ کی دستان، اور ساتھ میں ایک تصویر تھی جو اللہ کی طرف سے بنائی گئی، اس میں یہ تھا کہ سرکار مسجد سے نماز پڑھا کر نکل رہے ہیں، ساتھ میں عمر بھی ہے اور ابو بکر بھی ہے. یہ تصویر فرمایا کہ اس کے تابوت کے اندر موجود تھی. ویسا تو نہیں ہوتا تصویر ختم نکل گئی، اس کو سلام کریں، اس کو سلام کریں، اس کو سلام نہیں. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی غیر نبی تھا اس کو سلام کر رہے ہیں، اس لیے کہ غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے. وہ سلام کروانے والا کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، بلکہ حضرت جبریل ہے جو امین ہے. امین اللہ فرماتا ہے انہ ہو قول رسول کریم، وہ رسول کریم ہے، وہ جان کروا رہے ہیں. خانی صاحب نے جان چلائی گئی لوگوں سے. مسجد کے اندر کہتے ہیں فرمایا تینوں جگہ پر حضرت موسیٰ، تو کہا تینوں جگہ پر کیسے آ سکتے ہیں اور یہ تین جگہ پر کیسے کون سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جناب نبی تو کہیں نہیں جا سکتا. فرمایا کہ اللہ انہیں جس میں مثالی عطا فرمایا متعدد اقسام. بھائی جس نے مثالی اگر دیا تو اصل جسم قبر میں، ٹھیک ہے، وہ جس نے مثالی یعنی اس جسم کا مصر ایک اللہ نے بنایا اور وہ وہاں پر موجود ہے، تو جناب جسم کا مصر ہے وہ اہل جسم تو نہیں ہے، تو اس کو نبی کیسے کہیں؟ تو کہتے ہیں اس میں ایک ہی روح، وہ روح وہی ہے جو قبر والی ہے. فرمایا وہی روح تینوں میں تصرف کر رہی ہے. تو ہم نے کہا یہ عقیدہ یہاں ماننے سے شرک لازم نہیں آتا، بلکہ اس بات کو ثابت کرنے کے یار جواب دیتے ہیں تو مسئلہ حاضر ناظر اگر سنی بےزن اللہ یہ کہے کہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی عطا سے نبی اگر گنبد خضرا سے کسی معاملے میں تشریف لے آئے اور لاتے ہیں اور یہ ثبوت پر ہے تو وہ بدعت اور شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رواج جہاں پیش کروں، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب ہدایت اولیاء میں لکھتے ہیں کہ مدرسہ جوبند میں چندے پر لڑائی ہوئی، جب لڑائی ہوئی تو جو گروہ حق پر تھا اور جو ناحق تھا تو ناحق والے نے نعرے بازی کر کے اس کو دبا لیا. یہ بیچارے بڑے کر گئے. شرطی شکرات تھی یہ خود لکھتے ہیں کا دانش شاہ جانا کلاس ساری کتابیں جس وقت بھی دکھا کرا. میں حوالے کو صرف تفصیل پہ لا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ مسئلہ اختلافی کہ 40 دن جا کے اختلافی بنایا جاتا ہے. بیٹھ کر پڑھے میرے یار، پہلے پڑھنے دن کامل کر رہے تھے، نکلے 40 دن کے لیے، برسی کے لیے، مہینے کے لیے، دس کے لیے، پھر دن کامل کریں، دین کامل کہیں کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر، تاکہ دیکھیں امت کے لیے سینہ کشانا تو ہو کہ آپ سب سے کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، آپ کو 40 دن کا بھروسہ ہے، آپ مسلمان، باقی بےچارا دوسرا کے نام بھی پڑھے تو گانا گاتا ہے، سلام بھی پڑھے تو گانا گاتا ہے، نماز بھی پڑھے سبھی مشرق ہے، پگڑی امامہ باندھے اور جاری رکھے سبھی کافر اور بدعتی ہے. آپ صرف سبحان اللہ تو ہم نے کہا تدبیر کے خلاف مسئلہ ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں خود یہ والے طور پہ لکھتے ہیں کہ جو گروہ جو جن علماء کا گروہ جو حق پر تھا اور متقدرین علماء کو ماننے والے تھے، جب ان کو جیل کر دیا تو کہتے ہیں سہارنپور کی سخت رات، کیونکہ دیوبند سہارنپور کے اندر ہے، سہارنپور کی سردی والی رات سے کہتے ہیں کہ وہ عالم صاحب بڑے پریشان کے ہجرے میں بیٹھے ہوئے اور کہا تو ہم کر دو شاید کہتا خوشی بند رہے ہیں حق پر وہ میری ہوتی آئی اور حاجی وغیرہ ہی نہیں ہو رہی. تھوڑی دیر کے بعد شادی نے دربار کھولا تو کمبل ممبل پھیلا ہوا ہے، اگر رضائی نہیں ہے ان کے اوپر پسینہ نکل رہا. تو حضور یہ کون سا نسخہ ہے، کون سا ماسونا ہے کہ جناب نہ کوئی فلم قریب ہے، نہ کوئی ہیٹر قریب ہے، نہ کوئی شہ ہے، آپ نے پسینہ کہہ لے. تو سنو مولوی قاسم صاحب ابھی اپنی قبر سے آئے تھے، ان کو انتقال ہوئے اس واقعے کے مطابق 19 سالوں کی تھی، ابھی قبر سے آئے تھے. قبر سے آئے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے پسینہ کیسا ہے خود میں کیا کہا حضور؟ یہ کہا کہ تم نے اپنی زبان بند رکھنی ہے اور فتح تمہاری ہوگی. گئے پر وہ فتح وہی ہوئی جو قاسم صاحب نے ارشاد فرمایا تھا. ہم نے کہا سبحان اللہ، مرنے کے بعد دیوبند میں کیا پتہ ہوتا ہے؟ ان کو قبر میں پتہ چل جاتا ہے، بغداد میں اور جادو کو نہیں پتا چلتا، گنبد خضرا میں یہ پاس کے لیے بھی قائم نہیں ہے، وہاں پتہ چل جاتا ہے، پتا بھی چلتا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کس کا بڈا ہے، اور پھر تشریف بھی لاتے ہیں اور کمرہ بھی پتا ہوتا ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے، کمرے میں کون بھی لاتے ہیں. یہ خلافی مسئلہ نہیں ہے، سوال عزت کر رہا ہوں میں، کون بھی لاتے ہیں، مسئلے کا علم بھی ہوتا ہے اور اس کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ پسینہ کیوں آئے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اور علم بھی دیتے ہیں. پھر لاٹ کر چلے بھی آتے شرک لازم نہیں آتا، مرنے کے بعد مدد مانگنے پر شرک لازم نہیں آتا، مرنے کے بعد حاجت رہائی والا مسئلہ یہاں پر ہے، یہ نہیں آتا اللہ ہی کافی ہے، یہ کوئی ساری کوئی بات نہیں ہوتی ہے. سنی بچارا ایک ایسا ہے کہ جو اللہ کی عطا سے بھی بات کرے تب بھی اس بیچارے کو اسلام سے نکال دیا جاتا ہے. تو دین کسی کے باپ کی جائز نہیں ہے، دین محمد رسول اللہ کا دین ہے. آمینہ کے لال کا دین ہے جو انہوں نے جائز رکھا ہے وہ جائز ہے. جو خدا اپنے محبوب کے استقبال کے لیے ان انبیاء کو قبروں میں لا کر اور وہاں سے نکال کر اپنے محبوب کی شان افزائی کے لیے پہنچا سکتا ہے, وہ شان بیان سننے شان کے استقبال سے زیادہ غم میں کام آنا ہے, تو وہی خدا غم و فریاد میں اپنے محبوب کو طاقت دے کر ان کی امت تک پہنچا نہیں سکتا. میرے امام کہتا فریاد امتی جو کرے حال دار میں, فریاد امتی جو کرے حال دار میں, ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو قبر نہ. سرکار معراج پر آ رہے ہیں, ان سب کو قبر ہوگی, سارے مسجد میں پہنچ گئے, سارے انبیاء مسجد میں پہنچ گئے, سرکار معراج پر آ رہے ہیں. فرمایا جب خوشی کا مدعا کسی سے پوشیدہ نہیں تو غم کا تو بدل جاؤ نا پوشیدہ نہیں, کیونکہ غم میں مشکل کشائی کرنا یہ شفقت کی زیادہ قریب ہوتی ہے. کیونکہ کہتے ہیں یار خوشی میں تو آئے غم میں نہیں آئے, اگر کوئی کسی کے غم میں چلا جائے خوشی میں نہ جائے تو اس پر گرا نہیں کیا جاتا, لیکن اگر کوئی خوشی میں آئے اور غم میں جان پائے اس میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو جہاں خوشی میں چلا رہے ہیں تو امت جب فریاد کرے غم میں تو تب یہ انقلاب درجہ اولا ہے. اور یہاں پر حضرت اللہ علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا کہ سرکار علیہ السلام جو آپ نے حضرت آدم کی طرف توجہ نہیں کی, اور حضرت جبریل نے کہا مسئلہ یہ ہے, فرمایا کہ بات یہ ہے کہ شوق لقائے الہی میں, شوق لقائے الہی میں کسی کی طرف توجہ ہی نہیں, اپنے مقصود کی طرف اتنی چاہت سے توجہ ہے کہ سامنے کوئی بھی آئے توجہ نہیں. قرآن کریم قرآن حمید نے اس بات کو بارہا ذکر فرمایا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, محبوب اپنے رب کو ایسا ٹوٹ کر یاد کرو, یاد تو بے شمار لوگوں نے کیا لیکن محبوب تیری یاد اس میں نرالی ہونی چاہیے, کیونکہ جو جتنا جانتا ہے اتنی یاد کرتا ہے, وہ سب سے زیادہ جانتا ہے تو سب سے الگ یاد ہونی چاہیے. فرما وَاذْكُرِ سورہ مزمل وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, محبوب جان کر اپنے رب کو کیسا وہ تبتر گئی کبھی سارے رشتے ناگے توڑ کر اپنے خدا کا ہو جائے. اللہ رحم ساری مکیل رحمت نے فرمایا تھا میرے بھائی تائشہ آپ کے سامنے آئی, بیوی کو کون نہیں جانتا, بیوی کیفیت ہے سکار رحم من ان کی, تو کون کہنا عائشہ سکار رحم من عائشہ, کبھی جبھی بکر سکار رحم من ابو بکر, کبھی میرے ابھی پہاوا سکار رحم من ابو پہاوا, آپ گھر کے باہر ہی رکھ. تھوڑی دیر کے بعد آئی تو سکار مسکرا کر کہہ رہے تھے کیسے آنا ہوا عائشہ, عرضی کے حضور میں ابھی آئی تھی آپ اس سے کہہ رہے تھے تو کون ہے, میں نے کہا عائشہ ہوں, آپ نے فرمایا عائشہ کیا چیز ہے, تو کہا ابو بکر کی بیٹی ہے, کہا ابو بکر کون ہوتے ہیں, تو کہا ابو قحافہ کے بیٹے, کیا نے پوچھا ابو قحافہ کون ہوتے ہیں, تو کہا میں ڈر گئی اور نکل گئی وہاں. سرکار نے فرمایا ان کی اطلاعات مجھ پر ہوتی ہے کہ جب میں اپنے رب کا ہو جاتا ہوں نا تو پھر میرے سامنے کوئی نہیں ہوتا, جب میری توجہ میرے رب کی طرف قائل ہو جاتی ہے سامنے دیدی کھڑی ہے, لیکن سرکار علیہ السلام کی توجہ ہے ہی نہیں اس کا, ہمارا تو کون آدمی تو صاحب بدل کی بیٹھی ہے رسول اللہ, مجھے نہیں کوئی جانتے, وہ رفیق خاص ہے ہجرت میں ساتھ ہے مولاد میں ساتھ ہے اول مسلمان ہوئے ہیں, حضور ابو قحافہ کے بیٹے, ابو قحافہ کون, اتنے قریب رشتے فرماؤ بدتر لے ہے تبدیلا محمود کچ کر چاہنا, فرمائیے کامل اشتراک ہے خدا بلا رہا ہے دیدار کے لیے. آدم کو کیسے دیکھے, آدم دیکھے ان کو, وہ موسا کو کیسے آئے, موسا ان کو دیکھیں, وہ ابراہیم کو کیوں دیکھے, ابراہیم ان کو دیکھے, ان کا مقام یہ ہے کہ لذت حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر سننے آواز سننے تو کچھ بھی قربانی دینے تیار, کہا مولا دیکھوں گا دیکھوں گا, کہا نہیں دیکھے, کہا مولا دکھا دو, کبھی پہاڑ اٹھے گا تو دیکھ لینا, یا ابھی تو کئی ہماری سراب و خراب یہ خواب کے انتظار سے کر رہے ہیں اور گویا کہ ذکر ہم آپ سن رہے ہیں اور جا رہے ہیں. رب اللہ نے قاری میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے آسمانوں پر یہ بات کیوں نہیں ارشاد فرمائی, حضرت آدم کو کیوں نہیں پہچانا, حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں پہچانا, فرمایا کہ سنو یہ ہر علم غیب کے اعتراض کا جواب بن جاتا ہے کہ جس میں سرکار کی توجہ جس مسئلے پر نہ ہو, توجہ جس مسئلے پر نہ ہو اور گویا کہ سرکار پر اعتراض کر دیا جائے تو وہ توجہ کا نہ ہونا یہ کامل ترین اقتدار کی دلیل ہے اور توجہ کا ہٹنا بھی علم کی دلیل ہے, کیونکہ توجہ اس شے سے ہٹتی ہے جس پر پہلے علم ہوتا ہے, کیونکہ جس چیز پہ توجہ ہٹ جائے وہ علم میں ہوتی ہے اور مطلقاً جو شے علم میں نہیں ہوتی وہ جوہر ہوتا ہے, جوہر اور توجہ کے اندر وہ ایک فرق ہے. اور فرمایا حضرت مجالی قائل ہے کہ کان نبی علیہ السلام کان اپنے استغراق تام میں, اس وقت سرکار رب کریم کی شراب کام میں جو میرا سب کی ابھیان کی ہی نہ ذات ہے نہ نام ہے, نہ ذات ہے نہ نام ہے, دونوں رب کے حضور اس کا رب ہے. فرمایا شراب کے کام میں ہے, اور دیکھ رہے ہیں آدم کو پریشان سے کیوں نہیں. فرمایا مشاہدہ دل منا گئے, کیونکہ سبق جو مقصود پر ہے, مشاہدہ مقصود سے کرتے ہیں, سامنے جو بڑا وہ نہیں مرام کہتے مقصود کو. فرمایا مشاہدہ دل منا لے, اپنے مقصود کے دیکھتے ہوئے آپ جا رہے ہیں, خاص ملن انل آرام ہے, اس لیے لوگوں سے آپ کی توجہ ہٹی ہوئی ہے. خاص ملن انل آرام ہے, حس کا احتجاج فی کل من المقام الى تعلیم جبریل السلام ہے. فرمایا اس لیے ضرورت آ رہی ہے جبریل کی کہ وہ آپ کو سلام کے متعلق بتائے, اور سرکار اس پر توجہ کر کے اسے سلام کرے, اسے سلام کرے. جنت میں میرے آقا پہنچے ہیں, لوٹ کر آئے ہیں. فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ حضور کیا؟ فرمایا آگے آواز سن رہا تھا تمہاری, میں بخاری میں موجود ہے جلد نمبر 2 میں, صفحہ 502 پر یہ روایت موجود ہے. فرمایا آگے جا رہا تھا میں جنت میں, دیکھا کہ تم جناب تمہارے قدموں کی آواز پہنچی ہوئی ہے. امت بھی جو اپنی آواز قدموں کی جنت تک پہنچا سکتا ہے, تو نبی اپنی اس تصور کو کہاں تک پہنچائے گا؟ سارے مسئلے یہاں پر ہے کہ خدا بھی رضی اللہ امت کی تو اتنا عروج دے کہ زمین پر قدم چلنے والا اب جنت زمین کے نیچے تو نہیں ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر شدت منتہا کے پاس ہے. اب یہ ہزاروں سال کا سفر طے کر کے آواز مانگ کیسے پہنچ گئی؟ کوئی شکل ایک نہیں ہے, کوئی تاروں کا سلسلہ نہیں ہے, کوئی کنیکشن کا سلسلہ نہیں ہے, بات پہنچی کیسے؟ فرمایا یہ وہ عشق و محبت کی داستان ہے, یہ وہ ایمانی قوت ہے, یہ امتی اور نبی کا وہ تعلق ہے کہ نبی اس کے قدموں کی آہٹ سے بھی بے خبر نہیں ہوتا, نبی اس کے قدموں کی آہٹ سے بھی غافل نہیں ہوتا, نبی اپنی امت کی قدم کی آہٹ سے بھی غافل نہیں ہوتا. خدا اپنے محبوب کو اس کی امت کے قدم کی آہٹ تک چھڑا دیتا ہے, تو فریاد جب کرے تو کیسے نہ سنائے, کیسے نہ سنائے. فرمایا کہ میں نے اپنے قدم کی تیرے قدم کی آواز وہاں سنی, یہ بھی محضوب آپ نے تو دور سے کیسے سنی ہے؟ دور سے کوئی نہیں سن سکتا, یہ تو دور سے سننا تو ایسی شرک ہے اور ناجائز ہے. وہ جانتے تھے یہ تو میرے آقا ہے, ہمیں جو دلہنیں ملیں گی نا ہورے ہورے, حضرت بلال جانتے تھے کہ ان کی قسمت میں جو دلہنیں اور وہ ہورے جو آپ کی اشتیاق میں بیٹھی ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جو اکثر میں پیش کرتا ہوں. آج تو فلیٹوں کا نظام ہے, بنگلوں کا تو نہیں ہے, ایک فلیٹ ایک گویا کہ 4 انچ کی رینج پر رکھی ہوئی ہے, ادھر کیا رہا ہے ادھر کیا رہا ہے کچھ نہیں پتا, کان بھی لگائے وہ نہیں پتا چلتا, لیکن لگانا نہیں چاہیے. مثال پیش کر رہا ہوں کہ یہاں کچھ نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہوتا ہے, اور یہاں پر شوہر اور بیوی میں کیا معاملہ چل رہا ہے, کیا گفتگو چل رہی ہے, کیا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, پڑوسی کو پتا نہیں چلتا. الگ بات ہے کہ یہ خاتون اس کو بتا رہے, یہ خاتون اس کو بتا رہے تب پتا چلے, ورنہ پتا نہیں پتا نہیں. پھر آپ بتاتے ہیں کہ میرا امتی جب اس کی بیوی اسے تنگ کرتی ہے اور اسے دکھ اور تکلیف دیتی ہے, تو دکھ اور تکلیف اس کے فلیٹ میں دے رہی ہے, اس کے گھر میں دے رہی ہے, زمین پر دے رہی ہے, جنت کے حورے دیکھتی ہوئی, جنت کے حورے مومنوں کی بیوی کی بصارت دیکھیں آپ, اور قوت دیکھیں آپ. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پر فضیلت رکھتا ہے, ذکور گویا کہ تانیث پر فضیلت رکھتے ہیں, مرد مستورات پر فضیلت رکھتا ہے, اور یہ حور تو دنیاوی بیوی سے بھی درجے میں نیچے ہوگی, یہ حور تو جنت میں دنیاوی بیوی سے بھی نیچے ہوگی فضیلت میں. اب دیکھے نا کہ جس کی بیوی یہاں پر اس کے ساتھ رہی, اچھے تعلقات کیے, تو جنت میں اللہ رب العزت کسی بیوی کو اس کی دلہن شہزادی کی صورت میں بنا کر مہیا کر دے گا, اور ان حوروں سے زیادہ حسن اسے عطا کرے گا, اور وہ حوریں بھی اس کے ساتھ گویا کے رہیں گی. تو گویا کہ مرد تو ایسے افضل, اس کی دنیاوی بیوی پھر بھی حور سے افضل, لیکن خیر جب وہ بیوی اپنا مقدر اور اپنا نصیب ہی نہ سمجھے اور اپنے شوہر کو تکلیف دے اذیت دے, سکا فرما سکا نہیں ہوئے جملے فرمائے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی, تو میری ماں حضرت عائشہ کی بیٹی ہے, پوچھا کہ حضور عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی, عورتوں نے کیا کیا ہے؟ سکا نے شاہ فرمایا مرد اگر عورت کی پوری عمر خدمت کرتا ہے, لیکن اگر ایک وقت ڈبل روٹی لانے میں تاریخ ہو جائے, استعمال دے رہا ہوں نہیں لایا, بچوں کا لنچ نہیں لایا, کوئی معاملہ نہیں ہوا, تو صبح جو اس کا پریڈ ہوگا اور جو بچے اسکول جا رہے ہوں گے معاملہ ہوگا, اور اس وقت یہ جملے
یا آپ کو سمجھانے کے لیے درمیان پیش کر رہا ہوں. سدا فرماتے ہیں کہ وہ کہے اس ایک غلطی پر یا اس ایک تاغیر میں تم نے مجھے دیا کیا ہے جس سے تمہارے پلے بندی ہوں خاری ہوں کچھ نہیں ملا مجھے. سدا فرماتے ہیں اللہ کو جلال آتا ہے تم نے اللہ فرما کسی جملے پر اسے جہنم میں ڈال دیا, کسی جملے پر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور مرد اگر اس کے ساتھ اعتدال نہ کرے اس کے لیے اللہ نے عذاب رکھا, اور اگر عورت اس کے ساتھ معاملہ ایسا نہ کرے تو رب کریم نے یہ معاملہ اس کے ساتھ رکھا ہے. فرمایا کہ مرد پوری زندگی اس کی خدمت کرتا ہے ایک دن تاخیر ہو جائے کم عقل ہے اور ناقص عقل ہے تو تاخیر کر جائے وہ کہتے تم نے مجھے دیا کیا ہے جس سے تمہارے گھر آئی خوار ہوں, تمہاری ماں نے بھی تنگ کیا, تمہاری بہنوں نے بھی تنگ کیا, میں تنگ ہو گئی اپنے گھر میں ٹھیک تھی. فرما رب کریم کو یہ بات بری لگتی ہے اور بری گزرتی ہے اور رب کریم اس بات کی سزا میں پاداش میں اسے گویا کہ جہنم میں ڈالتا ہے. عائشہ نے فرمایا ہاں آپ کو میری شکایت ہے, فرما اس کی بنا پر رب کریم کو جلال آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عورت مرد سے لڑتی ہے گھر میں اور اسے تانے دیتی تو جنت میں جو ہونے بیٹھی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ مولوی صاحب نبی کے لیے نہیں مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو دور سے دیکھے تو خدا, انہوں نے کہا اس کو تو خدا نہیں کہہ سکتے, اللہ تو ایک ہے, اللہ تو ایک ہے. خدا کی یہ تعریف نہیں کہ جو دور سے سنتا ہے وہ خدا, انہوں نے کہا یہ خدا کی تعریف نہیں ہوتی ہے. خدا کی تعریف اس انداز میں نہیں ہوتی ہے کہ جو بیٹا دے وہ خدا, جو دور سے سنے وہ خدا. انہوں نے کہا ایسی باتیں نہیں کرو پھر اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. اب کہتے ہیں جی دور سے جو سنے وہ خدا, اب دیکھیں وہ گھر میں وہ بیوی لڑ رہی ہے اس سے خطاب فرماتے ہیں میرے والد سے وہ ہورے کہتی ہیں خواہی ہو تیرے لیے انقریب جس سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے, وہ ہورے سے دعا دیتی ہے اور گویا کہ اپنے اس خاوند کے لیے اس عورت کے نکاح میں ہے اور عورت اس کے نکاح میں ہے جو زمین پر بھی مرا نہیں ہے, فرماتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کو اکرام اور انعام کے ساتھ اس کے سامنے پیش آئیں گے, عظمت کے ساتھ پیش آئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جناب جنت گویا کہ آسمان میں ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور وہاں پر جبریل دیکھے تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے, وہاں حوروں کی نظریں اتنی تیز ہے کہ وہ زمین پر دیکھ لیتی ہے. 12 منزلہ 50 منزلہ بلڈنگ بھی ہے اور گراؤنڈ فلور پر یہ معاملہ ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے اور 100 منزلہ بلڈنگ ہے تو وہ بلڈنگ کے فلور ان کی نظر کو روک نہیں سکتے, اس لیے کہ مادی شہر وہ روحانی شہر, روحانی شہر خود مادی شہر میں تصرف کر کے شہر واپس کر لیتی ہے. جس طرح سرکار سینے کو دیکھ کر دل کی بات جانتی ہے, سینے کو دیکھ کر دل کی بات جانی چاہتی ہے, روحانیت کا مطلب وہ کہ محفیت کا مطلب یہ روحانیت کا مطلب. تو میرے ہاتھ کا جو رب کو بلا حجاب دیکھے تو ان کی نورانیت کارن کیا ہوگا, پورے دیکھ لیتی ہیں یہاں کی باتیں سن لیتی ہیں تو یہ دور سے دیکھ رہی ہیں تب بھی شرک نہیں, بلکہ تمیز میں لے جا کے روایتیں اور مرد کے گویا کہ حقوق کے معاملے میں سمجھائی جاتی ہے, ہاں ادب ہونا چاہیے, خیال ہونا چاہیے, ہاؤ حقوق کا اجتماع ہے. جناب اس میں آپ دیکھیں گے یہ بات عام حوروں کے لیے ماننا شرک نہیں ہے تو حضرت سیدہ غوث اعظم کے لیے ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے, حضرت دادا علی حجویری کے لیے ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے, مولا علی کے لیے ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے, صدیق اکبر کے لیے ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے اور ہمارے آقا جان عالم جناب محمد رسول اللہ کے لیے ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے. یقیناً یہ شرک نہیں ہو سکتا. حضرت گرامی یہ وہ مرتبہ اور یہ وہ مقام جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت فرمایا. آخری جملے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں, نکام لوٹ کر آ گئے رات کو امنے ہانی کو سارا واقعہ میرے آقا نے بتا دیا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, حضور میں بتا دوں کسی کو فکر کروں گا خود بتا دوں, حضور نہ بتائیں لوگ انکار کریں گے, نبی کو معجزہ دکھانا پڑ رہا ہے, نبی کو معجزہ دکھانا پڑ رہا ہے, بلی کو کرامت چھپانا پڑ رہا ہے, بلی کو یعنی بیٹے بیٹے اپنی کرامت کو بتایا میں جو تھا بڑا جگہ گیا تھا اس کو چھپانے کی چیز ظاہر کر رہا ہے, اس کی کرامت اس کو بڑی استقامت اور بلی کی کرامت اس کو چھپانا ضروری ہے. جس طرح کی روایت میں آتا ہے حضرت یوسف نبھانی نے جامع کرامات میں لکھا کہ نبی کو معجزہ ایسا دکھانا فرض ہے جس طرح دین کا سورج اور بلی کو اپنی کرامت چھپانا ایسا ضروری ہے جیسا عورت شرمگاہ کو چھپانا. یہ مثالیں صوفیہ نے گویا کہ اس مسئلے پر دی ہے. اب اندازہ لگائیے حضرات گرامی یہ مرتبہ اور یہ مقام یہ منصب اور تحریر جو اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. سنا میں تو بتاؤں گا اب صبح کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ بیان فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ دیر سے سید اسدی کے اکبر صبح کے وقت تشریف نہ لائے اس مسئلے کے لیے. ابو جہل نے سنا, حضرت نے آپ کو نہیں دیکھا, دوڑتا ہوا گیا. ابن کثیر نے یہ روایت ابن کثیر نے تصویر کی تصویر کے ذریعے ہے وہاں پر کون سے حضرت کے سینے سے دی گئے بندے مبہم موٹی موٹی بات کرنے لگا جس طرح یہ کرتے بتائیے کیسا بتائیے کیسا آپ نے پوچھا ابو بکر ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے پوچھو کیا ایک آدمی کہتا ہے میں رات کو تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس چلا گیا ہوں فلسطین گیا اور اسی رات کو میں آسمانوں پر بھی چلا گیا اور اسی رات کو میں لوٹ کر بھی آ گیا تم مان لو گے تم مان لو گے ارے تب بکر نے ایسا نہیں کہا یہ کیسے دیکھا ہے یہ کیسے سوچا یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تو ہے ہی نہیں بھائی کتابوں میں ہے ہی نہیں ڈونگری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے اس لیے قبر پر اذان دو تو شیطان بھاگ جاتا ہے کیونکہ حدیث پاک میں امام حسین ترمذی نے روایت کی ہے اپنی کتاب نواز الرسول کے اندر کہ یہاں قبر میں شیطان آتا ہے ایسی کوئی روایت ہے میں پڑھ کر دم رہ گیا امام حسین ترمذی بچہ قاری بھی لمبی کو جانتا ہے مشکات کے پردے کتاب لکھی انہوں نے وہ کہتے ہیں دنیا کے پردے پر امام حسین ترمذی نامی کوئی آدمی آیا ہی نہیں ہے اور نہ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں میں بڑا حیران ہوں لیکن مجھے حیران کی سب سے زیادہ جب ہوئی کہ جب میں فتاوی امدادیہ خانی صاحب کا پڑھ رہا تھا اور خانی صاحب خود ان کے حوالے دے رہے تھے میں نے کہا واہ واہ کہ جناب خانی صاحب نواز رسول کے حوالے دے رہے ہیں اور ان کے جو دادا استاد ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں آج تک ایسی ایسی کتاب لکھی رہ گئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے عالم وہ ہے جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ پوچھے کس کے لیے پوچھا جا رہا ہے ڈائریکٹ انکار نہ کرے ڈائریکٹ انکار نہ کرے اللہ اکبر پوچھا کہ اگر کوئی یہ شخص یہ بات کرے کہ آپ کے مستقبل کے حصے میں تین جگہ پر ہو کر آیا تو تم مان لو گے آپ کو میں کہتا کون ہوں بتاؤ میں بتاؤ بتاؤ بتا یہ بتا کہتا کون ہے یہ مفتی کو ادب سکھا رہے ہیں ہم یہ مولوی صاحب کو تہذیب سکھا رہے ہیں تبلیغ کی کہ تبلیغ اس طرح ہوتی ہے کہ اب پہلے بتا یہ کرتا کون ہے کہتے نہیں آپ اس کو چھوڑیے آپ یہ بتائیے ایسا کوئی کہے تو وہ کہتا ہے تو میں نہیں کہتا کون ہے تو کہتے کوئی کہے تو کون جیسا جیسی ذات ہوگی ویسا حکم ہوگا آپ کے نزدیک یہ شے ممکن تھی کوئی قرآن کی آیت آپ نے نہیں پڑھی اس سے متعلق ابھی کوئی حدیث نہیں پڑھی نامی سرکار کی زبان سے سنا ہے لیکن آپ کا لائن یہ کہہ رہا ہے اس لیے آپ کو خدا سے کم سے کم نہیں کر سکتا دماغ نے کر سکتا پوچھو کس کے بارے میں ممکن تو ہو گیا یعنی خدا ایک بات پر قادر ہے نا کسی کو لے جائے لائے اور وہ کہہ رہا ہے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نبی اپنی قبر میں بات سن لیتا ہے یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہم نے کہا خدا سنا دے تو خدا سنا دے تو وہی کہتے ہیں اور ہم جو کہتے ہیں وہ خدا ہی سناتا ہے خدا ہی سناتا ہے نبی کو خدا سناتا ہے ہمارا سلام بھی سناتا ہے ہمارا درود بھی سناتا ہے تمام معاملات سناتا ہے تو کہتا دیکھا اچھا رب سناتا ہے نا میں نے کہا جو رب سنا سکتا ہے وہ نبی کی سماعت کو یہاں لا بھی سکتا ہے یہ بات یہ محسوس ہے کہ یہ جو خدا یہاں کی بات وہاں پہنچا سکتا ہے نبی کے لیے وہ نبی کی سماعت کو یہاں پر لا بھی سکتا ہے وہ دونوں پر قادر مطلق ہے چاہے سید سے پڑھا جائے کہ رب کریم کے فرشتے سے پہنچا رہے ہیں چاہے سید سے پڑھے جائے کہ اللہ کے حضور کے نبی یہی کی بات سن رہے ہیں پوری سرکار کے حضور یہ مجمع پیش کیا جا رہا ہے چاہیے اس نے کہا جی آپ بتائیں گے کون ہے ایسا کرنے والا یعنی آپ نے دماغ میں یہ سوچا ہوگا کہ خدا کے لیے ممکن ہے کہ نہیں آپ کے دماغ نے جواب دیا کہ ممکن ہے کیونکہ خدا ایک بات عرض کروں خدا اپنی خدائی خدا ہونا کسی کو دے یہ ممکن نہیں اس کے علاوہ ہر صفت بیچ میں اللہ خدا جینا چاہتا ہے دیتا ہے ہم زندہ ہیں خدا زندہ ہے ہم دیکھتے ہیں خدا دیکھتا ہے ہم سنتے ہیں خدا سنتا ہے ہم بولتے ہیں خدا بولتا ہے اللہ حی ہم بھی حی اللہ قیوم ہم بھی قیوم ہیں ہم بھی کھڑے ہیں جناب ہم بھی قائم کی صفت میں ہے لیکن فرق کیا ہے وہ استقلالی طور پر ہم اس کی عطا سے ہمارے پاس جو شے ہے وہ اس کی عطا سے اور ممکن ہے تھوڑی ہے فنا کی قریب ہے وہ باجی میں موجود ہے استقلال ہے اس کی قدرت کی کوئی ابتدا نہیں ہے کوئی انتظار نہیں پھر ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے محبوب نے کہا آپ کے نبی نے یہ بات کی کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں یہاں گیا وہاں گیا وہاں سے لوٹ کر آیا آپ نے فرمایا میرے نبی نے کہا ہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ روایت بیان کر رہا ہے کہ سرکار یہاں گئے وہاں گئے اور راوی ضعیف ہو ابھی میں نے روایت کی حضرت کی آپ انگوٹھا چنتے ہیں اس کی کیا غریب ہے میں نے کہا جی حضرت کے ابوبکر چما کرتے تھے کہا حدیث کی سند پیش کر میں نے کہا تو ڈھونڈ سند کو میں تو ان کا عمل دیکھ رہا ہوں کہا کہ کیوں ان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں
میں نے کہا تیرے ابا کے نام پر تو نہیں چوم رہا، میرے بھائی نبی کے نام پر چوم رہا ہوں، اور نبی وہ تیرے بھی ہے میرے بھی ہے، تو اس میں سند کی کیا ضرورت؟ سند یہی ہے کہ نبی کے نام پر کیا جا رہا ہے، سند یہی ہے. میرے لیے نقطہ یاد رکھیے حضرت گرامی، حضرت ابو بکر نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ تو مجھے نبی کی اتنی بڑی فضیلت بتا رہا ہے. یہ تو حضرت ابو بکر کے مطلب کی بات کی ہے، یہ تو ان کے اسلام کی بات کی، تو ان کی نبی اسلام بیان کر رہا ہے. اور سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ نبی کہتے ہیں کہ میراج کے بطن مقدس بھی آسمان پر بھی اور لوٹ کر بھی آ گیا، تو آپ نے کہا کہ بات تو میرے نبی کے فائدے کی کر رہا ہے، لیکن ہے تو جھوٹا، راضی ہے تو مردود اور کافر. چلو اس کا ہاتھ پکڑ کے سرکار کے پاس لے جاتے ہیں، آپ ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کر گئے، اور نہ یہ حضور یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں، بلکہ سرکار کبھی تک آپ نے دیکھا بھی نہیں اس مسئلے پر، اور نہ سرکار کی کوئی تکلیف نہیں ہے. ابن کثیر کہتا ہے کہ جس وقت ابو جہل نے یہ کہا کہ آپ کے نبی نے یہ کہا کہ میں بیت المقدس آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ راضی کتنا بڑا کافر ہے، آپ نے یہ دیکھا مطلب تو میرے محبوب کا، عظمت تو میرے محبوب کی ہے بھائی، تعظیم تو میرے محبوب کی ظاہر ہو رہی ہے، شان تو اسلام کی ظاہر ہو رہی ہے. فرمان کے ابو جہل سن، اس سے بڑا بات بھی کرتے نا تو میں قبول کر لیتا، اس سے بڑا بات بھی کرتے میں قبول کر لیتا. وہاں بھی امین پہنچی اور سرکار سے کہا محبوب آپ کا رب کہتا ہے آج سے ابو بکر محض ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر صدیق ہو گئے، بڑے سچ بولنے والے ہو گئے. سچ تو پہلے بھی بولتے تھے، پہلے صدیق کیوں نہیں کہا؟ فرمایا دشمن رسول کے منہ پر عظمت رسول کو بیان کرنا ایسا سچ ہے کہ وہ سچ کے سامنے کوئی اور سچ چمکا نہیں. فرمایا ابو بکر نے پہلے بھی سچ بولا، لیکن آج کا دشمن رسول کے منہ پر سچ بولا ہے اور عظمت رسول کو قبول کیا، اس کے خدا کی ذات خوش ہو گئی اور آج وہ صدیقیت کا تاج تاج دبایا. پتا چلا کہ نبی کی عظمت کے لیے سندوں کا تقاضا نہیں ہوتا. بس یہ دیکھ لو یہ اللہ کی توحید کے خلاف تو نہیں جا رہا، اللہ کے دین کے خلاف تو نہیں جا رہا، یہ نہیں جا رہا. قاضی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، کہاں کہاں تو ڈھونڈتا رہے، ہم نبی کی عظمت کو دیکھیں گے، ہم نبی کی عظمت کو دیکھیں گے. وہ تو ہم راضی کو دیکھیں گے. ہم نے کہا راضی کبو جہاز تھا، تو اگر ہوتا تو کبھی میں آج کا مدعا قبول نہیں کرتا، کبھی قبول نہیں. اب ہونے کے باوجود نہیں کر رہا، جناب جہاں بخاری میں لکھ لیا گیا سر اس میں تو چرا سدھا سب کے ساتھ کہتے سدھا کے اوپر نہیں گیا، سدھا کے اوپر آپ شریف نہیں رہ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور تمام علماء لکھ رہے ہیں، سرکار نے شریف الاقلام جو سدھا سیڑھی اوپر ہے وہاں پر آپ تشریف لے گئے، مستفیٰ جو جگہ ہے وہاں پر آپ تشریف لے گئے. دھارمی صاحب نے پورا زور اس بات پر لگایا ہے کہ سرکار شریف الاقلام سے بھی اوپر عرش سے بھی اوپر لے گئے ہیں، اور ڈاکٹر شرار خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سرکار کی معراج شبرا تک تھی، یہ جھوٹ ہے، دج رہے. اور میں کھل کے کہوں گا ابو جہل کے مشن کو پھیلانے کی گویا کہ تیزی ہے، ورنہ سیدنا صدیق اکبر کا یہ مشن ہے کہ میرے آقا کی عظمت جہاں تک ہو، جو بھی کہے، چاہے شاعر کہے یا عالم کہے، تو ان کے خلاف نہ ہو تو قبول کر لی جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے حکم کا درجہ ہوگا، کہ وہ حکم کے کس درجے میں آ رہا ہے، اس کے انکار کرنے والے کے کیا درجہ ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن نفس فضیلت کو قبول کیا جائے گا اور نفس افضلیت کو گویا کہ لے لیا جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم سفر معراج کہنے کے بعد بہت ہے طویل، گویا کہ موضوع ہوا. آپ حضرات نے یہاں پر نشست رکھی جس میں ہم نے اس بات کو سمجھا، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک اور اس موضوع کو ہم نے دوسرے رنگ میں آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کیا اور اس مقام پر عرض کیا. اور ایک بات اور، ڈاکٹر اسرار کی جڑوں کو آخری میں کاٹنے کے لیے آخری چیز کے لیے ایک بات اور عرض کر دوں، بخاری میں کیا مسلمان کے بچے بچے کے منہ پر یہ رواج موجود ہے بخاری کی الحمدللہ، لیکن ڈاکٹر اسرار اتنا غافل آدمی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ سرکار کی صلاۃ والسلام کا خبر کہاں تک تھا. اور اگر اتنا کہتے نا تو کبھی میں زور نہ دیتا اس پر، تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے شریعت پر. وہ کہتے ہیں کہ شاعروں کا عقیدہ ہے ایک من گھڑت عقیدہ ہے. آپ بخاری مسلم ترمذی کی تمام روایات موجود ہے، سرکار اللہ کے حضور حاضر ہوئے، رب کریم نے آپ کو 50 نماز عطا بنائی. سرکار جب لوٹ کر آئے، سرکار جب لوٹ کر آئے، یہ کہیں روایت میں نہیں ہے کہ سرکار کو 50 نماز سدرا بن گئی، بلکہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے رب سے کچھ تحفہ لیا، یہ نہیں کہ سدرا سے جو تحفہ لیا، فرمایا لیا 50 نمازیں
رات کی ہمت نہیں پڑ پائی تھی، کم کرائیے. آپ گئے آئے گئے، نو دفعہ جانے کے بعد جب نمازیں پانچ لے گئی تو جہاں حیات خالی ہے وہاں وسیلہ بھی خالی ہے، یہ مرنے کے بعد کوئی نبی مدد نہیں کر سکتا. میں نے جو پانچ دن جماعت میں لے جا کے سکھایا، یہ کم مدد ہے؟ یہ کم مدد ہے میرے بھائی. انبیاء کاملین کے انتقال کے بعد، اس دنیا میں منتقل ہونے کے بعد، اور ایسی مدد ہے کہ اللہ نے یہ پانچ دی. فرمانا ہوں پانچ تو ہے، سواب پچاس ہی کا ہوگا. اور جی آپ مسینے کے قائل نہیں، ولی صاحب ریونٹ تو آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے کہ آپ دو منٹ کے بعد ایک نماز کا ٹائم ہو جائے گا. وہ بس والا بولے گا مولوی صاحب خدا کے بات یا نمازیں پڑھ لو یا سفر کر لو. تو آپ ابھی چلے نہیں، گاڑی کا پہلا گیئر ابھی مکمل نہیں ہوا اور آپ نماز کا ٹائم ہے جو آرام دے دیجیے. وہ بھائی کب پہنچیں گے؟ اس جنوری میں نکلیں گے سن 2001 میں، تو کیا 21ویں دہائی ختم کرنے کے بعد پہنچیں گے؟ جب تک تو 3 سال کا اجتماع بھی ختم ہو چکا ہوگا. یہ تو خدا ہزار بار کر دیا، کیونکہ آج خالی ایک دن کی تو پچاس نمازیں نہیں ہے، روزانہ نہیں ہے. ایک دن تو نہیں ہے کہ 6 مہینہ یا 4 دن آپ نے 7 دن پہلے چھوڑ دیا. 50 نمازیں تو پورے زندگی کی جب تک زندہ ہے. مولوی صاحب یہ نماز پڑھ لو یا سفر کر لو. میں نے کہا جی 5 نمازوں کی تبدیل کرتے ہو نا، اس میں عظیم وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو کہتے ہیں کہ زندگی میں وسیلہ جائز ہے، انتقال کے بعد شرک ہے. ہم نے کہا کیسا شرک ہے زندگی میں جائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر انتقال کی بھی بات ہے تو حضرت موسیٰ کا صدقہ ہے امت محمدی کے لیے. کافی حضور سفارش کرتی ہے، سرکار یہ نہیں فرماتے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں، یہ نہیں فرماتے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہتے، بلکہ سفارش قبول کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں. آگے میں فرمایا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میری امت کی 5 نمازیں پڑے گی. اور پھر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے. حضرت موسیٰ کا بھی عقیدہ ہے کہ آپ سدرہ نہیں رب کے پاس گئے ہیں، تو نبیوں والا عقیدہ پہلے سنت کے پاس ہے. ڈاکٹر اسلام داری سے بیٹھ کر کے پتہ نہیں ٹی وی پر کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات آپ ان کی ناراضی نبی اردو بازار میں کتاب لکھی ہے، یا آپ ان کے سب سننے والے کو بولے تو خود مسلمان نہیں رہا یہ بات کہہ کر، تو جناب اس کا تفسیر قرآن سننے کا فائدہ کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب اس بات پر سدرہ کے اوپر سرکار نہیں گئے، یہ منحرف عقیدہ ہے، یہ شاعروں کا عقیدہ ہے، یہ ملحدانہ بات ہے، صدیقانہ بات ہے، انتہائی گمراہی بات ہے. ایسے شخص کے ماننے والے کے پیچھے آپ کسی بھی مذہب کی اونچی سے فتویٰ لیجیے، وہ یہی کہے گا نماز جائز ہے، نہ اگر وہ عید ہے تو اس کی بیعت جائز ہے، اگر وہ مقلد ہے تو نہ اس کی تقریر سننا جائز ہے، جب تک وہ مسلم اس عقیدے سے توبہ نہ کرے. جب تک وہ توبہ، میرا کام کا حق بتانا، اب آپ نے جب تک قرآن سننا ہے آپ کی مرضی، جان بچانا ہے آپ کی مرضی. نہ یہ بات میں نے آپ کو ناراض کرنے کے لیے کی ہے، نہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے، یہ اللہ کا حق تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اسی لیے کہ تھا نہ ڈر کر کی نہ شوق سے کی، شوق خدا کی رضا تھا، شوق ڈاکٹر اسرار کی تجویز کرنا نہیں تھا، شوق عقیدے کی تقریر کرنا تھا کہ جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اور جو عقیدہ وہ بنائے گا اس کی تقریر اللہ کے حضور سے فرض ہوتی چلی جائے گی. تو یہ مقصد میرا تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم کو دیکھ کر آئے ہیں. اور یہ کہنے لگے جی 55 نمازیں تھی تو پہلے ہی 5 لے کر آ جاتے. ہم نے کہا اس میں شان ہے، یہی چیز بھی ہے، کبھی نبی ہے 5 آدمی میں رہ گئی نا. ہم نے کہا خدا پہلے ہی 5 دیتا تھا جب 45 معاف کر دی تھی، اتنا تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس بات میں ہی کہا جاتا ہے کہ جی اگر علم ہوتا تو 5 ہی لے کر آتے. ہم نے کہا یہ خدا کا دربار ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، کوئی بنیا کے بات نہیں کہیں، یہ خدا کا دربار ہے اور خدا نہیں ہے، وہ جتنا دے لے لو، جتنا دے لے لو، پھر وہ اپنی کرم سے اور کرے گی. یہ 50 دے کر جو رب نے 5 کیا ہے نا، تو یہ نعمتوں کو کروڑا درجہ بڑھا دیا ہے اور اس 5 کو 50 کا درجہ عطا فرمایا ہے. علماء نے یہاں بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے یہ ہوا، اور یہ جو تھا نا وہ ہر موسا صحیح کا حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، دل میں آرزو کو تھی نا کہ مولا تجھے دیکھنا ہے، ورنہ کوہ طور نہ بن سکا آئینا، چشم مصطفیٰ تو بن سکتی ہے. ورنہ موسیٰ کوہ طور کے آئینے میں تو مجھے نہ دیکھ سکا، لیکن جب میرا محبوب 9 دفعہ آئے گا جائے گا، تازہ جلوے اس کی آنکھوں میں ہوں گے، تو کوہ طور کو آئینہ بنا کر مجھے نہ دیکھ سکا، میرے محبوب کی آنکھوں میں میرے جلوے دیکھ. فرمائے 9 دفعہ آنا جانا تازہ جانتے، پر میں کوہ طور کو بھی ایسا مشاہدہ نہیں کر سکتا تھا موسیٰ جو ہم نے تیری بات پوری کی، اس لیے کہ تو ہمارا نبی ہے،
لیکن کوہ طور پر یہ بات مکمل نہ ہوگی. اپنے محبوب کی عظمتیں بھی دکھانی ہے، اپنے محبوب کی شان بھی دکھانی ہے، اور اپنے محبوب کی آنکھوں کے جلووں میں اپنی ذات سے بھی آرام کرنا. مسربرے کشمرے خالق جوارش پر جل بگڑ ہوئے تھے، نئے نرالے سرب کے خامہ عرب کے مہمان کے لیے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں سے وہ جوشے دم ترانی، کہیں تقاضے نشان دے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد بنا لے، کسے بتائے گا. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانی مراد ہائے اب کدھر تیرا مدار ہے. اور آخری جملہ جو اس کا لباب ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا ہولو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، جو ہمارے بھائیوں نے اپنی طویل نشست رکھی محض تیری رضا کے لیے، محض تیری رضا کے لیے. کوئی اور شوق ہمارے ذہنوں میں نہیں، صرف تیرے محبوب کو لطف عظمت کی عطا فرمائی، اس شوق کی لذت کو پانا مقصود تھا. جو عظمت ہے تو نے اپنے محبوب کو دی، اور اس عظمت کے اقرار پر جو صحرا صدیق اکبر کے سر پر سجایا گیا، اس صدیقیت کے نقوش کے قدم کو پکڑنے کی توفیق کی نیت. مولا کریم ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے سر کو سدا والے نقش قدم پر چلنے کی توفیق. مولا کریم ہمیں ابو بکر جیسا تسلط بتا تھا، تیرے محبوب کی عظمت کو بغیر کسی دلیل ماننے والی وہ صدیق اکبر کی دلیل اکبر جیسی عادت ہمیں عطا فرما، وہ ضمیر اکبر ہمیں عطا فرما، وہ فکر اکبر ہمیں عطا فرما. مولا کریم حاضران محفل نے اپنا قیمتی وقت یہاں مختر کیا تیرے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے، کوئی کاروباری پریشانی میں مبتلا ہوگا مولا کریم، کوئی بچوں کے مسائل میں پریشان ہوگا، کوئی قرض کے بعد کرے دبا ہوگا مولا کریم، کوئی دنیاوی کسی معاملے کے اندر پھنسا ہوگا، کسی کو آخرت کی فکر ہوگی، کسی کو اب عذاب قبر سے سنگ دوشی کا تقاضا ہوگا، کسی کو بلکہ سب کو میدان محشر میں لوائے ہم کرے حشر کی امیدیں ہیں، سب کو گنبد خضرا کے مالک مالک تیری عطا سے جنت کی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ کی اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا ہوگا. مولا کریم ان تمام نعمتوں کو اور جو نعمتیں جو میں ذکر نہ کر سکا مجھے پرچیوں کے ذریعے پہنچائی گئی، راستے میں میرے بھائیوں نے مجھے شاید مستجاب الدعوات سمجھا کہ جناب میں دعا کروں گا تو دعا قبول ہو جائے گی، لیکن مولا کریم ان کے جملے تو مجھے یاد نہیں، ان کی فکریں یاد ہیں، لیکن مولا میری زبان گندی، میری فکر گندی، میری دعا میری بارگاہ میں کہاں مستجاب ہو. مولا کریم لیکن یہاں پر تیرے مستجاب بندے بیٹھے کہ تو بے شمار لوگوں کی آمین تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، حرمت والی ہیں، ان کے صدقے ان تمام کی دعاؤں کو اور مجھ فقیر کا بھی بے آباد بنا دی. مولا کریم ہم یہ کہیں قبول کر، تو قبول کرتا ہے اور کرے گا. علماء نے فرمایا کہ نا امیدی سے دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، امید سے کرو گے وسوس سے تو دینے پر قادر ہے، وہ اپنے محبوب کے صدقے دے گا. ہمیں عطا فرماؤ، دنیا کی عزت بھی عطا فرماؤ، قبر کی عزت بھی عطا فرماؤ، حشر کی عزت بھی عطا فرماؤ، جنت میں تیرے جلووں کی دائمی زیارت اور وہ عزت سے بھی ہمیشہ فراہ کرو. مولا کریم حاضران محفل کے تمام مقاصد دنیاوی اخروی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک کے شہر کراچی سے دہشت گردی کو ختم فرما. مسلمان جہاں جہاں پر کافروں کے ساتھ در کرے پیکار ہے مولا، مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما. مولا مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما. مولا مسلمان مجاہدین کو کفار پر غلبہ عطا فرما. اللهم اعز الاسلام، اللهم ايد الاسلام، اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمسلمات. مولا کریم، مولا کریم لبنان کے مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، عراق کے مسلمین کو غلبہ عطا فرما، عراق کے مجاہدین کو غلبہ عطا فرما. مولا کریم، مولا کریم جہاں یہود و نصارا کے ساتھ مومنین جہاد مجاہدین جو صرف فساد کی نیت سے نہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، مولا کریم ان کی غیب سے ان کے ہاتھوں کی مدد فرما، ان کے فکر کی مدد فرما. مولا کریم امریکہ کو ذلیل فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما. مولا کریم جس طرح تم نے اسرائیل کو لبنان میں ذلیل کیا، مولا کریم اس طرح ہر لہجہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا بنا دے. مولا کریم انہیں زمین میں پتی میں زندہ درگور فرما دے. مولا کریم آسمانی عذاب ان پر اتار دے. مولا کریم انہیں اپنے بچوں کے غموں میں مبتلا فرما دے. مولا کریم فلسطین میں جو مسلمان کے مسلمان بچوں کو ذبح کیا، مسلمان نوجوانوں کو، مسلمانوں کی مسکرات کی عزت دری کی، مولا کریم انہیں ذلیل و خوار فرما. مولا کریم ہم مسلمانوں میں شب معراج اور معراج کے سچے عقیدے کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اتفاق عطا فرما، ایسا یقین عطا فرما کہ تیرے محبوب کی ذات کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی گنجائش اعتراض کی نہ رہے، تیرے محبوب کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے ہمارے ذہنوں میں شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے. مولا اسی نیت کے ساتھ مولا کریم ہم حاضر ہوئے ہیں. مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، جو دعائیں کی اسے قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما لے. مولا کریم تیری شان ہے، یا مخ اللہ ما یشاء، تو جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. ہم سے ہماری اولاد سے قیامت تک پیدا ہونے والی ہماری اولاد سے شقاوت اور بدبختی کو مٹاتے ہوئے تمام کو سعید اور سہدا میں شمار فرما لے. مولا کریم تمام کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. گھر کی آنکھوں کو بند کر لیجیے اور سر کو جھکا لیجیے. گنبد خضرا کو پیارا مقدس کو سپرد کر لیجیے کہ رب کریم کو دیکھنے والی شخصیت جہاں جل بگر ہے، رب کریم کے عین ذات کو دیکھنے والی جو ذات وہاں پر جل بگر ہے، جبریل امین جن کی آستانے پر آئے تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو سکے، ان کی عظمت کے لیے جبریل امین جب تک ان سے اجازت طلب نہ کرے تو رب کریم انہیں آسمان پر چڑھنے کی اجازت نہ دے. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو معراج تک دیدار کے لیے روکا گیا، جن کی عظمت اور حرمت کو بیان کرنے کے لیے میدان محشر کو بپال کیا گیا، جن کی عظمت اتنی کہ ان کا نام بھی ذات الہی میں فنا، ان کی ذات بھی فنا. سارے نبی نفسی نفسی کہیں، وہ امتی امتی کہیں، وہ آقا وہاں پر تشریف فرمائے. مولا اس حبیب نے تیری بارگاہ میں دعا کی، جب تو نے کہا محبوب کیا تو راضی ہوا، اس نے تیرے حضور سجدہ کرتے ہوئے کہا مولا جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہ جانے سے رہ جائے، جانے سے رہ جائے مولا کریم جب تک میں راضی نہ ہوں گا. تو نے شب معراج یہ وعدہ فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے محبوب، آج معراج کا یہ بھی توبہ لیتا جا، جس نے تیرا کلمہ صرف دل سے ایک دفعہ پڑھ لیا اسی پر وہ مرا، وہ تیری معیت سے جنت کا مزدار ہو جائے گا. اس مدنی آقا، اس حبیب نبی، اس رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ تصور کر لیجیے کہ جو اتنی بڑی بارگاہ میں جا کر بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں، جو اگر رات کو کفار کے تانوں سے تنگ بھی ہو جائیں اور جسم پر پتھر کھا بھی لیں، کبھی انہیں جسم کا درد نہ ہو، زخموں کی سسکیاں نہ ہو، جب بھی وہ امتی حبل امتی کے ترانے گاتے رہے. مولا کریم ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. تیرے محبوب جو نماز کا تحفہ لے کر آئے ہیں، تیرے محبوب جو تیری توحید پر پابندی کا تحفہ لے کر اعلان کرنے آئے ہیں، مولا کریم ہمیں تیری توحید کا پابند فرما دے، تیرے محبوب کی رسالت کا پابند فرما دے، نمازوں کا پابند کر دے. مولا کریم تیرے جتنے فرائض ہیں تمام فرائض پر ہمیں عمل پیرا فرما. تیرے محبوب نے جس چیز سے منع کر دیا یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس کی باز رکھ. ہمارے احساس مردہ ہو گئے، ہمارا ضمیر مر گیا ہے، ہمارا اندر کا انسان مفلوج ہو گیا ہے. مولا ہمارے احساس کو زندگی دے، مولا ہمارے ضمیر کو بیدار فرما، مولا ہمارے اندر کے انسان کو ہمارے لیے اصلاح کرنے والا بنا. مولا کریم ہمیں القاء نفسی کی توفیق عطا فرما، القاء نفسی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نفسوں کا محاذبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں اپنے عملوں کا محاذبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم کہیں ہم اپنے جبے قبے دستار کے گھمنڈ میں نہ رہ جائیں، یا اللہ ہمیں اپنی اوقات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم کبھی ہم اپنی لمبی نمازوں کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ کر تیرے کسی نیک بندے کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے، تیرے محبوب بندوں کو گھٹیا نہ سمجھ بیٹھے.
مولا ہمیں اپنا مرتبہ سمجھیں گے تو بھی تمام برائے کریم نمازیں ہم پڑھیں, فرائض ہم کریں, تیرے حلال کو حلال جانے, تیرے حرام کو حرام جانے, لیکن مولا صرف تیری رضا کے لیے, صرف تیرے واسطے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں مولا, ہم تیرے محبوب کی نافرمانی کریں, بزرگوں کی مزارات میں حاضری دیں, تیرے شعار ہیں, تیری نشانی ہے, اس کا ہم احترام کریں, حج پر ہم ہر سال جائیں, ہر مہینے عمرے پر جائیں, مولائے کریم راتوں کو نوافل بھی پڑھیں, بڑے بڑے صدقات والی نیازیں بھی کریں, تیری راہ میں مولائے کریم بڑے کثرت سے مال بھی خرچ کریں, مولائے کریم صاف ستھرے کپڑے بھی پہنیں, اچھے کپڑوں کا عمامہ اور لباس بھی بنائیں, اچھی گاڑیاں اور اچھے مکان بھی لیں, اچھے طعام اور خود و نوش کا طریقہ بھی اختیار کریں, لیکن مولا تیرے کسی بندے کو گھٹیا نہ سمجھیں, ہم تیرے بندوں سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں, ہم تیرے کسی بندے کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھیں, اپنے آپ کو اس کی فضیلت نہ دیں, صرف تیرے ذکر کو فضیلت دیں, جو تو نعمتیں ہمیں دیتا ہے اس کو فضیلت دیں, اس کا شکر ادا کریں, مولا کریم ہماری دعا قبول کرنا, مولا کریم ہماری بیوی بچے ہمارے مسکرات کو مولا کریم باپردہ بنا, شرم کی چادر عطا فرما, حیا کی چادر عطا فرما, مولا کریم انٹرنیٹ کی جو تباہیاں ہیں, مولا کریم میڈیا کی جو تباہیاں ہیں, اس سے مولا کریم ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرما, ہماری آنکھوں میں شرم عطا فرما, بد نظری سے ہمیں بچا, مولائے کریم غیر محرم کو دیکھنے والی وہ غلیظ آنکھیں ہم سے لے لے, ہمیں تیرے محبوب جذبوں کو دیکھنے والی آنکھیں عطا فرما, ہمیں وہ آنکھیں دے کہ اسے ہی ہم دیکھیں جس کا دیکھنے کا حکم تو دیتا, مولائے کریم ہمیں وہاں رکھ جہاں جانے کا تو حکم دیتا ہے, ہمیں وہاں نہ رکھ جہاں تو دیکھنا پسند نہیں کرتا, مولائے کریم مولائے کریم ہمیں دل کا تقویٰ عطا, ہمیں دل کا بھی پرہیزگار رکھا, مولائے کریم اس مجلس میں اگر ہم اپنی بزرگی ظاہر کرتے ہوئے بڑے جملے کہہ رہے اور ریا رہے ہیں کہ مجھے اچھی اردو بولنا آتی ہے, مجھے اچھا بولنا آتا ہے, مولائے کریم لیکن تو بنجر علاقوں کو لالا لال کرنے پر قادر ہے, تو کہاں کو کہاں زدہ علاقے کو خوشحالی اور آسمانی رحمت برسا کر مولائے کریم اسے کرو تازہ کرنے پر قادر ہے, تو مفلوجی کو ختم کر کے صحت پر قادر قدرت دینے والا ہے, مولائے کریم تو گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتا ہے, مولا اگر یہ دکھاوا ہے تو اس میں اخلاص بھی عطا فرما دے, مولائے کریم اگر یہ دکھاوا ہی صحیح جہاں تو بنجر کو لالا دار کر سکتا ہے, گناہ کو نیکی دے سکتا ہے, تو مولا ہماری ریا کو اخلاص بھی دے سکتا ہے, ہمیں ریا پر تو تک بھروسہ نہیں, ریا ہو جاتی ہے لیکن تیری قدرت پر بھروسہ ہے, مولائے کریم تیری عطا پر بھروسہ ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے, اگر ہم دکھاوا کریں تو اسے بھی تو اخلاص دے, اس میں بھی اخلاص عطا فرما, اور اخلاص کو ہم پر ایسا طاری فرما کہ پھر ہم کسی مسلمان کو گھٹیا نہ سمجھیں, کسی پر تنقید نہ کریں, کسی کی تذلیل نہ کریں, زمین پر چلے تو سب جھکا کر چلے, نظروں کو جھکا کر چلے, جہاں پر شدت ہو وہاں شدت کریں, جہاں نرمی ہو وہاں نرمی کریں, لیکن وہ نرمی وہی ہو جہاں تیرے نبی اور تو کا کہے, مولائے کریم شدت بھی وہی ہو جہاں تو کہتا ہے, جہاں تیرے محبوب کہتے ہیں, جہاں صراط النبین ارم تاریخ کے اولیاء کہتے ہیں, بولا ہماری دعاؤں کو قبول کرو, الفاتحہ. ہر میرا بھائی امید رکھے کہ جتنے بھائی آئے ہیں جو وہ دن میں دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو, ہر بھائی امید کے ساتھ اور مجھ جیسے گناہگار سلاحکار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, بالخصوص جن بھائی نے یہاں پر ناک پڑی ہے, قصیدہ پڑھا ہے, ہم پڑھ کر ہمارے دلوں کو زندہ کیا ہے, ان کی زبان میں ان کو اپنے معاملات میں استقامت کی بھی دعا کریں, اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد و شاداب رکھنے کی بھی دعا کریں, اور جن حضرات نے ذکر کا اہتمام کرنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کی, کیونکہ نبی پاک ارشاد یا دال و خیری کے فائدے ہی, نیکی کی دعوت دینے والا, نیکی کی طرف بلانے والا, نیکی کی فکر دلانے والا ایسا ہی جیسا نیکی کرنے والا ہے, ان موسموں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں, اس لیے کہ انہی کی جستجو اور انہی کی تکرار سے ہمیں توفیق ملی کہ آج ہم نے اس مجلے کو تھوڑا کہ جمع کیا, اس نیت کے ساتھ ایک رمض الفاتحہ پڑھی.
میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے, اور یہ وہ شعر ہے جب امام حسین اس شعر پر پہنچے, شرط یہ ہے کہ آپ کی سچی آنکھیں بند ہوں اور آپ اپنے آپ کو بھولنے کی کوشش کریں, بس یہ سمجھے کہ نبی پاک کا ذکر ہے اور حضور مقام محمود پر جلد ہو گئے ہیں, اور وہ مقام ہے جس پہ سرکار کی تعریفیں کی جاتی ہیں. ہم نمازوں میں بھی یہ صورتیں پڑھتے ہیں, عطا رب کا مقام محمود میرے آقا مقام محمود پر ہے اور ہم عرش کے نیچے بہت پستی کی طرف کھڑے ہیں, اور وہ آپ کی صفت بیان کر رہے ہیں جو امام بصری نے صالح کی حالت میں کیا تھا, تو گنبد بدران سے کرم ہوا اور ان کی بیماری دور ہو گئی. یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرے آقا دینے پر قاہر ہیں. میں نے جو باتیں کی ہیں یہ کوئی دوتا مہینہ کی کہانی نہیں, یہ دین کا سچا یقین ہے. اس یقین کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے مرنا ہے, قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کیا ہے, اور قیامت کے دن ہمیں اسی نبی کی شفاعت نصیب ہوگی. کل بھی ہمارے کسی عزیز نے انتقال کیا ہوگا, آج بھی کوئی انتقال کر گیا ہوگا, پچھلے دنوں بھی کوئی انتقال کر گیا ہوگا, اسے ہم نے غسل بھی دیا ہے, کفن بھی دیا ہے, جنازے میں بھی اتارا ہے, نہیں اتارا کسی کو تو اتارا ہوگا. ذہنوں میں لائیے جب وہ نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے. موت کو یاد کرتے ہوئے یقین دلوں میں جمع کر لیجیے کہ مقام محمود پر میرے آقا جلد گئے ہیں. اور مقام محمود کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خدا اپنے محبوب کو عرش پر بٹھائے گا اور میرے آقا عرش پر بیٹھے ہیں. آپ کی سر کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور سر جھکا ہونا چاہیے, یقین ہونی چاہیے کہ میں نے مرنا ہے, سب رہ جائے گا. ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اسے بھی موت آتی ہے, پیدا ہو جائے وہ بھی مر جاتا ہے, شباب میں پہنچے وہ بھی مر جاتا ہے, بوڑھا ہو وہ بھی مرتا ہے, چاہے ولی ہو اسے بھی موت آتی ہے, نبی ہو اسے بھی موت آتی ہے, ہم نے بھی مرنا ہے. اس نیت کے ساتھ کام آئے گی کوئی ذات تو وہ مصطفیٰ کریم کی ہے. اس نیت کے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے میرے ساتھ. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولايا بات پر یقین رکھیے گا کہ یہ نشیست قبر میں آپ کے کام آئے گا. اس بات پر یقین رکھیے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو آپ گنگنا رہے ہیں یہ میدان معاشر میں آپ کے لیے سرکار کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. قبر میں ابھی پتہ نہیں جانے کے بعد ہم آ جائیں, ابھی ہمیں موت آ جائے کچھ نہیں پتا, اللہ حافظ تو اور ایمان پر موت ہمیں عطا فرمائے. ابھی ہمیں موت ایمان پر آ سکتی ہے انشاءاللہ, اور یہ محفل پر گنگنائے ہوئے شہر ہمیں عذاب قبر سے بچائے. مل کو پڑھیے سینئر کے ساتھ. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأحرار مطاعم مولايا جو آپ نے پڑھ لیا ہے اس کے اس نیت کے ساتھ, آخر آپ کی نہ بھولے گی, اس نیت کے ساتھ یہ شعر آپ کی شفاعت کے ذریعہ بنے گا انشاءاللہ, اور ہم سب بھی. اور اب رب کریم کی بارگاہ میں ہم مغفرت مانگ رہے ہیں جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس سے بھی, اور مولا جو ہم نادانی پر اور غیر دانی پر جو ہم سے ہو گئے اسے معاف فرما, آئندہ نہ کریں اسی طور سے ادا کریں, اگر آئندہ ہو جائے پھر بھی معاف فرما دے. مغفرت کی نیت کر لیجیے. ہمارے والدین ہمارے بڑے عزیز گزرے ہیں, کسی کے حیات ہوں گے کسی کے رخصت ہو چکے ہوں گے, جن کے رخصت ہو چکے ہیں جن کے حیات ہیں اللہ ان کو صحت ہوگی آفیت سے مزید عمر عطا فرمائے, جن کے رخصت ہو چکے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ بندہ کبھی باپ کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ ہم نے اپنے باپ کو بھی قبر میں اتارا ہے,
اسے غسل بھی دیا ہے، اسے ہم نے کفن دے دیا ہے، جو باپ گھر میں نہ آئے، جو بیٹا گھر میں نہ آئے، جو بھائی گھر میں نہ آئے، تو ہم ٹیلی فون کرتے ہیں لوگوں کو گھر میں کیوں نہیں آیا، لیکن اس کا جنازہ ہم نے گھر سے اٹھایا، اور رات کے اندھیرے میں، اگر وہ رات کے اندھیرے میں ہم نے اسے اندھیری قبر میں اٹھا دیا، اللہ اب بھی اگر ہمیں موت یاد نہ رہے، اللہ اگر اب بھی ہمیں موت یاد نہ رہے، مولا ہمیں ایمان عطا فرما، یقین عطا فرما، مغفرت کی نیت کامل کر لیجیے، مغفرت کی نیت کامل کر لیجیے، میں کوئی مسلح نہیں، میں نصیحت کرنے والا نہیں، میں بہت گندا شخص ہوں، صرف اپنی اصلاح کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ برائے کرم مغفرت کی نیت میری بھی دل میں رکھیے اور مل کر پڑھ لیجیے، مغفر لینا وغفر لنا شيبها وغفر لخارها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم امي اخلاقي جاهل طه وياسين عليه الصلاه والتسليم اللهم اتبع لنا قبل الموت وربنا لنا شده الموت وعشنا عند الموت ولا تؤدبنا بعد الموت يا خالق الحياه والموت اللهم توفنا مع المسلمين اللهم توفنا مع المسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين يا منان يا منان يا رب العالمين بحقك إياك نعبد وإياك نستعين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک دفعہ پھر دوسرے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ دعا ریاض کی ہے اور دکھاوے کے لیے گئی ہے حضور کلام کی برکت سے اس میں اخلاص ہو یہ ہمارے لیے نیکی اور امن کا اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا ایک پیشی ہے سب ان کے پاس کرنے ایک مدد ابراہیم پڑھ لیجیے ایک بہت افضل ترین درود ہے من كل ذنب وأتوب إليه يا رب العالمين مل کر پڑھ لیجیے اس کی بڑائی کے ساتھ، لا الہ الا اللہ.